السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور محترم خواتین، سورۃ الانعام کے ہم 12 رکوع پڑھ چکے ہیں. کل اس سورت کے آغاز کے موقع پر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ مکی سورتوں میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 مضامین بیان فرمائے ہیں. ایک مضمون کا تعلق ہے ایمان سے، ایمانیات میں پھر توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں کے اوپر زیادہ زور ہے. دوسرے مضمون کا تعلق ہے اخلاقیات سے، بنیادی اخلاقی اوصاف، بنیادی اخلاقی تعلیمات، ان کا تذکرہ آپ کو بار بار ملے گا انشاءاللہ، آج بھی آپ پڑھیں گے سورہ انعام کے 19 رکوع میں. اور تیسرا مضمون ہے تذکیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بیان کے ذریعے تذکیر، اللہ کی یاد دہانی اور آخرت کی جواب دہی کی یاد دہانی. اور تذکیر بعلائے اللہ، اللہ کی نعمتوں کا بیان جو ہم نے کل پڑھا 12 رکوع میں. اور ایک ہے اور تذکیر بایام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور غصے کا ذکر ان خاص دنوں کے حوالے سے کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض بڑی بڑی تہذیبوں کو ملیا میٹ کر دیا، قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو، قوم لوط، قوم شعیب علیہ السلام. سورہ آراف میں یہ مضمون آپ کو زیادہ نمایاں طور پر نظر آئے گا. آج ہم جس رکوع سے ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں، اس رکوع میں ایمانیات کے حوالے سے توحید باری تعالیٰ کا مضمون وہ زیادہ نمایاں ہے. فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. ایک ہے تخلیق اور ایک ہے ابداع، دونوں میں فرق ہے. ابداع کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی شے نہ ہو اور اس بغیر کسی شے سے کوئی شے پیدا کر دینا، یہ ہے ابداع. اور تخلیق کہتے ہیں کہ ایک چیز موجود ہے اور اس کی مدد سے کوئی دوسری چیز بنا دینا. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے عدم سے، کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ تعالی نے بنا دیے آسمان اور زمین. بقول شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 بنیادی اوصاف ہیں. ایک ہے ابداع، یعنی بغیر کسی شے کے کوئی چیز بنا دینا. دوسرا ہے تخلیق، ایک چیز سے دوسری چیز بنا دینا. اور تیسرا ہے تدبیر کہ جو کچھ بنایا ہے جو مخلوقات ہیں ان کے بارے میں تدبیر کرنا کہ اب ان کا معاملہ کیسے چلے گا، ان کی ترقی کیسے ہوگی، ان کی زندگی کیسے باقی رہے گی، یہ کس کس چیز سے استفادہ کر سکیں گے، کیا ان کا دار کار رہے گا، کوئی مخلوقات ہیں جو اڑ سکتی ہیں، کوئی مخلوقات ہیں جو رنگ سکتی ہیں، کوئی مخلوقات گھاس کھانے والی ہیں، کوئی گوشت کھانے والی ہیں، ہر ایک کے بارے میں تدبیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا بنیادی فعل ہے، ابدا، تخلیق اور تدبیر. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی شان کا ذکر ہے، وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. انا یقون لہو ولد، اس اللہ تعالیٰ کے بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی کے لیے کوئی چیز تجویز کرے. عیسائیوں نے یہ تو کہہ دیا گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر، گاڈ دی سن، یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ گاڈ دی وائف، کہ معاذ اللہ حضرت مریم کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی قرار دے، یہ نہیں کہا. حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کا اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی والدہ کہہ دیا، لیکن یہ ہے کہ کسی نے یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ مخلوقات میں سے کسی کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ معاذ اللہ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جورو اللہ کی بیوی یہ ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے، کیسے فرشتے یا حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں، یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیوی ہی نہیں. وخلق کل شیء، اللہ نے تو ہر چیز کو بنایا ہے. انسان اپنی اولاد کا خالق نہیں ہوتا، صرف انسان اپنی اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے، خالق اللہ ہی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مخلوقات میں سے کسی کا والد ہو سکتا ہے، کہ اس نے تو ہر چیز کو بنایا ہے اور والد تو خالق نہیں ہوتا. وخلق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، وہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے. فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی بندگی کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز کا ذمہ دار ہے، ہر چیز کا وہی کارساز بھی ہے اور اس کا ذمہ دار بھی ہے. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، یعنی نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کتاب نہیں لا سکتی. وہو یدرک الابصار، جبکہ وہ نگاہوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ نگاہوں کے اوپر اس کی ہر آن نگاہ ہے. وہو اللطیف الخبیر، وہ اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایسی نشانیاں آ چکی ہیں جو آنکھیں کھول دینے والی ہیں. بصیرت ہم کہتے ہیں ایسی دلیل کو، ایسی نشانی کو کہ جو انسان کی آنکھیں کھول دے، انسان کو حقائق کا پوری طرح سے انکشاف کروا دے. تو بصیرت ہم کی جمع بصائر، فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آ چکی ہیں. فمن ابصر، تو اب جس کسی نے بھی دیکھ لیا، فلنفسہ، تو وہ دیکھے گا اپنے ہی بھلے کو. ومن امیا، اور جو اندھا بنا رہا، فعلیہا، تو یہ اندھا پن اسی پر پڑے گا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں. وکذلک نصرف الآیات، اور اسی طرح سے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر مختلف اسلوبوں سے، مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں. ولیقولوا درستا، تاکہ وہ یہ تسلیم کرے، وہ کیا اٹھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پڑھانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے درس کا حق ادا کر دیا، یعنی واقعتاً آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اس قرآن مجید کو واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو واقعی جاننا چاہتے ہیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی پیروی کیجئے اس کلام کی جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے آپ کے رب کی طرف سے. لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اے نبی اعراض کیجئے، ان کو زیادہ اہمیت نہ دیجئے، ان پر زیادہ توجہ نہ کیجئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نبی ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نگران نہیں بنایا. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے کیوں شرک کیا. آپ ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھتے رہیے, اس کے بعد انہوں نے قبول کیا یا نہیں کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان سے نپٹ لے گا. وما انت علیہم بوکیل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں. اب اس کے بعد ہدایت ہے مسلمانوں کو, کشمکش کا دور ہے, مشرکین اللہ کے رسول سے مطالبہ مانگ رہے ہیں, مرزے کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور اللہ کے رسول چونکہ اللہ نے منع فرما دیا تھا کہ فرمائشی مرزے میں نہیں دکھاؤں گا, اس پر مشرکین پھر آپ رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو صحابہ اکرام کو بھی غصہ آتا تھا اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں صحابہ اکرام میں سے بھی کوئی جو ہے وہ ساتھی جذبات میں آ کر اور مشرکین جس انداز سے توہین کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حوالے سے گزارش کر رہے ہیں, تو خطرہ یہ تھا کہ کہیں جذبات میں آ کر کوئی ساتھی مشرکین کے معبودان باطل کے حوالے سے کوئی غلط بات نہ کہہ دے, کوئی ان کو گالی نہ دے دے. تو اس حوالے سے متوجہ کیا گیا, توجہ دلا دی گئی, خبردار کر دیا گیا, ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, اور تم برا بلا نہ کہو, تم گالی نہ دو ان کو جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں. کیوں, خطرہ کیا ہے؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْبًا بغیر علم, تو پھر وہ جواب میں اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے دشمنی میں بغیر علم کے, جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اپنے والدین کو گالی کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کے والدین کو گالی دی اور اس نے پلٹ کے تمہارے والدین کو گالی دی تو گویا تم خود اپنے والدین کو گالی دلوانے کے ذمہ دار ہو, گویا تم نے خود اپنے والدین کو گالی دی. تو فرمایا کہ مت ان کے معبودان باطل کو گالی تو برا بلا کہو, کہیں وہ دشمنی میں آ کر رد عمل کے طور پر بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی نہ دے دیں, اللہ کی شان میں گستاخی نہ کر دیں. کذالک زینا لکل امت عملہم, اور اسی طرح سے ہم نے مزین کر دیا ہے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو. اور آگے چل کر الفاظ آئیں گے, یہ شیطان ہے جو کہ شرک کو اور غلط چیزوں کو مزین کر دیتا ہے بے عملوں کے لیے, نافرمانوں کے لیے. آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو کہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے غلط کام بیان کر رہے ہوتے ہیں, میں نے اس طرح سے جھوٹ بولا, میں نے اس طرح سے اس کو بنایا, میں نے اس طرح سے دھوکہ دیا, وہ میری بات کو سمجھ ہی نہیں سکا, میں نے اس طرح سے فراڈ کیا. تو فرمایا کہ اسی طرح سے ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے. ثم الی ربہم مرجعہم, پھر اپنے رب کی طرف ہی ان سب کا لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ انہیں بتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی قسموں کے اندر بڑا زور پیدا کرتے ہوئے, اپنی قسموں کے اندر بہت تاکید پیدا کرتے ہوئے. لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ, اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آ گیا, لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا, تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے. قُلْ اِنَّمَ الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ, اے نبی ان سے کہیے کہ بے شک معجزے کل کے کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, اللہ کے اختیار میں. وَمَا يُشْعِرُكُمْ, اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم, تمہیں کیا شعور, اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ, کہ اگر وہ کوئی معجزہ آ بھی جائے یہ تب بھی نہیں مانیں گے. انہوں نے ماننا نہیں ہے, یہ تو صرف یہ ہے کہ اپنے نہ ماننے کے لیے ایک جواز پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے عوام کے اوپر ایک تاثر ڈال سکے کہ ہم خام پائی حق کے دشمن نہیں ہیں, ہم نے کہا ہے محمد سے یہ معجزہ دکھا دو. ان معجزات کی فہرست ابھی آئی آگے چل کر سورہ بنی اسرائیل کے دسویں رکوع میں, لیکن یہ محمد کوئی معجزہ نہیں دکھا سکے, ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ معجزہ دکھا بھی دیں تب بھی کہیں گے یہ جادو ہے, انہوں نے ماننا نہیں ہے. تو فرمایا ہے مسلمانوں تمہیں کیا شعور, انہا اذا جاءت, کہ اگر وہ کوئی معجزہ کو نشانی آ بھی جائے, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب اس کے بعد قرآن مجید کی ایک سخت آیت آ رہی ہے, فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ, اور ہم الٹ دیتے ہیں ان کے دل اور ان کی نگاہیں, کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, جیسے کہ وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے. پہلی بار جب کوئی حق انسان کے سامنے آتا ہے تو وہ حق انسان کو ہلا دیتا ہے, اور سب سے زیادہ موقع اسی وقت ہوتا ہے حق کو قبول کرنے کا. آپ کے سامنے کوئی حق بات آئی, اس سے پہلے آپ کے سامنے نہیں تھی, اس حق نے آپ کے دل پر آ کے اثر کیا, تو آپ فوری طور پر اندر سے فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے حق کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن اس کے بعد شیطان ہمارا دشمن ہے, وہ ہمیں کوئی نہ کوئی بہانہ دے دیتا ہے, کوئی نہ کوئی ہمیں لوری دے دیتا ہے کہ بات تو بالکل صحیح ہے لیکن ابھی نہیں, اگر ابھی تم نے اس حق کا ساتھ دیا, اس حق کو قبول کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا, یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, تو ذرا آہستہ آہستہ ٹھہر کے بعد میں کر لیں. اب اس کے بعد جب دوبارہ آپ اس حق کو سنتے ہیں اب اتنا اثر نہیں ہوتا, اس لیے کہ آپ پہلے ہی اس حق کو سن کر اور کوئی نہ کوئی اپنے لیے رستہ نکال چکے ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے کہ بار بار حق سامنے آتا ہے, اور پھر اس کے بعد انسان بالکل اس حق کا کوئی نوٹس نہیں دیتا. اس کو کہتے ہیں کہ دلوں کے اوپر مہر کر دینا, دلوں کو الٹ دینا, نگاہوں کو الٹ دینا. تو ہر چیز کا ایک فنکشن ہوتا ہے, ہمارے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضمیر رکھا ہے اور وہ ضمیر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن اگر آپ اس ضمیر کی آواز کو دبا دیں اور ضمیر کی آواز کو بار بار کچلتے رہیں تو پھر وہ ضمیر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, ہم کہتے ہیں ان کا ضمیر بلتا ہو گیا. جیسے اگر فرض کیجئے کہ یہ ہاتھ ہے, یہ ہاتھ حرکت کر رہا ہے, اگر آپ اس ہاتھ کو کچھ عرصے کے لیے مسلسل حرکت سے روک دیں تو دوبارہ پھر اس کو حرکت کے لیے تیار کرنا, اس کے لیے خاصی محنت کرنی پڑے گی, بار بار فیزیو تھراپی ہوگی, بار بار اس کو حرکت میں لایا جائے گا, تب یہ دوبارہ حرکت کے قابل ہوگا. آنکھ کو اگر بند کر دیا جائے مستقل کچھ عرصے کے لیے, یہ آنکھ دیکھنا چھوڑ دے گی. اسی طریقے پر اگر ضمیر انسان اس کو اس کا جو اصل مقصد ہے حق کو قبول کرنا, حق کے حوالے سے ضمیر ایک دم ہمیں جھنجھوڑتا ہے, لیکن اگر ضمیر کی آواز کو آدمی مسلسل دبائے رکھے, ضمیر اس کا کام نہ کرنے دے تو ضمیر بردا ہو جاتا ہے. تو فرمایا بَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ, ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے, ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے. کیوں؟ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, اس لیے کہ جیسے وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی بار. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو قبول کرنے اور فعال طریقے سے حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وہ نظر ہم فی طغیانہم یعمہون, اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں کہ وہ پھر بہے چلے جاتے ہیں, پھر اندھے ہو کر اسی سرکشی کے اندر ہی اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس محرومی سے محفوظ فرمایا. بلو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ, اور اگر ہم نازل کرنے ان کی طرف فرشتے, یہ معجزہ مانگ رہے ہیں, ہم معجزے کے طور پر ان کی طرف نازل کریں فرشتے, وکلمہم الموتا, اور مردے آ کر ان سے گفتگو کریں, مردوں کو ہم زندہ کر دیں اور وہ آ کر ان کے سامنے گفتگو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی برق ہونے کی گواہی دیں, وحشرنا علیہم کل شیئن قبلا, اور اگر ہم ہر چیز بھی زندہ کر کے ان کے سامنے لے آئے, ماں کانو لیو منو, یہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں. دنیا کے مفادات, دنیا کی سرداریاں, چودراہٹیں, یہ انہیں زیادہ عزیز ہیں, یہ انہیں صرف بہانہ چاہیے اپنے ایمان نہ لانے کا, اور یہ بہانہ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. یہ ایک انہیں خاص دلیل مل گئی ہے کہ اے محمد فلاں معجزہ دکھا دو, فلاں معجزہ دکھا دو. اس سے پہلے قوم سمود نے بھی ایسا معجزہ مانگا تھا, وہ معجزہ دکھایا, زندہ اتنی ان کو دکھائی, پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو فرمایا ہم جو مرضی ان کے سامنے نشانی لے آئے, یہ نہیں مانیں گے, یہ ایمان نہیں لائیں گے. الا ان یشاء اللہ, سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چاہے. ولکن اکثرہم یجہلون, ان میں سے اکثر جہالت پر اترے ہوئے ہیں. وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن, اور اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے کھڑے کر دیے دشمن. شیطانوں میں سے وہ شیطان انسانوں میں سے بھی تھے اور جنات میں سے بھی تھے. جن شیطان بنیادی طور پر تو جن ہے اور اس کا پورا ایک قبیلہ ہے, اپنی صورت میں آ جائے گا سورہ آراف میں, لیکن کچھ انسانوں میں بھی ابلیس کے اور شیطان کے ایجنٹ ہیں, جو کہ شیطانی کام کی ترغیب دینا, شیطانی کاموں کی طرف لگانا, فحاشی کی طرف لگانا, حرام خوری کی طرف لگانا, عصبیت کی طرف لگانا, یہ سارے شیطان کے ایجنٹ ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے بھی دشمن کھڑے کیے شیاطین, انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. یو ہی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا, ان میں سے بعض بعض کی طرف وحی کرتے ہیں ملمہ کی ہوئی بات دھوکا دینے کے لیے. اب یہاں پہ یو ہی یہ پھر دوسری مرتبہ آ رہا ہے اپنے لغوی معنی میں, جیسے ہم نے کل پڑھا تھا واوحینا الی الحواریین, ہم نے وحی کیا حواریوں کی طرف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری انبیاء تو نہیں تھے, ان کی طرف وحی فرشتے کے ذریعے سے تو نہیں ہوئی, بلکہ وہ اللہ نے ایک بات ان کو سجھائی. وحی کے لغوی معنی ہیں تیزی کے ساتھ اور چپکے سے کوئی بات کسی کو سجھا دینا. وہ خیال کسی کے دل میں ڈال دینا. تو فرمایا کہ ان میں سے بعض بعض کو سکھاتے ہیں, بعض بڑی ملما کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے. اب سب سے بڑی بات دھوکہ دینے کے لیے اس وقت کیا کر رہے تھے اللہ کے رسول کے دشمن, وہ یہ بات شیطان نے سکھائی تھی سردارہ نے قریش کو کہ تم محمد سے کہو کہ ان معجزات میں سے کوئی معجزہ دکھا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک باغ ہو انگوروں کا اور کھجوروں کا, اور وہ مکہ کی سنگلاب زمین کے اندر نکل آئے. یہ ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے دسویں رکوع میں. اور یاد یہ ہے کہ آپ کے لیے سونے کا محل کھڑا ہو گیا راتوں رات, ہم صبح اٹھے تو کہیں واہ بھائی واقعی یہ اللہ کے رسول ہے, دیکھو ان کے لیے کیسا شاندار محل تیار ہو گیا. یا پھر یہ ہے کہ فتو فجر الانہار خلالہ تفجیرا, ایک باغ اور اس کے بیچوں بیچ آپ کو نہر جاری کر دے اور ترکہ سے سما. اور یا پھر ہمارے سامنے آپ جو ہے وہ جائیں آسمان کی طرف, ولندو میں نہ لے روکیے کا حتنزل علینا کتابا نقرأ, اور ہم آپ کے اس آسمان پر جانے کو بھی نہیں مانیں گے جبکہ آپ ہمارے سامنے کتاب لے کر اترے اور ہم اس کتاب کو پڑھ سکیں. تو یہ ساری باتیں ان کو کس نے سکھائی ہیں؟ یہ سب شیطان نے سکھائی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر سکے. تو فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن کھڑے کیے تاکہ کشمکش ہو, مقابلہ ہو. اس مقابلے کے اندر جب انبیاء اور انبیاء کے ساتھ اہل ایمان پابندی دکھائیں تبھی ان کے درجات بلند ہوں گے. ان لیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اچھا ہے کہ مخالفت ہو, اس مخالفت میں جب آدمی جھٹتا ہے تو اس کے درجات اللہ کے بلند ہوتے ہیں. اگر کام آسان ہو تو سبھی کرنا شروع کر دیں گے, پھر امتحان کہاں ہوگا؟ تو فرمایا کہ ہم ہر نبی کے دشمن کھڑے کرتے ہیں, شیطانوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی, اور ان میں سے بعض بات کو بڑی ملما کی ہوئی باتیں, زخرف القول ملما کی ہوئی باتیں وہ ان کو سکھاتے ہیں غرورا دھوکہ دینے کے لیے. ولو شاء ربک ما فعلوہ, اور اگر اے نبی آپ کا رب چاہتا تو وہ حرکتیں نہ کر سکتے. رب خود چاہتا ہے تاکہ دنیا میں اس طرح کا کشمکش ہو, اس طرح کا مقابلہ ہو, اور پھر دیکھا جائے کہ کون مقابلے میں حق کا ساتھ دے کر پابندی دکھاتا ہے تاکہ وہ جنت کا حقدار ہو سکے. فذرہم وما یفترون, بس اے نبی چھوڑ دیجئے ان کو بھی اور اس جھوٹ کو بھی جو یہ گڑ رہے ہیں. وَلِتَسْقَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. کچھ لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دلیل مل جائے ہماری بھی عملی کی, وہ نہیں چاہتے کہ انہیں کوئی یہ کہے کہ تمہارا ایک ایک عمل محفوظ ہو رہا ہے اور کل تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی. جو تم نے لوگوں کے پیسے دبائے ہیں ایک ایک پائی کا تمہیں اللہ کا حساب دینا ہوگا. جو تم نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں تمہیں ان کے سامنے جو ہے وہ تمہیں جوتے مارے جائیں گے اور تمہیں دلیل کیا جائے گا تم نے جس جس کا حق تم نے غصب کیا. تو کوئی چاہتا ہے کہ اس کو اس طرح کی باتیں بتائی جائیں یا اس طرح کا اس کا حساب کتاب ہو. تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ شیطانوں کی اس طرح کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے دل ان کی طرف مائل ہوتے ہیں, گویا ان کو اپنی بے عملی کے لیے ایک جواز ملتا ہوتا ہے. تو فرمایا تاکہ مائل ہو جائیں ان شیطانوں کی ان پٹی جو پٹیاں یہ پڑھاتے ہیں ان کی طرف وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. والے یرغو ہو, تاکہ وہ ان باتوں پر راضی ہو جائیں ان کو پسند کریں. والے یقترف ہو ماں ہو مخترفون, اور اس کے بعد کیے جائیں وہ برے کام جو کہ وہ کر رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ پوری طرح دھڑلے کے ساتھ جتائی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ یاتیا کریں, دوسروں کے ساتھ ظلم کریں اور یہ سمجھیں کہ کوئی آخرت نہیں ہوگی, کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, کوئی نبی سچا نبی نہیں ہے, نبی کی کوئی بات سچی نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب اس کے بعد آ رہا ہے نواں سرچنگ کوشچن, آٹھ کوشچن ہم کل پڑھ چکے ہیں, نواں اب آ رہا ہے. فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما, اے نبی ذرا آپ ان سے پوچھے تو صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو حکم بنا دوں, کسی اور کو منصف بنا دوں, کسی اور سے فیصلہ چاہوں؟ وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا, حالانکہ وہی ہے کہ جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ. کیا کوئی اور بھی معبود ہے جس سے کوئی شریعت دی ہو اور تمہیں اس کی شریعت پر عمل کرنا ہو؟ تمہارا تو اپنے معبودوں کے ساتھ تعلق بڑا خود درگزارہ ہے, تم ان کی اول تو انہوں نے کوئی تعلیمات دی ہی نہیں, اور اگر کسی اللہ کے ولی نے تعلیمات کوئی تحریر بھی کی ہے, کوئی کتاب تحریر بھی کی ہے, تو تم ان کی کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے, بلکہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تم صرف ان کے نام کی نظر و نیاز کر لو, ان کے تم عرس منا لو, ان عرسوں میں بھی جا کے تم عیاشی کرو, دماغ ڈالو, ناچو, وہاں پر تم کھاؤ اور پیو, اور اس کے بعد وہ بزرگ قیامت کے دن تمہاری بخشش کرا دیں گے. ورنہ کتنے لوگ ہیں کہ جو بزرگان دین کی تعلیمات ان کو باقاعدہ پڑھتے اور اس کے بعد ان پر عمل کرتے ہیں. تو بزرگان دین کے ساتھ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور ان کے نام کی نظر نیازے کرتے ہیں اور ان کے مزارات کے اوپر جا کے نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں, اکثر و بیشتر سارا تعلق خود گرزانہ ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے روز قیامت ہمیں بخشوا لیں گے. تو فرمایا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو معبود برحق ہے کہ جس نے پوری باز شریعت کی ہے. تو کیا کوئی اور معبود ہے کہ میں اس سے فیصلہ چاہوں, میں اس سے کہوں کہ وہ مجھے ہدایت دے, میری رہنمائی کرے, میں کیا کروں کہ میں کیا نہ کروں؟ بتاؤ کوئی ہے ایسا معبود جو ایسی شریعت دے سکتا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے شریعت دی ہے, جس کے تحت زندگی بسر کی جا سکتی ہے, اس کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو دنیا میں ہر ایک کی مال, ہر ایک کا مال, ہر ایک کی جان, ہر ایک کی آبرو وہ محفوظ ہو جائے گی. والذین آتیناہم الکتاب, اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے, یعلمون وہ جانتے ہیں, انہ منزل من ربک بالحق, کہ بے شک وہ قرآن اے نبی آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا حق کے ساتھ. بڑے واضح دلائل ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ محمد برحق نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور قرآن اللہ تعالیٰ کی برحق کتاب ہے. فلا تکونن من الممترین, بس اے نبی آپ ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا, اور پوری ہو گئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی بات, سچائی کے اعتبار سے بھی, عدل کے اعتبار سے بھی. آپ کے رب نے وعدہ کیا تھا جو ہے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ اے موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ میرے نام کے ساتھ لوگوں کو میرے رستے کی طرف بلائے گا. یہ بات آج بھی تورات میں لکھی ہوئی ہے, اس بات کو چھپا نہیں سکے, یہ بات موجود ہے. تو تیرے رب نے وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے اس معنی میں بھائی ہیں کہ آپس میں کزنس ہیں, حضرت موسیٰ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں, اور یہ دونوں کے دونوں آپس میں بھائی تھے, حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو فرمایا کہ تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی سچائی کے اعتبار سے بھی, قرآن مجید آ گیا, اور عدل کے اعتبار سے بھی. یہ قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کی تمام تعلیمات مبنی بر عدل ہے. عقائد کے اندر بھی عدل ہے, کوئی اونچ نیچ نہیں ہے, اور اعمال کے اندر بھی عدل ہے, کوئی رہبانیت نہیں ہے, کوئی افراط و تفریط نہیں ہے, شریعت بھی عادلانہ دی گئی ہے. تو فرمایا کہ عدل کے اعتبار سے, سچائی کے اعتبار سے اے نبی آپ کے رب کی بات پوری ہوئی, اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب مختصر کتاب نازل فرما دی. لا مبدل لکلماته, مشرکین مکہ کے پانچ مطالبے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی دور کے آخر میں, چار مطالبے کل ہمارے سامنے آ چکے, یہ پانچواں مطالبہ ہے. پہلا ان کا مطالبہ تھا کہ آپ کو موجزہ دکھائیے, دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ درویشوں کو اپنے پاس سے ہٹائیے, تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ اچھا کچھ عرصے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور پھر ہم آپ کے معبود باہر کی کچھ عرصے عبادت کریں گے, اور چوتھا مطالبہ تھا کہ اچھا ہم پر لے آئیے عذاب. یہ چار مطالبے کل آ چکے. پانچواں مطالبہ یہ تھا کہ اس قرآن میں اچھا کچھ تبدیلی کر دیجیے, یہ قرآن بڑا ریجڈ ہے, اس میں ہمارے لیے کوئی بھی لچک نہیں ہے, یہ بڑی سختی کے ساتھ ہمارے معبودوں کی نفی کرتا ہے. ایک بے قرآن غیر حاضہ اور بدل ہو, اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیے یا پھر اس قرآن مجید کو بدل دیجیے, اس میں اللہ کی آپ جتنی مرضی تعریفیں کرنی ہیں کیجیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم بھی اسے بڑا خدا مانتے ہیں, بڑے جی کا گاڈ وہی ہے, لیکن ہمارے معبودوں کی نفی نہ ہو. اس پر فرمایا لا مبدل لکلماته, اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں. یہ مضمون تفصیل کے ساتھ وہ سورہ یونس میں آئے گا. کہ نبی ان سے کہیے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں قرآن کو بدل سکوں, کیوں ان تب اللہ ما یوحا الی, یہ قرآن میرا کلام اپنا تھوڑی ہے کہ میں اس کو بدل دوں, میں تو خود اتباع کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف کی جاتی ہے. تو یہاں ذرا مختصر الفاظ میں فرمایا لا مبدل لکلماته, اس اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں, وہ هو السمیع العلیم, وہ اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور جاننے والا. اب اس کے بعد ایک بڑی اہم آیت آ رہی ہے, فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اطاعت کی اس اکثریت کی جو زمین کے اندر بستی ہے, یُذِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ,
تو وہ اکثریت آپ کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے بھٹکا دے گی. کیوں؟ ان یتبعون الا الظن، اس لیے کہ وہ پیروی نہیں کرتے مگر کچھ خیالات اور کچھ گمانوں کی. وانہم الا یخرصون، اور وہ نہیں ہے مگر صرف اندازے لگانے والے. اکثریت تحقیق کی محنت کے اندر نہیں پڑتی، لہٰذا اکثر و بہتر جو اکثریت ہوتی ہے ان کے عقیدے، ان کے اعمال کچھ گمانوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور کچھ کیا کرائیوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو ہر دور میں یہی کیفیت رہی ہے، ہر دور میں ہمیشہ اقلیت ہے کہ جس نے حق کا ساتھ دیا ہے. قلیل من عباد الشکور، قلیل ما یؤمنون. اور اکثریت کا معاملہ یہی ہے کہ وہ من چاہے زندگی بسر کرتی ہے، رب چاہے زندگی بسر نہیں کرتا. تو اگر اکثریت کو معیار بنا لیا جائے حق کا، تو پھر وہ اکثریت وہ تو انسان کو حق سے بھٹکا کر گمراہی کے رستے پر لگا دے. یہی آیت دلیل ہے کہ جو مغرب کا فلسفہ ہے مادر فطر آزاد جمہوریت کا، اس کی نفی اس آیت میں ہے. اقبال نے جس پر تنقید کی کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، یہ ایسی جمہوریت ہے کہ اس میں اگر فرض کیجیے کہ ایک عالم دین ہے اور دو بالکل چتے ان پڑھ ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ غالب آ جائیں گے عالم دین پر، اور اکثریت جو ہے وہ ان پڑھوں کی ہے. تو لہذا نیک لوگوں کی ضمانت وہ لازمن ضبط ہوگی جبکہ معیار اس قسم کا ہوگا. اسی وجہ سے ہمیشہ منظم اقلیت ہی دنیا میں کوئی مؤثر کام کرتی ہے، کوئی انقلاب لاتی ہے. اکثریت کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اکثریت سہل پسند ہوتی ہے، اکثریت اپنی خواہشات کی پیروی کرتی ہے، اکثریت اپنے گمانوں کی پیروی کرتی ہے. اس لیے یہ جو جمہوریت کا نظام ہے، یہ نظام ہی غلط ہے، اس نظام کو قبول کرنا ہی غلط ہے، اس نظام کے تحت انتخابات میں حصہ لینا ہی غلط ہے. کبھی بھی قیامت تک انتخابات کے ذریعے سے اس نظام کے تحت تبدیلی نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں آ سکتی. اس لیے فرمایا ان تو اکثر من فی الارض، اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کا کہنا مانو گے، یضلوا عن سبیل اللہ، وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے. کیوں؟ یتبعون الا الظن، وہ پیروی نہیں کرتے مگر کچھ گمانوں کی، کوئی یقینی بات ان کے پاس نہیں ہے، نہ وہ تحقیق کر کے یقینی بات تک پہنچنے کی محنت کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ نہیں ہے مگر کیا ترائیاں کرنے والے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور بے شک نبی آپ کا رب جانتا ہے خوب کہ کون ہے جو بھٹک گیا ہے اس کے رستے سے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو کہ ہدایت یافتہ ہیں. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی سورہ مائدہ میں کہ مشرکین مکہ نے کچھ جانوروں کو مقرر کر دیا تھا، ان کو تقدس دے دیا تھا کہ بس ان کو اب ذبح نہیں کریں گے، اس اونٹنی کی وجہ سے اتنی اور اونٹنیاں پیدا ہو چکی ہیں، دس اونٹنیاں اس اونٹنی کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہیں، اب اس اونٹنی کا بڑا تقدس ہے، اس اونٹنی کو ذبح نہیں کیا جائے گا، یہ اونٹنی اب جہاں سے چاہے کھائے، جہاں سے چاہے چگے، اور کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اسی طرح سے یہ اونٹ، اس کے ذریعے سے اتنے بچے پیدا ہو چکے ہیں، اب یہ بھی اونٹ تقدس کا درجہ حاصل کر گیا ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ ماں جا اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیرت ولا. اب یہ جو دور جاہلیت میں کچھ اس قسم کے جانوروں کا تقدس تھا، وہ ذہنوں کے اندر رچ بس گیا تھا. اب جب شریعت محمدی آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں گھڑی ہوئی ہیں، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ، نہ حام، نہ وسیلہ، یہ ساری باتیں گھڑی ہوئی ہیں. تو یہ بات اس سب کے باوجود کہ اللہ نے یہ بات واضح کر دی، لیکن بعض ابھی بھی ساتھی ایسے تھے کہ جو اس قسم کے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے تھے. ایک ان کے اندر بھی رکاوٹ تھی، وہ تقدس ابھی بھی دلوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا. جب ان سے کہا جاتا بھائی کیوں نہیں کھاتے، تو جواب یہ دیتے کہ آخر کا کھانا فرض ہے کیا؟ نہیں کھا رہے، بس ہماری طبیعت نہیں ہے. لیکن یہ بات اصل میں اوپر سے تھی، اندر سے ان کے دلوں کے اندر تقدس تھا ان جانوروں کا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس صورت میں ڈھانٹا، فرمایا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کھاؤ اس میں سے جس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام دیا گیا ہے، جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام دیا گیا ہے، جسے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے، کھاؤ اسے. اِن کُنتُم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اس اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ تم نہیں کھا رہے اس میں سے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے.
وقد فصل لكم ما حرم عليكم، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے واضح کر چکا ہے کہ اس نے تم پر کیا چیز حرام کی ہے. سورۃ النحل کے اندر یہ مضمون آیا اور اس کے بعد اس سورت کے اندر بھی آگے چل کے آئے گا. اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے مردار کو حرام کیا، خون کو حرام کیا، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، ایسے جانور کو حرام کیا جس پر اللہ کی سوا کسی اور کا نام لیا جائے. تو فرمایا جبکہ اللہ تم پر واضح کر چکا ہے تو اس نے تم پر کیا حرام کیا ہے. اللہ مستور تم الہ، سوائے اس کے کہ تم جس کی طرف مجبور کر دیے گئے ہو، تم بھوک کی وجہ سے اگر بے قرار ہو گئے ہو، تمہاری جان کو خطرہ ہے، تو پھر تم حرام میں سے بھی اتنا کھا سکتے ہو کہ جان لگ جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت سے لوگ ہیں جو کہ بھٹکاتے ہیں اپنی خواہشات کے ذریعے سے بغیر کسی علم کے. ان کی اپنی خواہشات ہیں، خود سے کچھ چیزیں گھڑنی ہیں اور بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑا ہوا ہے، ورنہ یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے ان غلط عقائد کے لیے کوئی علم نہیں ہے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے گزرنے والوں کو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تو چھوڑ دو گناہ کے ظاہری پہلو کو بھی اور باطنی پہلو کو بھی. ظاہری پہلو ظاہری اعتبار سے جو بھی گناہ ہے، جو بھی اللہ کی نافرمانی، اس کو بھی چھوڑو، اور جو باطنی گناہ ہے، جو عقیدے کی خرابیاں ہیں. یہ عقیدے کی خرابی ہے کہ ایک اونٹ ہے اس کا کھانا جائز ہے، لیکن تم اس لیے نہیں کھا رہے کہ دور جہالت میں اس کو حرمت دے دی گئی تھی کہ اس اونٹ کے ذریعے سے اتنے بچے پیدا ہوئے، لہٰذا بھی اونٹ مقدس ہو گیا. تو فرمایا کہ گناہ کا ظاہر ہو وہ بھی مت کرو، اور جو گناہ کے باطنی پہلو ہے ان کو بھی چھوڑو. گناہ کے باطنی پہلو تو یہ ہو گیا عقیدے کا گناہ، عقیدے ہی کے اندر کوئی چیز غلط ہو گئی. اسی طریقے پر فساد نیت بھی باطنی گناہ ہے. بظاہر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نیت میں فساد ہے، نیت میں دکھاوا ہے، نیت میں کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہے. اسی طریقے پر باطنی گناہوں کے اندر ہی باطنی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، نظر نہیں آتی لیکن آپ کے دل میں کسی کے حوالے سے بغض ہے. کسی کو نعمت ملی ہے تو اس کے حوالے سے دل کے اندر حسد ہے، یا دل میں تکبر، انسان اپنے آپ کو بڑا، دوسروں کو گھٹیا سمجھ رہا ہے، یا کسی کے بارے میں کوئی کینہ ہے، کوئی مال و دولت کی لالچ ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ باطنی گناہ ہے. اسی طریقے پر باطنی گناہ میں ایک دو معنی بات بھی آتی ہے. بعض لوگ اس طرح کی بات کریں گے کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض لوگ ہنس پڑتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو گفتگو کر رہا ہے اس کا ایک منفی مفہوم بھی ہے اور بظاہر ایک بڑا مثبت مفہوم بھی نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ چوٹ کر رہا ہے، لیکن بظاہر بات بڑی جو ہے وہ کسی اور انداز سے کر رہا ہے. اسی طریقے پر بعض اوقات شیطان ہمارے دلوں میں کو وسوسہ ڈال دیتا ہے، اور اس وسوسے کو ہم اندر خود تقویت دیتے ہیں. شیطان نے کوئی غلط خیال دل میں ڈال دیا، اب اس خیال کو مزید پکایا جا رہا ہے اپنے اندر. کسی نامحرم کا خیال دل میں ڈال دیا، اب اس نامحرم کے بارے میں دل سوچ رہا ہے، جیسے حدیث میں کہا گیا یہ دل کا زنا ہے. اب کیسے اسے راہ و رسم بڑھائی جائے، اس سے کیا بات کی جائے، کس طرح اس کی قربت حاصل کی جائے، یہ سارے کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اندر ہی اندر گناہ ہو رہا ہے اور کسی کو نظر نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ کا ظاہری پہلو بھی چھوڑو اور اس کا باطنی پہلو بھی چھوڑو. اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، بے شک وہ لوگ جو کہ گناہ کماتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان قریب وہ بدلہ پائیں گے ان اعمال کا، اس کام کا جو وہ کر رہے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہاں اس میں سے مت کھاؤ جس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے. جانور ذبح ہو رہا ہے کسی بت کے نام پر یا کسی ولی اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہو رہا، اب وہ حرام ہو گیا، اس کو مت کھاؤ. کوئی نظر و نیاز ہے لیکن وہ اللہ کے نام کی نہیں ہے، کسی اور بزرگ کے نام کی ہے. بعض ہم نے دن مقرر کر دیے کہ اس دن نیاز ہوگی، اور وہ دن کسی بزرگ کے حوالے سے معروف ہے. تو بھائی یہ دن کس نے مقرر کیا ہے، اور اس دن کے لیے نیاز کی شکل کس پہ مقرر کی ہے؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نیاز کو اللہ کے نام سے دلا رہے ہیں، ہم تو حلیم پکا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا. لیکن بھائی تم محرم میں کیوں پکا رہے ہو، دس محرم کو کیوں پکا رہے ہو؟ اس کے اندر تکبر شامل ہوگا کس کا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کہاں سے یہ چیزیں آ جائیں؟ کیا اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ دس محرم کو حلیم پکا؟ یا یہ ہے کہ قرآن میں یہ ذکر ہے؟ یہ ساری بدعت ہے، تم نے خود سے شروع کر لی، بدعت بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر شرک کا پہلو بھی ہے. تو اس میں سے مت کھاؤ جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، کسی اور کے نام کی ذبیحہ ہو، یا کسی اور کے نام کی نظروں نے آگ کر. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, اور بے شک یہ نافرمانی کا کام ہے. اگر تم اس میں سے کھاتے ہو تو تم اللہ سے بغاوت کرتے ہو, اللہ کے احکامات کو توڑتے ہو. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ, اور بے شک شیطان, ان الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ, بے شک یہ جو شیاطین ہیں یہ اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں. لَيُجَادِلُوكُمْ, تاکہ وہ تم سے جھگڑیں. کیا وحی کرتے ہیں, کیا سجاتے ہیں, ایسے دلائل دیتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ تم سے جھگڑتے ہیں. اس آیت کے پس منظر میں وہ دلیل مفسرین نے بیان کی ہے کہ جو شیاطین سکھاتے تھے اپنے ساتھیوں کو, وہ دلیل کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت پیش کر رہے ہیں, یہ شریعت بڑی عجیب ایک چیز لے کر آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ مار دے وہ حرام ہے, اور جس جانور کو یہ خود مارے خود ذبح کرے وہ حلال ہے. تو بظاہر بڑی یہ ذکر پر قول سے مذمہ کی ہوئی بات تھی کہ صبح آپ اسے ایک جانور مرا ہے, کس نے مارا؟ ساری بات اللہ نے مار دیا, مردہ ہے وہ, مردہ تو حرام ہے. تو اللہ نے جس کو مارا وہ حرام, اور جس کو یہ خود مارتے ہیں خود ذبح کرتے ہیں وہ حلال. تب یہ بات بظاہر بڑی منطقی بڑی لوجیکل لگتی تھی, تو فرمایا کہ یہ شیاطین یہ اپنے ساتھیوں کو ایسی ایسی باتیں سجھاتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ تم سے جھگڑتے ہیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ, اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا, اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, تو بے شک تم بھی پھر مشرق ہو جاؤ گے, تم بھی شرک کرنے والے ہو جاؤ گے. اب من کانا میتاً, سوچو بھلا وہ شخص جو کہ مردہ تھا, فَأَحْيَيْنَاهُ, تو ہم نے اس کو زندہ کیا, وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, اور ہم نے اس کے لیے وہ نور بنا دیا کہ جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چل پھر رہا ہے. کمن مسلح ظلمات, کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو کہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے؟ لئی سب خارج منہا, اور وہ اندھیروں سے نکلنے والا نہیں ہے. یہ اصل میں بہت ہی ایک تمثیل دی گئی ہے سمجھانے کے لیے. یہاں پر مردہ سے مراد حقیقی مردہ نہیں ہے, اصل میں جو شخص غافل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کے اندر مردہ ہے. وہ بحثیت انسان زندہ ہے ہی نہیں, وہ بحثیت حیوان تو زندہ ہے, بحثیت حیوان زندہ نہیں ہے. بحثیت انسان وہی زندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو. تو فرمایا اب من کان میتن, بھلا وہ شخص جو کہ مردہ تھا, مراد یہ کہ غافل تھا, اللہ کے احکامات سے غافل, شریعت سے غافل, ایک بے مقصد قسم کی زندگی بسر کر رہا تھا, حیوانی سطح پر جی رہا تھا. فَأَحْيَيْنَاهُ, تو ہم نے اسے زندہ کر دیا. کوئی ایسا واقعہ ہوا, کوئی ایسی بات اس کے کانوں تک پہنچی کہ وہ غفلت سے نکل آیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے عمل شروع کر دیا. وجعلنا له نورا, پھر ہم نے اسے ایک نور بھی دیا, ہم نے اسے دین کا علم بھی دیا, قرآن کا علم بھی دیا. یمشی بھی فی الناس, کہ جس کے ذریعے سے اب لوگوں کے درمیان چل پھر رہا ہے اور دوسروں کو بھی غفلت سے نکال رہا ہے, دوسروں کو بھی وہ تبلیغ کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما. پہلی نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے نکال رہا, ہم خود عمل کرنے والے بن جائیں, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نور, نور ہدایت دے کہ جس کے ساتھ ہم لوگوں میں چل پھر کر ہم ان کو بھی بیدار کرنا شروع کر دیں, ان کو بھی جگانا شروع کر دیں. حکیم سعید صاحب کا جملہ کہ جاگو اور جگاؤ, ایک شخص پہلے خود جاگا, اب اس کو اللہ نے وہ نور دے دیا, وہ علم دے دیا, وہ فہم دے دیا, وہ صلاحیت دے دی کہ اب وہ دوسروں کو بھی جگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے, بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑا صدقہ جاریہ. جتنے لوگ انسان کی تبلیغ کے ذریعے سے غفلت سے نکلیں گے, ان سب کی نیکیوں کا اجر بھی اس انسان کو ملے گا جس نے ان تک وہ دین کی بات پہنچائی. تو اب من کان میتن, بھلا وہ شخص جو کہ مردہ یعنی غافل تھا, فَأَحْيَيْنَاهُ, ہم نے اسے زندہ کیا یعنی ہم نے اسے غفلت سے نکالا, وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, اور پھر ہم نے اس کے لیے وہ نور پیدا فرما دیا کہ جس کے ساتھ اب وہ لوگوں کے درمیان چل پھر رہا ہے, لوگوں کو بھی اللہ کے رستے کی طرف بلا رہا ہے. کمم مسلح فی الظلمات, کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو کہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے, غافل ہے, غفلت سے نکلنے کو تیار نہیں, نہیں سب خارج منہا, اور وہ غفلت سے نکلنے والا ہے ہی نہیں. آپ خود اندازہ کیجئے کتنا عرصہ ہو گیا, آپ میں سے اکثر بھائی ایسے بھی ہیں جو طویل عرصے سے اس قسم کی محفلوں میں شریک ہو رہے ہیں, ادھر اپنا جائزہ لیں کہ ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے, کیا وہ بھی واقعتا قرآن کے خادم بن گئے, کیا وہ بھی قرآن کے دائی بن گئے, کیا وہ بھی اب لوگوں کو بھی اس رستے کی طرف آ رہے ہیں. تو ہم میں سے جن بہن بھائیوں کو یہ سعادت مل چکی ہے وہ بڑے خوش نصیب ہے، اور جن کو نہیں ملی وہ اس حوالے سے اپنا جائزہ لے کر اپنا احتساب کرے، اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ بھی اب قرآن کے خادم بن جائے، قرآن کے دائی بن جائے، قرآن کے احکامات کو دوسروں تک پہنچائے، ورنہ کم از کم دوسروں کو اس طرح کی محفلوں کے اندر لے کر آئے۔ تو فرمایا کیا وہ اس کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھیروں کے اندر پڑا ہے اور اس سے نکلنے کو تیار نہیں؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح سے کافروں کے لیے ہم مزین کر دیتے ہیں ان کے اس عمل کو جو وہ کر رہے ہیں، یعنی اپنی اسی غفلت میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ مضمون پہلے بھی آیا کہ اپنے غلط اعمال کو ہی وہ بہت ہی خوشنما شیطان کر دیتا ہے ان کے لیے، اور ان اعمال کے اندر جو دنیا میں انہیں کامیابیاں مل رہی ہوتی ہیں اس پر بڑے اصرار ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پہلے میرا ایک مکان تھا اب دو مکان ہو گئے، فلاں میرے ساتھ پاس آؤٹ اس نے کیا تھا جو ہے وہ اس کی سیلری اتنی ہے، دیکھو میری تنخواہ اتنی ہے، اس کے بچے وہ یہیں پاکستان میں پڑھ رہے ہیں اور میں نے اپنے بچوں کو باہر بھیج دیا، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے پر اصل میں دنیا داروں کے لیے، کافروں کے لیے ان کی دنیا داری کے اعمال کو مزین کر دیا جاتا ہے۔ وَقَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، دوبارہ یہ مضمون آ رہا ہے، پہلے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کے دشمن کھڑے کر دیتا ہے، شیطانوں میں سے وہ انسان بھی ہوتے ہیں جن بھی ہوتے ہیں، اب اس کے بعد دوبارہ مضمون آ رہا ہے وَقَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طرح سے ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کر دیے، بڑے بڑے سردار، ابو جہل کی طرح کے، فرعون کی طرح کے، نمرود کی طرح کے، لیم کرو فیہا، تاکہ وہ بستی کے اندر سازشیں کرے، وہ حق کے مشن میں رکاوٹ بنے، اہل حق کا رستہ روکو، تاکہ امتحان ہو اور اس امتحان میں اہل حق ان کا مقابلہ کریں، اور اس مقابلے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ اہل حق کے درجے کو بلند کرے گا۔ فرمایا وما یم کرونا اللہ بے انفسہم، البتہ یہ جان لو کہ وہ سازشیں نہیں کرتے مگر یہ کہ اپنے ہی خلاف، جو بھی حق کا رستہ روکنے کے لیے وہ سازش کریں گے اس کا سارا وبال انہی کے اوپر پڑنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کی نصرت، اپنے حق کی تائید خود کرے گا۔ وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ایسے لوگوں کے پاس کوئی آیت آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، جب تک کہ ہمیں نہ دیا جائے وہ کچھ جو کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہی نازل کرے، ہمارے اوپر براہ راست آیت کا نزول ہو پھر ہم مانیں گے، ورنہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، کون اس کے رسالت کے منصب کا اہل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو رسول نہیں بنا دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی پاکیزہ ہستیوں کو، بڑی نیک سیرت ہستیوں کو ہی رسالت کے لیے چنتا ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ اس نے کہاں اپنی رسالت رکھنی ہے، کہاں اس نے اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، انقریب پہنچے گا ان لوگوں کو، انقریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرائم کیے ہیں، ذلت ان کے، ذلت اللہ کی طرف سے، اللہ ان کو ذلیل کرے گا، ان بڑے بڑے سرداروں کو، ان کے تکبر کے سر کو اللہ خاک میں ملائے گا۔ وہ عذاب ان شدید، اور انقریب ان کو پہنچے گا شدید عذاب، بما کانوا یمکرون، ان سازشوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں۔ فمن یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام، تو وہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے ہدایت دینی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں میں شامل فرمائے۔ مراد یہ ہے کہ دین کے احکامات اسے فی نفس ہی ایک خیر نظر آتے ہیں، اندر سے ایک اعلان ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پہلو صحیح ان کے اوپر انتہائی گراؤ گزرتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت دینی ہے، تو اب ہدایت کی علامت کیا ہے، اپنے اپنے ہم اپنا اپنا جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر ہمیں شریعت کے احکامات سے محبت ہے، ہمیں پردے کے احکامات سے محبت ہے، ہمیں حلال و حرام کے احکامات سے محبت ہے، پنج وقتہ نماز کی طرف ہماری رغبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رہا ہے۔ اور اگر احکامات شریعت کے حوالے سے انسان کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت سے محروم ہے۔ تو فرمایا جس شخص کے بارے میں اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت دینی ہے، تو اسلام یعنی فرمانبرداری کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔
اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے ہی میں خیر ہے، سچ بولنے ہی میں خیر ہے، امانت داری ہی میں خیر ہے، اپنے وعدے پورے کرنے ہی میں خیر ہے، چاہے بظاہر دنیا میں سچ بولنے کا کتنا نقصان نظر آئے، لیکن نہیں میں سچ بولوں گا اسی کے اندر خیر ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ اور گھٹا ہوا، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ اب یہاں ایک ایسی بات بیان کی گئی ہے کہ جو شاید اس وقت سمجھنی مشکل تھی جب قرآن نازل ہوا، آج سمجھنی آسان ہے۔ جب قرآن کا نزول ہوا تو ابھی انسان اس قابل نہیں ہوا تھا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ سکے، فضا میں سفر کر سکے، لیکن آج انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ فضا میں سفر کرتا ہے اور کہاں سے کہاں اوپر پہنچتا ہے۔ اور مجھے تجربہ ہوا ہے کہ جو جو ہم اوپر بڑھتے ہیں تو آکسیجن کی مقدار کم ہوتی چلی جاتی ہے اور سانس لینے میں انسان کو دقت محسوس ہوتی ہے اور اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے اور گھٹ جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس وقت انسان کہاں اوپر چڑھ سکتے تھے، اور کہاں انہیں تجربہ ہوتا کہ اوپر چڑھنے کی وجہ سے سینہ تنگ ہوگا اور جو ہے وہ سینہ گھٹے گا، گھٹن محسوس ہوگی اور آکسیجن کی کمی محسوس ہوگی۔ لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بہت سارے حقائق رکھے ہیں کہ بعد میں آ کر سائنس کی ترقی نے ہمارے ریسرچ میں ان حقائق کو کنفرم کر دیا۔ اس لیے ڈاکٹر مورس بکائی کی بہت ہی عمدہ کتاب ہے دی قرآن دی بائبل اینڈ دی سائنس، جس کا عروج ترجمہ کئی حضرات نے کیا ہے، کہ قرآن میں کوئی ایک اصطلاح بھی ایسی نہیں ہے جو کہ ہماری جدید مستند سائنٹیفک ریسرچ کے ساتھ ٹکراتی ہو، لیکن ساتھ ہی وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ بائبل میں بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو لگتا ہے کسی انسان نے اپنے دور کی جو بھی تحقیق کی اس کے مطابق لکھ دی اور بعد کی سائنٹیفک ریسرچ نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا۔ تو لگتا ہے کہ بائبل کسی انسان کا کلام ہے، قرآن لگتا ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور انہوں نے سائنس کے بہت سارے شعبہ جات سے مثالیں دی ہیں، اور الحمدللہ کہ وہ مسلمان بھی ہوئے۔ وہ کتاب ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے، اس سے ہمارے قرآن مجید کے اوپر ایمان میں اور اس قرآن کی عظمت ہمارے عظمت کے حوالے سے ہمارے دل میں مزید یقین پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس شخص کے بارے میں اللہ فیصلہ کر لے کہ اسے گمراہ کرنا ہے، یجعل صدرہ ضیقاً حرجاً، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کر دیتا ہے تنگ جھکا ہوا، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، اسے شریعت پر عمل ایک پہاڑ محسوس ہوتا ہے، شریعت کے احکامات کے ساتھ اسے ایک گھٹن کی اور ایک انقباض کا محسوس ہوتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ گندگی کو ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو کہ مان نہیں رکھتے۔ اب شریعت پر عمل نہیں ہوگا تو پھر باقی جو کچھ ہے وہ خواہشات کی پیروی ہے، وہ خبیث عمل ہے، وہ گندگی ہے، رجس ہے۔ وہذا صراط ربک مستقیما، اور یہ ہے، یہ قرآن، اے نبی یہ قرآن ہے آپ کے رب کا بالکل سیدھا رستہ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے اپنی آیتوں کو واضح کر دیا ہم لوگوں کے لیے جو کہ نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھی ہے، خوش پناہ ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں۔ نیکی کرنے والوں کا خوش پناہ اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس روز اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو جمع کرے گا۔ یا معاشر الجن، اور اللہ تعالیٰ کہے گا جنات سے، قد استکثرتم من الانس، کہ تم نے انسانوں میں سے بہت سو کو ہتھیا لیا، تم نے بڑی کامیابی حاصل کی، تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر کے، اے جنات یعنی اے شیطان ابلیس کے جن کو، اے ابلیس کی ذریت، تم نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی، تم نے بہت سارے انسانوں کو ہتھیا لیا اور بجائے میرے رستے کے وہ تمہارے رستے پر چلتے رہے۔ اب اس کے بعد جو ان جنات کے پیروکار اور ان کے ساتھی انسان ہوں گے ان کو غصہ آئے گا کہ سارا کریڈٹ دیا جا رہا ہے جنات کو، تو وہ کہیں گے وقال اولیاء اہم من الانس، اور جو ان جنات کے ساتھی تھے انسانوں میں سے، وہ یہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب ہمارے، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، ہم میں سے جو کچھ لوگوں نے جنات کو قابو کر رکھا تھا، جیسے کچھ عامل تھے وہ جنات کو قابو کر کے اور جو ہے وہ ان کے ذریعے سے کچھ کام کراتے تھے،
ان کے ذریعے سے کچھ گن جو ہے وہ سنگن لیتے تھے مستقبل کی خبروں کی. کبھی وہ خبریں جنات صحیح دے آتے اور کبھی آ کے جھوٹی خبر بتا دیتے, کبھی خبر سچی ثابت ہوتی بابا ہو جاتی, اور کبھی جو ہے وہ جن جھوٹی خبر لا کر اور دلیل کر دیتا اپنے عامل کو, اس سے جو ہے مزے لیتا وہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا, وہ بلغنا اجل اللہ اجلتا لگا, اور پھر ہم پہنچ گئے اس مدت کو جو مدت تو نے ہمارے لیے اللہ طے کی تھی. قال النار مثواكم, اللہ تعالیٰ کہے گا یہ باتیں میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے, تمہارا بھی اور جن جنات کے ساتھ تم نے دنیا کے اندر فائدہ اٹھایا ان کا بھی ٹھکانہ آگ ہے. خالدین فیہا, اور وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. الا ما شاء اللہ, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے. ان ربک حکیم علیم, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ طرف سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور اسی طرح سے ہم ساتھ ملا دیں گے ظالموں میں سے بعض کو بعض کے ساتھ, اسی طرح سے ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملا دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, بسبب اس کمائی کے جو وہ کرتے رہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وہ جو مضمون پچھلی آیت میں چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت سب کو جمع فرمائے گا, اور اس کے بعد جنوں اور انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو کا ذکر ہوا, اب اس کے حوالے سے مزید پھر بات بیان کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا جنات سے اور انسانوں سے, یا معاشر الجن والانس, اے جنوں اور انسانوں کی جماعت, الم یاتکم رسل منکم, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہی میں سے, یقصون علیکم آیاتی, کہ جو تم پر بیان کرتے تھے تمہیں سناتے تھے میری آیات, وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, اور تمہیں اس دن کی ملاقات, اس دن کی حاضری, اس دن کی پیشی سے خبردار کرتے تھے. قالوا شہدنا علی انفسنا, وہ کہیں گے کہ ہاں ہم اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں. وغرتهم الحیاۃ الدنیا, اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے. وشہدوا علی انفسهم, اور وہ گواہی دیں گے اپنے اوپر یعنی اپنے خلاف, انہم کانوا کافرین, کہ وہ کافر تھے. اس آیت کے حوالے سے ایک اختلافی مسئلہ ہے جو کہ مفسرین کے درمیان موجود ہے. اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے, کسی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول نہیں بنایا. یہی وجہ ہے کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورہ احقاف میں کہ بعض جن ان کی جماعت کو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ فرمایا, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, تو انہوں نے اس تلاوت کو سنا, وہ قرآن پر ایمان لائے اور جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بعد ایک اور کتاب کی آیات اب سنی ہیں جو اللہ نے نازل کی ہے. تو گویا وہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے, ان کی کتاب تورات پر ایمان رکھتے تھے, اور اب اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کو سنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے. تو گویا جنات بھی وہ ایمان لاتے ہیں انہی رسولوں پر جو کہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں. لیکن اس آیت سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جنات میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پیدا فرمائے. الفاظ کی شاید کے یہ ہیں, الم یاتکم رسل منکم, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہی میں سے, اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا رسول نہیں آئے تھے تمہی میں سے. اب اس حوالے سے بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے جنات میں سے بھی رسول بھیجے, لیکن اس کے بارے میں ایک جو صحیح رائے ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے دی ہے رحمت اللہ علیہ مارک القرآن میں, وہ یہ ہے کہ جب تک اس زمین پر صرف جنات بستے تھے تو اس وقت رسول جنات ہی میں سے آتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو معذور کیا اور ان کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین کے اندر خلاف کر دی، انسانوں کو آباد کیا، تو اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ نے رسالت کا سلسلہ صرف انسانوں میں رکھا، اور جو جنات ہیں وہ بھی انہی رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، انہی رسولوں پر ایمان لاتے ہیں جو کہ انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے. تو فرمایا اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو سناتے تھے تمہیں میری آیات، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں اس دن کی حاضری یعنی قیامت کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں پیشی سے تمہیں خبردار کرتے تھے. قالوا شہدنا علی، یہ شاہدہ علی کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، اگر شاہدہ کے بعد علی کا حرف جا رہا ہے پریپوزیشن آئے تو یہ گواہی خلاف ہوتی ہے، اور اگر لام کا پریپوزیشن آئے لام کا حرف جا رہا ہے تو یہ گواہی حق میں ہوتی ہے، تو وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، شہیدنا علی انفسنا، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس اے اللہ رسول آئے تھے، انہوں نے ہمیں آپ کی آیات سنائی تھی اور ہمیں پہلے سے خبردار کیا تھا کہ حساب کتاب ہوگا، تمہارا ہر عمل محفوظ کیا جا رہا ہے، تمہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی. وغرتهم الحیاۃ الدنیا، اصل میں ان کے ساتھ ہوا کیا کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، جیسے آج ہماری اکثریت دھوکے میں ہے اور اسے دنیا کی زندگی اصل زندگی سمجھتی ہے، لہذا اسی دنیا ہی کی لذتوں کے حصول کے لیے لوٹ کسوٹ کا ایک بازار گرم ہے، غلط کام ہمارے معاشرے کے اندر پوری طرح سے پھیلے ہوئے ہیں، تو کوئی آخرت کی تیاری، کوئی آخرت کا حساب کتاب، کوئی جواب دہی کا احساس جیسے ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، اسی طرح ہر دور میں رہا ہے. فرمایا کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاضری کے حوالے سے یا تو انکاری تھے، مانتے نہیں تھے کہ قیامت بھی آئے گی، اور یا پھر یہ کہ عملی اعتبار سے ان کا عمل، ان کا کردار، ان کے شب و روز، ان کے منصوبے، ان کی دلچسپیاں یہ ثابت کر رہی تھی کہ انہیں اللہ کے یہاں حاضری کا، پیشی کا کوئی یقین نہیں. یقین ہو کہ اللہ کے یہاں حساب کتاب ہوگا تو کیا کوئی شخص قوم کے قرضے لے کے ہڑپ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص رشوت لے سکتا ہے، کمیشن کھا سکتا ہے؟ یہ ساری کی ساری حرام خوریاں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ کوئی حساب کتاب کے اوپر اس شخص کو یقین نہیں ہے. ذالک الم یقر رب کا مہلک القرا بظلم، ایسا اس لیے ہوا، یعنی اللہ نے اس لیے رسول بھیجے، رسولوں نے آ کر اس لیے جنات اور انسانوں کو قیامت کے دن کے حساب کتاب کے حوالے سے خبردار کیا. ذالک یعنی سب اس لیے ہوا، الم یقر رب کا مہلک القرا بظلم، اے نبی آپ کا رب کسی بھی بستی کو ظلم کے ساتھ یعنی ناحق ہلاک کرنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے خبری میں کسی کی پکڑ کر لے، کسی کو عذاب سے دو چار کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آگاہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اگر کوئی قوم اس آگاہی سے فائدہ نہیں اٹھاتی تو پھر اللہ تعالیٰ اسے سزا دیتا ہے. تو ذالک الم یقر رب کا مہلک القرا بظلم، ایسا نہیں ہے کہنا کہ آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا ہو، ناز و اہلھا غافلون، جبکہ وہ بستی والے غافل ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے، جنت کے بھی درجے ہیں، جہنم کے بھی درجے ہیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اے نبی آپ کا رب غافل نہیں ہے اس عمل سے جو وہ کر رہے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اے نبی آپ کا رب تو غنی ہے، اسے تو کسی کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود مکتفی ہے، سیلف سفیشینٹ ہے. ذُو الرَّحْمَةِ، بڑی رحمت والا ہے. اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تم سب کے سب کو لے جائے. وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد وہ زمین میں خلافت دے دے جس کو چاہے. کما انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے کہ اس نے تمہیں اٹھایا ہے ایک دوسری قوم کی اولاد سے. اس سے پہلے تھی زمین پر کچھ اور لوگ بستے تھے، آج وہ سب کے سب کہاں ہیں؟ اب وہ سب چلے گئے اور اس کے بعد تم اس زمین کے وارث ہو، تم بھی نہیں ہو گئے اور اس کے بعد کوئی اور اس زمین کے وارث ہوں گے. انما توعدون لآت، بے شک تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی آخرت کا وعدہ، حساب کتاب کا وعدہ، وہ یقیناً آنے والا ہے. وما انتم بموجبین، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی ان سے کہیے کہ میری قوم کے لوگوں تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو اپنی اپنی جگہ، یعنی جو بھی تم سازشیں کر سکتے ہو، میرے خلاف کو تدبیریں کر سکتے ہو، کر لو. انی عامل، بے شک میں بھی آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہوں، میں بھی اپنا کام جاری رکھے ہوں، میں بھی اپنے مشن کے تحت محنت کر رہا ہوں، بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. من تکون لہ عاقبۃ الدار، کون ہے کہ جس کے لیے عاقبت کا ڈر ہے؟ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے ٹھہرائے اللہ کے لیے اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے کھیتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے حصے. بنایا کھیتی کو اللہ نے ہے، جانوروں کو مویشیوں کو پیدا اللہ نے کیا ہے، لیکن انہوں نے اس میں سے اللہ کا حصہ ٹھہرا دیا. جیسے فصل تیار ہوتی تھی، ڈھیر لگتا تھا جو ہے وہ اناج کا، یا یہ ہے کہ سبزیوں کا، اور یا یہ ہے کہ جانور کھڑے کیے، اس کے بعد کہا کہ یہ مویشی یا یہ کھیتی کا حصہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا، ہم اللہ کے نام پر دیں گے، اور یہ جو حصہ ہے یہ ہمارے فلاں معبود کا ہے، یہ حصہ فلاں معبود کا، یہ حصہ فلاں معبود کا ہے. تو فرمایا بنائے اللہ نے ہیں، پیدا اللہ نے کی ہیں، لیکن اس میں سے وہ حصے ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے، پورے کا پورا اللہ کے نام پر جو ہے وہ نظر نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ اس میں سے اللہ کا ایک حصہ ہے اور باقی ان کے معبودان باطل کا ہے. فقالوا هذا لله بزعمهم، پھر انہوں نے کہا اپنے خیال میں کہ یہ اللہ کے لیے ہے. وهذا لشركائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے. فما كان لشركائهم، تو جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کا، فلا يصل الى الله، تو وہ اللہ کے حصے کی طرف شامل نہیں ہوتا تھا. وما كان لله، اور جو حصہ ہوتا تھا اللہ کا، فهو يصل الى شركائهم، تو وہ پہنچ جاتا تھا، وہ شامل ہو جاتا تھا ان کے شریکوں کی طرف. اب انہوں نے حصے بنائے، پھر اچانک کسی نے کہا کہ تم نے فلاں بت کا حصہ تو نکالا ہی نہیں، تو اب کیا کرے؟ تو پھر اپنے بتوں کے حصے میں کمی نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے حصے میں سے کمی کر کے اور حصہ اس بت کا بھی نکال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نظر نہیں آتا، لیکن بت تو سامنے نظر آ رہے ہیں، تو لہٰذا ان کا روب، ان کا دبدبا، ان کا جلال زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا وہ جلال نہیں ہے. جیسے ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور معاذ اللہ ہم امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں، تو چونکہ اللہ تو بہت اوپر ہے، لہذا اللہ کا اتنا خوف نہیں ہے، امریکہ کا زیادہ خوف ہے. لہذا امریکہ، ایک اس نے فون کیا صدر بش نے، اور فوری طور پر ہم نے اس کے تمام مطالبات مان لی. کولن پاول اور ٹونی فرینک وہ دونوں حیران ہیں کہ ہم نے 7 مطالبے رکھے تھے اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ سارے نہیں مانیں گے، یہ 3-4 ہی مانیں گے، لیکن 7 کے 7 مطالبے مان لیے، اور کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی مطالبات اپنے نہیں رکھے، بلکہ غیر مشروع سارے مطالبے مان لیے. تو حیران ہے وہ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور بہت اوپر ہے، اس کا خوف کم ہے، لیکن یہ ایک امریکہ کا بہادر کا خوف زیادہ ہے. اسی طریقے پر سمجھانے کے لیے بعضوں کا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لوگ دیہاتوں میں پٹواری سے زیادہ ڈرتے تھے کمشنر کے مقابلے میں. پٹواری سر پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر اس نے ذرا سی لکیر ادھر کر دی تو آپ کی زمین کا حصہ دوسرے کھاتے میں چلا جائے گا. لہذا اس کا خوف زیادہ ہوتا تھا پٹواری کا، اور کمشنر سے اتنا خوف نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ دور ہے، وہ شہر کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو فرمایا کہ جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے اس میں سے تو شرکاء کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن جو شریکوں کا حصہ ہے اس میں سے کوئی حصہ اللہ کی طرف نہیں آتا. تا اما یحکمون، بہت ہی برے فیصلے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. بَقَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح سے مزین کر دیا مشرکین میں سے اکثر کے لیے ان کی اولادوں کے قتل کو ان کے شرکاء. ہر زمانے میں یہ ایک مصیبت بھی رہی ہے کہ فلاں دیوتا بہت ناراض ہے، اس لیے جو ہے وہ دریا خشک ہو گئے ہیں، پانی نہیں آ رہا، لہذا دریا میں کسی بھی انسان کو جا کر اور ذبح کیا جائے، کسی بھی نوجوان لڑکی کو جا کر ذبح کیا جائے، کہ کوئی شخص اپنا بیٹا جا کر ذبح کرے تو پھر وہ دیوتا خوش ہوگا اور پھر دوبارہ دریا کے اندر پانی آنا شروع ہو جائے گا. بارشیں نہیں ہو رہی تو بارش کا دیوتا ناراض ہے، اس دیوتا کی بھینٹ کسی اپنے بچے کو چڑھاؤ، لہٰذا ایک آدمی اپنے بچے کو خود ذبح کر رہا ہے تاکہ فلاں دیوتا جو ہے وہ راضی ہو جائے. معاذ اللہ سرما معاذ اللہ. تو فرمایا اسی طرح سے مشرکین میں اکثر کے لیے اپنی اولادوں کے قتل کو مزین کر دیا، یعنی مشرکین کے لیے ان کی اولادوں کے قتل کو مزین کر دیا ان کے شرکاء، تاکہ وہ انہیں برباد کریں. وَلَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان کے دین کو رلا ملا دیں، ان کے دین کو مشکوک کر دیں. ولو شاء اللہ ما فعلوہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ حرکتیں نہ کرتے. فذرہم بما یفترون، پس نبی چھوڑیے ان کو بھی اور اس جھوٹ کو بھی جو کہ وہ گھڑ رہے ہیں. وقالوا ھذہ انعام وحرث حجر، اور وہ کہتے تھے کہ یہ مویشی اور یہ کھیتیاں ممنوع ہے. اپنے پاس سے مشرکین کے پنڈت بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد فیصلے کر رہے ہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی ضابطہ نہیں. جیسے معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں بھی 22 رجب کو ایک رسم ہوتی ہے کنڈوں کی، تو ہمارے ہاں بھی ہوتی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ خرافات ختم ہوگی. تو خود ہی طے کر رکھا تھا کہ یہ کنڈے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، جس نے کھانا ہے وہ گھر کے اندر ہی آ. لہٰذا ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے تو اپنے گھر سے چائے لے کر اور پڑوسیوں کے جا رہے ہیں، باقی جو ہے وہ سب کچھ ان کے یہاں سے، کنڈوں کا جو بھی جو ہے وہ کھیر بھی ہے اور پوریاں بھی ہیں وہاں سے کھا رہے ہیں، لیکن چائے اپنے گھر سے لے کے جا رہے ہیں، ان کے یہاں سے پوریاں باہر نہیں آ سکتے. تو بعد میں جب بڑے ہوئے سوچا کہ یہ اصول کس نے کرایا ہے، اصل تو یہ کہ کنڈے آئے کہاں سے، یہ کنڈے کی اصطلاحی عجمی ہے، عربی اصطلاحی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آیا حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، کہیں پر نہیں ہے، خود سے بنا لیا. اور خود سے بنانے کے بعد ان کے لیے کچھ ضابطے بھی بنا لیے کہ یہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. اسی طریقے پر ہر دور میں بدعات اور شرک کے حوالے سے جو بھی پنڈت ہوتے ہیں وہ خود سے کچھ ضابطے بنا دیتے ہیں. تو فرمایا کہ انہوں نے خود سے ہی ضابطہ بنا دیا، صحاب ہی انعام و حرسن ہجرن، کہ یہ مویشی اور یہ کھیتی یہ ممنوع ہے. لا یطعمھا الا من نشاء بذاتہم، اسے کوئی نہیں کھائے گا مگر وہی جس کے بارے میں ہم چاہیں گے، اپنے خیال کے مطابق ہم طے کریں گے کہ اس کو فلاں کھا سکتا ہے فلاں نہیں کھا سکتا. وہ انعام حرمت ظہورھا، اور کچھ ایسے مویشی ہیں کہ جن کی پشتوں کو حرام کر دیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی بیٹھ نہیں سکتا، ان کی پیٹ پر بس ان پہ سواری نہیں کی جا سکتی، ان پر سواری حرام ہے. جیسے ہمارے ہاں جھول جنا ہوتی ہے، بڑا مقدس قسم کا گھوڑا ہے اہل تشیعوں کے ہاں، اس پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، وہ سارا سال عیش کرتا ہے، اس کی سارا سال خدمت ہوتی ہے، مالش ہوتی ہے، اور پھر 10 محرم کو 9 محرم کو اس کو جو ہے سجا کے نکالا جاتا ہے. تو کچھ جانور رہتے ہیں کہ جن کے بارے میں طے کر لیا کہ ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا. وہ انعام اللہ یشکرون اسم اللہ علیہا، اور کچھ ایسے بھی جانور ہیں کہ جن کے بارے میں طے کر لیتے تھے کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، یہ جانور تو فلاں بت کے نام پر ہی ذبح کیا جائے گا. اس طرح ان علیہ، اور وہ یہ باتیں اللہ پر جھوٹ گھڑتے تھے. جب ان سے کوئی پوچھے گا بھائی آپ نے یہ ذات سے کہاں سے نکال لی، تو پنڈت کہتے تھے کہ یہ ذات سے ہمیں اللہ نے بتایا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ جی ہند ماں کام یا کرون، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا اس جھوٹ کا جو وہ گڑ رہے تھے. وقالوا ما فی بطون ھذہ الانعام، اور وہ کہتے تھے کہ جو بچہ اس جانور کے پیٹ میں ہے خالصۃ لذکورنا، وہ خالص ہوگا ہمارے مردوں کے لیے. جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو اسے صرف ہمارے مرد کھا سکیں گے، یہ عورتوں کے اوپر حرام ہے. وہ محرم علی ازواجنا، اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ بچہ پیدا ہو مردار فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو سب اس کے کھانے میں شریک ہو جاتے تھے. اب وہ جائز تھا عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. سَيَجْزِيهِمْ بَسْطَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں ان کی بنائی ہوئی باتوں کا بدلہ دے گا. انہو حکیم علیم، بے شک وہ اللہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا. قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحاً، یقیناً خسارے میں گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو نادانی میں قتل کیا بغیر علم، بغیر کسی علم کے. وحرموا ما رزقہم اللہ، اور جنہوں نے خام خائی اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا تھا. اس طرح ان اللہ، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے فضلو، وہ گمراہ ہو گئے. وما کانوا مہتدین، اور وہ نہ ہوئے ہدایت یافتہ. وہو الذی انشا جنات معروشات وغیرہ معروشات، اور وہی اللہ تبارک و تعالی جس نے پیدا کیے وہ باغات جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں، وغیرہ معروشات اور وہ باغات جو اپنے بلبوتے پر آپ کھڑے ہوتے ہیں. انگور کا باغ ہے تو انگور کی بیل، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو چھتریاں لگائیں گے، ان چھتریوں پر انگور کی بیل چڑھے گی اور پھر وہاں انگور کے گچھے لٹک رہے ہوں گے، آپ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آم کا باغ ہے، انار کا باغ ہے، سیب کا باغ ہے، یہ اپنے بلبوتے پر خود کھڑے ہوتے ہیں. یہ کس کی صنعت ہے، کس کی قدرت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو وہ ھو الذی انشا جنات معروشات وغیرہ معروشات، وہی اللہ جس نے پیدا کیے باغات جو چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو اپنے بلبوتے پر آپ کھڑے ہیں. وہ نخلا بزر مختلف، اور کھجورے ہیں اور کھیتیاں ہیں کہ جن کے ذائقے مختلف ہیں. طرح طرح کی قسموں کی کھجوریں ہیں، طرح طرح کی کھیتیاں ہیں، اناج ہیں، سبزیاں ہیں جن کے ذائقے مختلف ہیں. والزیتون والرمان متشابہ وغیرہ متشابہ، اور زیتون ہے اور انار ہیں جو ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں. کلو من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کے پھل میں سے جبکہ وہ باغات پھل لائیں. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور فصل کی کٹائی کے دن یا پھلوں کی اترائی کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق دے دو. زکوٰۃ کے بارے میں تو نصاب ہے کہ آپ اتنا، آپ کے پاس اگر پیسہ ہے جو 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے برابر ہو تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور واجب بھی اس وقت ہوتی ہے جبکہ اتنا نصاب کے مطابق مال آپ کے پاس رہے ایک سال تک، سال گزرے تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. لیکن یہ جو فصلوں کے اوپر، پھلوں کے اوپر جو اللہ کی راہ میں دینا ہے اجرت، اس کے اوپر نہ تو کوئی نصاب ہے اور نہ ہی کوئی سال گزرنے کی مدت ہے. اگر 10 کلو کوئی فصل اتری ہے تو اس میں سے اللہ کا حصہ دینا ہوگا، اسی دن دینا ہوگا چاہے سال گزرا ہو نہ گزرا ہو. اس حوالے سے شریعت نے ایک سہولت پیدا کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس چیز پر انسان کی محنت زیادہ ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حصہ کم رکھا. مثال کے طور پر کسی کھدائی کے وقت آپ کو خزانہ مل گیا اور بغیر محنت کے مل گیا، اللہ نے آپ کو جو ہے وہ بہت سارے سونے کی اشرفیاں دے دی، یا کوئی سونا مل گیا، یا کوئی بھی موتی آپ کو اس طرح کی چیزیں مل گئیں، ان کے اوپر 20% حصہ ہے جو اللہ کی راہ میں دینا ہے، یعنی 5% اللہ کی راہ میں دیں گے، 20% دیں گے. اسی طریقے پر اگر زمین بارانی ہے، آپ نے کوئی محنت نہیں کی کہ کوئی نہر سے پانی آپ جو ہے وہ لائے ہوں اور اس کے بعد نہر کھودی گئی ہو، نہر کے ذریعے پانی آ رہا ہو، بلکہ آپ نے بیج بوئے، اللہ نے بارش برسائی، فصل نکل آئی، اب اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 10% دینا پڑے گا، یعنی 10واں حصہ اللہ کی راہ میں وہ دینا پڑے گا اس فصل کا. اور اگر وہ فصل ہے کہ جو نہری ہے جس کے لیے باقاعدہ نہر سے پانی حاصل کیا گیا ہے، محنت کی گئی ہے، اب اس کے لیے اللہ نے پھر حصہ کم رکھا ہے اپنا، اس میں سے آپ کو 20واں حصہ دینا ہوگا، یعنی 5% اللہ کی راہ میں دینا ہوگا. اور وہ پیسہ جو آپ بڑی محنت کے ساتھ کماتے ہیں، یا وہ سونا اور چاندی جو آپ جو ہے وہ محنت کر کے اور پیسے سے خریدتے ہیں، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے 2.5%، یعنی 40واں حصہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے ہیں، جتنی محنت زیادہ ہوگی اللہ نے اسی حساب سے اپنا حصہ کم رکھا ہے، اللہ کی راہ میں آپ کو کم دینا پڑے گا. تو فرمایا وآتوا حقہ یوم حصادہ، جس روز تم فصل کاٹو اسی روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر دو. بارانی زمین ہے تو 10% اللہ کی راہ میں دے دو، اور اگر نہری زمین ہے اس سے فصل اتری ہے تو 5% اللہ کی راہ میں دے دو. ولا تصرفوا، اور دیکھو اسراف نہ کرو، یعنی زیادتی نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تم اس میں سے خود ہی کھانا شروع کر دو اور بہت زیادہ کھانا شروع کر دو، بلکہ اللہ نے اگر زیادہ دیا ہے تو اس میں کسی اور کو بھی شریک کرو. انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، یعنی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ومن الانعام حمولۃ و فرشا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مویشی پیدا فرمائے ہیں ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو حمل بردار ہیں، اونٹ ہیں، بیل ہے، جو کہ استعمال ہوتا ہے سامان کو ڈھونے کے لیے، سامان اور بوجھ کو کھینچنے کے لیے. وہ فرشا، اور ایسے بھی مویشی ہیں، جانور ہیں کہ جو زمین سے لگے ہوئے ہیں، مراد یہ ہے کہ حمل بردار نہیں ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے. کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ثمانیہ ازواج، 8 جوڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جوڑے تمہارے لیے پیدا فرمائے، یعنی وہ مویشی جو کہ عرب میں ہوتے تھے 8 تھے. وہ کون کون سے ہیں؟ من الزال اثنین و من الماز اثنین، 2 ہیں بھیڑوں میں سے اور 2 ہیں بکریوں میں سے. بھیڑ اور مینڈا 2 یہ ہو گئے، بکری اور بکرا 2 یہ ہو گئے، یعنی 4 یہ ہو گئے. قل آز ذکرین حرما امل انثیین، اے نبی پوچھئے ان کے پنڈتوں سے جو اپنے پاس سے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جانور حرام ہے اور یہ کھیتی حرام ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا مگر وہ جس کو ہم چاہیں. اے نبی ان سے پوچھئے کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان میں سے جو مذکر ہے ان کو، یا اللہ نے حرام کیا ہے ان کو جو مونس ہے. امش تمنت علیہ ارحام الانثیین, یا یہ ہے کہ وہ بچے حرام ہیں جو کہ مونس کے وجود میں ہیں, مونس کے رحم میں ہیں. بتاؤ کیا ان میں سے کون سا جانور حرام ہے؟ بکرا حرام ہے کہ بکری؟ بھیڑ حرام ہے کہ مینڈا؟ اور یا یہ ہے کہ وہ بچے جو مونس کے رحم میں ہیں وہ حرام ہیں؟ نبے اونی بے علم, مجھے بتانا کسی علم کی بنیاد پر. ایسے نہیں کہ بس جو تمہارے جی میں آئے اور تم اسی کو ضابطہ بنا دو شریعت کا. مجھے بتاؤ کہ کس دلیل کی بنیاد پر تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین, اور دو ہیں اونٹ میں سے اور دو ہیں گائے میں سے. اونٹ اور اونٹنی, گائے اور بیل. قل اذکرین حرم ام الانثیین, ایلمین سے پوچھے آئے دونوں مذکر حرام اللہ نے کیے ہیں یا یہ ہے کہ اللہ نے دونوں مونس کو حرام کر دیا؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا وہ کہ جس پر مشتمل ہے دونوں مونسوں کا رحم, یعنی وہ بچے جو مونسوں کے دونوں مونسوں کے رحم میں, وہ حرام ہیں. ام کنتم شہداء, کیا تم اس وقت موجود تھے اس بساکم اللہ بہذا, جب اللہ نے تمہیں اس چیز کی وصیت کی تھی؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, اپنے پاس سے باتیں گھڑ کر کہے کہ ہاں اللہ ہی نے ایسی باتیں کہی ہیں. لیضل الناس بغیر علم, تاکہ وہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے بھٹکائے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين, بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه, ارمن سے کہیے کہ میں تو نہیں پاتا حرام جو بھی میری طرف وحی کیا گیا اس میں کسی بھی کھانے والے پر جو کہ کھاتا ہے. الا ان یکون میتتا, اب یہ مضمون تیسری بار آ رہا ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آیا تھا آیت 173 میں, پھر آیا سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 3 میں, اب تیسری بار آ رہا ہے. فرمایا ہاں کیا چیز اللہ نے حرام کیے کھانے والے پر؟ الا ان یکون میتتا, سوائے اس کے کہ وہ ہو مردار. اے بکری بالکل جائز ہے, لیکن اگر مر گئی تو اب وہ نجس ہو گئی, اب نہیں کھا سکتے. او دمم مسفوحن, یا بہتا ہوا خون, یہ یہاں پر وضاحت آئی ہے. پہلے خالی آتا رہا دمن, کہ اللہ نے حرام کیا خون کو. یہاں فرمایا کہ وہ خون جو بہ سکتا تھا اگر اس کو نہیں بہایا تو وہ حرام ہے. بعض خون ایسے ہوتے ہیں بعض جسم کے حصے میں کہ جو بہتے نہیں, ایسے تلی ہے تو اس کے اندر خون چپکا رہتا ہے, تو وہ خون حلال ہے, وہ آپ کھا سکتے ہیں. لیکن جو خون بہ سکتا تھا اس کو نہیں بہایا تو پھر وہ جانور حرام ہو گیا. ذبح جب کرتے ہیں اور جانور تڑپتا ہے تو اس میں سے خون نکل کر بہتا ہے, بہنے والا خون نکل جاتا ہے, اس لیے ذبیحہ حلال ہے. اور اگر جھٹکے سے جانور کو ہلاک کر دیا تو اب اس میں سے خون نہیں نکلتا, جو بہ سکتا تھا وہ نہیں بہا, اس لیے وہ جانور جو جھٹکے سے مارا گیا ہے اس کا گوشت حرام ہے. تو فرمایا کہ بہتا ہوا خون حرام ہے. او لحم خنزیر, یا یہ ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے. جس جانور کا گوشت آپ کھاتے ہیں اس جانور کی صفات آپ کے اندر بھی پیدا ہوتی ہیں. اگر ہم بھی درندوں کا گوشت کھانا شروع کر دیں تو ہمارے اندر بھی درندگی پیدا ہوگی. اسی طریقے پر خنزیر یہ انتہائی بےہودہ جانور ہے. باقی جانوروں کے اندر مذکر اور مونس جو بھی عمل کرتے ہیں باہمی, وہ انتہائی چھپ کے کرتے ہیں, اور یہ ایسا خبیث جانور ہے کہ یہ جو ہے وہ کلم کھلا جو ہے وہ, جیسے کہ یہ غلط کام جو ہے وہ, یہ حرکتیں ہوتی ہیں کتوں کے ہاں یا گدھوں کے ہاں, اس سے بھی زیادہ غلیظ طریقے پر یہ جانور ہی کام کرتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں بار بار کہا گیا کہ یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. فرمایا اور اللہ نے حرام کیا خنزیر کا گوشت. آج یورپ کے اندر اتنی بےہودگی اور فحاشی کیوں ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس غلیظ جانور کے گوشت کو اپنے بھی حلال کر دیا. او لحم خنزیر, یا خنزیر کا گوشت. فَإِنَّهُ رِجْسٌ, کہ وہ گندگی ہے. یعنی یہ جو تینوں چیزیں ہیں جو ابھی بتائی گئی ہیں, یہ تینوں کے تینوں گندگیاں ہیں. یا پھر خنزیر کے گوشت کے بارے میں خاص طور پر کہا فَإِنَّهُ رِجْسٌ, کہ یہ گندگی ہے. او فِسْقًا, اور یا پھر نافرمانی. آگے جو چیز حرام آ رہی ہے وہ رجس نہیں ہے, وہ گندگی نہیں ہے, وہ ناپاک نہیں ہے, وہ نافرمانی ہے. وہ کیا ہے؟ او فِسْقًا احل لغیر اللہ بہ, کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا. بکری ہے, ذبح کیا ہے, اس کا گوشت رجس نہیں ہے, وہ فی نفسہ کو گندگی نہیں ہے, وہ گوشت پاک ہے. لیکن وہ کیوں حرام اللہ نے کر دیا؟ کہ اس میں نافرمانی ہو گئی اس بکری پر, بجائے اللہ کے
کسی اور کا نام لیا، کسی اور کے نام پر اس بکری کو ذبح کیا، اس لیے وہ حرام ہو گئی. فمن اس پورا غیر باغ والا آدم، تو جو کوئی ہو گیا بے قرار، مجبور ہو گیا بھوک کی وجہ سے، غیر باغ اور وہ بغاوت پر آمادہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم توڑے، ولا آدم نہ اس کا کوئی ارادہ زیادتی کا ہے کہ اب اگر مجھے موقع ملتا ہے، میں بھوک سے بے قرار ہو رہا ہوں اور اب میں گھوڑے کا گوشت کھا سکتا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ گھوڑے کے کباب بنانا شروع کر دے، نہیں بلکہ یہ ہے کہ کتنا کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے. تو فرمایا کہ نہ اس کا ارادہ اللہ کا حکم توڑنے کا ہو، نہ اس کا ارادہ کوئی زیادتی کا ہو. فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو نبی بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام کو بھی کھایا جا سکتا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور وہ لوگ کے جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے حرام کر دیا تھا ہر ناخن والا جانور، اللہ نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے انہیں سزا دی، ان پر اللہ نے حرام کر دیا تھا بطخ کو، اللہ نے ان پر حرام کر دیا تھا شتر مرغ کو. فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے حرام کر دیا ناخن والا جانور، اونٹ ان پہ حرام کر دیا گیا تھا. ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شہوبہما، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی تھی ان دونوں کی چربی، ان کی چربی تم نہیں کھا سکتے. الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس چربی کے جو کہ پشت کے ساتھ چپکی ہوئی ہو، قابل ہوایا یا وہ چربی جو کہ انتڑیوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہو، او مفصلت اب عظم، یا وہ چربی جو بالکل ہڈیوں کے ساتھ مل گئی ہو اور اسے ہڈی سے جدا کرنا ممکن نہ ہو. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا تھا ان کی بغاوت، ان کی سرکشی کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک یقیناً ہم سچے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ، یا نبی اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، یا نبی آپ ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، تمہارے رب کی رحمت جان لو بڑی وسیع ہے، اگر تم اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو وہ رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ تم اس کا کہنا مانو. لیکن ولا يرد باسه عن القوم المجرمين، البتہ اس کی پکڑ وہ ٹالی نہیں جا سکتی مجرم قوم سے، وہ رب پھر مجرموں کو سزا دینے کے اندر بھی بہت تیز ہے. اب اس کے بعد مشرکین کا ایک خاص زخرف القول، ایک بڑی ملما کی ہوئی بات، اس کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور ہمارے آباؤ اجداد بھی شرک نہ کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم اپنے پاس سے کوئی چیز حرام ٹھہراتے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے جو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک انہوں نے پھر ہماری پکڑ کا مزہ چکھا. یہ ایک بڑی منطقی قسم کی بات ہے. جیسے ہم حدیث میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی بھی عمل کے اوپر خاموش ہو گئے تو یہ بھی گویا ان کی اپروول ہے. اسے کہتے ہیں حدیث تقریری. ایک حدیث وہ ہوتی ہے کہ آپ نے حکم دیا اس کے اوپر عمل کرنے کرنا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ نے کوئی عمل کیا اس کا حکم نہیں ہے لیکن آپ کا عمل ثابت ہے، آپ کی سنت ہے، عمل کرنا چاہیے. اور ایک عمل آپ کے سامنے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، تو آپ کی خاموشی گویا یہ اپروول ہے کہ وہ عمل بالکل صحیح ہے. تو مشرکین نے اسی دلیل کو بنا لیا کہ بھئی ہم نے ایک چیز کو حرام کیا تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہمیں روک دیتا، اور ہم وہ کام نہ کرتے، ہم نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ قادر ہے، اللہ ہمیں روک دیتا ہم شرک نہ کرتے. اسی طریقے پر اگر ہم نے کسی چیز کو خام سے حرام کر لیا تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہمیں روک دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں روکا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن اس میں شامل تھا، اللہ کی معاذ اللہ مرضی اس میں شامل تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے غلط کاموں سے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اور اللہ انبیاء وقفے وقفے سے بھیجتا رہا اور وہ آ کر بری باتوں سے روکتے رہے. مشرکین کو بھی اللہ نے منع کیا ان کے غلط کاموں سے، بھیجا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آ کے منع کیا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرماتا ہے لیکن یہ نہیں کہ ہر انسان پر فرشتہ اترے اور اسے کہے کہ تم نے ابھی بھی جو کام کیا غلط اس سے بعد آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے.
بلکہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے انبیاء اور انبیاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرماتا ہے، ان کی تعلیمات وہ ہمیں گائیڈنس دیتی ہیں. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن اور ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہے. اگر ایک شخص غلط کام کا فیصلہ کرتا ہے تو حضرات انبیاء کی تعلیم اس کو غلط کام سے روکتی ہیں، اس کا ضمیر اسے ٹوکتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، وہ پھر بھی اگر کہتا ہے میں غلط کام کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے ڈھیل دیتا ہے کہ جاؤ اور دفع ہو یہ کام کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے، اس میں اللہ کی رضا نہیں. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو زبردستی اس کو روک دیتا، اس کے ہاتھ چل ہو جاتے، وہ یہ کام کرنا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی تاکہ دنیا میں انسان کو جو اختیار دیا ہے وہ اختیار برقرار رہے، یہاں پر فرشتے نہیں بس رہے کہ وہ پابند ہیں کہ اللہ کا حکم ہی مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی اجازت تھی سے دنیا میں گناہ ہوتا ہے. ایک شخص چوری کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اس کے سامنے موجود ہے کہ غلط کام ہے، ضمیر ٹھوکتا ہے کہ بھائی کسی کا مال مت چوری کرو، اس نے محنت سے کمایا ہے اور تم وہاں سے چوری کر کے لا رہے ہو. پھر بھی اگر ایک شخص اس ضمیر کی آواز کو دبا دے اور طے کر لے کہ میں نے حرکت کرنی ہی کرنی ہے، تو اللہ کی طرف سے اذن ہوتا ہے، تبھی وہ چوری کر پاتا ہے. گھر سے نکلا اور اس کے بعد وہ جائے واردات پر پہنچا اور کامیابی سے واردات کر کے آ گیا، یہ بغیر اللہ کے اذن کے ممکن نہیں ہے، ہوتا اللہ کے اذن سے، لیکن اس کام میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے. اور اگر انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نیکی بھی بغیر اللہ کے اذن کے نہیں کر سکتا. آپ گھر سے نکلے، مسجد پہنچے، آپ نے نماز پڑھی اور پھر بعد سلامت تب واپس آ گئے، ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اللہ کے اذن سے ہی ہم نیکی کرتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے. تو دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں، ایک ہے اذن اور ایک ہے رضا. دنیا میں ہر کام اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، برے کاموں میں اللہ کی رضا نہیں ہے اور غلط کاموں اچھے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو اس اذن اور رضا کے فرق کو ملوث نہ رکھنے کی وجہ سے یہ مغالطہ مشرکین پیدا کرنے کی کوشش ہر دور میں کرتے رہے. چھوٹی سی مثال ہے، آپ اپنے بچے کے لیے طے کرتے ہیں کہ اس بچے کو میں نے کامرس پڑھانی ہے، اور بچہ مسجد ہے کہ میں سائنس پڑھوں گا. تو آپ بچے سے بہت کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں، سائنس نہیں پڑھنی تم نے، مجھے میری جو تمہارے بارے میں مستقبل کی منصوبہ بندی ہے اس کے بارے میں تمہیں کامرس پڑھنی چاہیے. بچہ ضد کرتا ہے تو آپ خود ہی کہتے ہیں جاؤ پھر جاؤ پڑھو. تو آپ خود ہی اس کو پیسے دیتے ہیں، آپ ہی ساری فیسیں دیتے ہیں، آپ خوش نہیں ہیں، لیکن آپ کا اذن بچے کے لیے شامل ہے. اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرتا ہے کہ تم یہ کام مت کرو، کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے جاؤ کرو. اس میں اللہ کا اذن ہوتا ہے لیکن اس میں اللہ کی رضا مندی نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ عنقریب کہیں گے وہ لوگ کہ جو میں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آبا اجداد کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، کذلک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ پھر انہوں نے ہماری پکڑ کا مزہ چکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ماضی میں شرک کرنے والوں کو عذاب سے دوچار کیا ہے تو کیا وہ چیز تمہارے سے سبق لینے کے لیے کافی نہیں تھی؟ تم نے اس کے باوجود پھر تم نے بھی وہی حرکت کی. جو حرکت قوم نوح نے کی وہی حرکت قوم عاد نے کی، جو حرکت قوم عاد نے کی وہی حرکت پھر بعد میں قوم ثمود نے کی. تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے، لیکن یہ ہے کہ تم نے صرف اور صرف اپنی خواہشات کی تسکین کے تم حرکتیں کرتے رہے اور منسوب کر رہے ہو اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ چاہتا قوم روک دیتا. کل اینبی ان سے کہیے حل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا تمہارے پاس اپنے ان من گھڑے من گھڑت عقیدوں کے لیے کوئی علم ہے جو تم نے اپنے پاس سے حلال و حرام کے فیصلے کیے ہیں، کیا اس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ تو لاؤ ہمارے پاس. جیسے فرض کیجئے کہ بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ بھائی یہ تیجا ثابت نہیں ہے، یہ تم کیوں تیجا کرتے ہو وفات کے تیسرے دن، اور کیوں چہدم کرتے ہو چالیسواں کرتے ہو؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ لائیے کہاں منع ہے، کون سی حدیث میں منع ہے کہ ہم تیجا نہ کریں، کون سی حدیث میں منع ہے کہ ہم چہلوم نہ کریں؟ تو بعض اوقات لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں کہ اچھا جواب دیا جائے ان کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دلیل تو وہ لائے گا جو کوئی کام کر رہا ہے، دلیل تو اس کو پیش کرنی چاہیے جو تیجا کر رہا ہے، جو چہلوم کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ دلیل لے کر آئیں کہ بھی کہاں منع ہے. اگر فرض کیجیے کہ آج آپ شروع کر دیجیے پچاسواں، تو کیا وہ منع ہوگا کسی حدیث کی کتاب میں؟ ایک چیز دور نبی میں تھی نہیں تو منع کہاں سے ہوگی، وہ تم نے بعد میں شروع کی ہے. تو فرمایا کہ تمہیں غلط کام کر رہے ہو تو تم لاؤ علم، تم لاؤ اس کے لیے دلیل، هل عندكم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے، فتخرجوه لنا، پھر تم اس کو لاؤ ہمارے لیے، ان تتبعون الا الظن، تم پیروی نہیں کر رہے مگر کچھ خیالات کی، کچھ گمانوں کی، وان انتم الا تخرصون، اور تم نہیں ہو مگر یہ کہ کہا سرائیاں کرنے والے، تمہارے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے جو مستند ہو، جو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کتاب سے اخذ کردہ ہو. قل فللہ الحجت البالغہ، اے نبی سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی طرف سے تو ہے اتمام حجت، یعنی حجت پوری کر دینا، اللہ نے حجت پوری کر دیا، تم پر بات واضح کر دی ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تم کو، تم سب کے سب کو ہدایت دے دے، یعنی زبردستی ہدایت دینی ہو تو پھر جیسے فرشتے اللہ کا حکم ماننے پر مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زبردستی اپنی شریعت پر عمل کرانے پر مجبور کر دے. قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون، اے نبی سے پوچھئے کہ، اے نبی سے کہیے کہ لیاؤ اپنے ان گواہوں کو جو آ کر یہ گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، جو تم نے اپنے پاس سے حلال و حرام کے فیصلے کر لیے، یہ کھیتی حرام ہے، یہ مویشی حرام ہے، اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے حلال، ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، اے نبی ان سے کہیے اپنے گواہ لاؤ جو کہ آ کر گواہی دیں کہ یہ سارے حرام کے فیصلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی بنیاد پر کرتے رہے، یعنی اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. فَإِن شَهِدُوا، اور اگر وہ آ کر گواہی دے بھی دیں، ممکن ہے کہ ڈٹائی پر اتر آئے اور کچھ آ جائیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا، تو فرمایا اگر وہ گواہی دیں فلا تشہد معہم، تو اے نبی آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے گا، یعنی وہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، جھوٹے ہیں. فلا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہرگز پیروی مت کیجیے گا ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر کر رہے ہیں، یعنی دوسری ہستیوں کو شریک کر رہے ہیں. اب اس کے بعد دین اسلام کی اہم معاشرتی ہدایات تیسری مرتبہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یہ مکی قرآن کا دوسرا مضمون ہے، ایک ایمانیات اور اس کے بعد دوسرا مضمون اخلاقیات. اللہ تعالیٰ نے تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 معاشرتی احکامات دیے تھے، 10 کمانڈمنٹس. وہ 10 احکامات اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں بیان کیے ہیں جب ہمارے سامنے آ رہی ہیں. 5 احکامات ایک آیت میں ہیں، 4 احکامات دوسری آیت میں ہیں، اور اس کے بعد ایک حکم آ جائے گا تیسری آیت میں. تو یہ 3 بہت اہم آیات ہیں اسلام کے معاشرتی احکامات اور جو دین اسلام کی اخلاقی ہدایات ہیں ان کے حوالے سے. قل، اے نبی آدم سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، تعالوا، آؤ، اصل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا، یعنی یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو حرام کیا ہے، شرک حرام ہے، شرک گناہ ہے، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. 5 مقامات پر قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا ہے. پہلا مقام سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، آیت 83 میں، یہ دوسرا مقام ہے. اندازہ کیجئے کہ والدین کے حقوق کی اللہ کی نگاہ میں کیا اہمیت ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ، اس کا مضمون اپنے کلائمیکس پر آئے گا آگے چل کر سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکو میں. نمبر 3، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. نحن نرزقکم وإياهم، تمہیں رزق ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی، تم اپنی اولادوں کے رازق نہیں ہو، رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانوں میں کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جو جو آبادی بڑھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے نئے نئے ذرائع کھول دیتا ہے. وہی زمین جو پہلے منو گندم پیدا کرتی تھی، آج اسی زمین سے تنو گندم پیدا ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے پولٹری کے ذریعے سے کس قدر بچی رزق کا ذریعہ کھول دیا ہے، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. سورہ حجر اس کا دوسرا رکوع میں یہ آیت موجود ہے، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں لیکن ہم انہیں نازل کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق، جتنی آبادی ہوتی ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ رزق بھیج دیتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آبادی بڑھ گئی ہو اور دنیا میں رزق کم ہو. رزق یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اس رزق پر قابض ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کا رزق پہنچنے نہیں دیتے، لیکن رازق انسانوں کا اللہ ہے بندے نہیں. ہمارے ہاں یہ جو بھی خاندانی منصوبہ بندی کا پورے کا پورا سلسلہ ہے، اس کے پیچھے بھی سوچ یہی ہے کہ اگر آبادی بڑھ گئی تو پھر ان کے لیے ضروریات کیسے پوری ہوں گی. تو یا ہم خود ضروریات پوری کرنے والے ہیں، وسائل ہم پیدا کرنے والے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے آبادی کو کنٹرول کرو. تو یہ سارے کے سارے بالکل غلط سوچے، غلط نظریات ہیں. دین اسلام ان چیزوں کی بالکل نفی کرتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایسے خاندانوں میں شادی کرو کہ جہاں پر کثرت سے اولاد ہوتی ہو. میں روز قیامت تمہاری کثرت یعنی تمہاری تعداد کی کثرت کے اوپر فخر کروں گا میں. تو لہذا یہ خاندانی منصوبہ بندی کے جو بھی سلسلے ہیں یہ سارے کے سارے غلط ہیں. ہاں ایک ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو بھی دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی خواہش کرو وہیں تمہارے ذمے ہے اولاد کی تربیت کی، اولاد کی ساری ضروریات پوری کرنا بھی. تو یہ دونوں احکامات ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن یہ ہے کہ محض اس وجہ سے کہ کھائیں گے آنے والے انسان کہاں سے، لہذا خاندانی منصوبہ بندی کے جو بھی طریقے ان پر عمل کیا جائے یہ سوچ بالکل غلط ہے. فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولادوں کو پیدائش کے بعد مشرکین قتل کر دیتے تھے، وہ بھی غلط. اور یہ ہے کہ اس وجہ سے انسان وہ مانے حمل ذرائع اختیار کرے کہ اولاد پائے گی کہاں سے، یہ سوچ بھی غلط. بلکہ نئے نئے وسائل ان کو ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نئے نئے وسائل کو ہمارے سامنے لاتا رہتا ہے کہ جن سے رزق کے نئے نئے ذریعے، معاش کے نئے نئے ذریعے سامنے آتے رہتے ہیں. فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، تم ان کے رازق نہیں ہو، ان کو رزق تمہیں بھی رزق کم دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق کم دیتے ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، چوتھی بات کرتی ہدایت کہ بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ بے حیائی اس میں سے ظاہر ہو یا وہ بے حیائی چھپی ہوئی ہو. ظاہری بے حیائی سے آپ سمجھتے ہیں بے پردگی، ہر ایسا عمل جو زنا کی طرف انسان کو لے جائے وہ سارے کا سارا بے حیائی ہے. بلا تقرب الزنا، فرمایا قرآن مجید میں زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو ایک عورت اگر کھلے چہرے کے ساتھ باہر آ رہی ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر وہ بن ٹھن کر اور وہ سمجھیے کہ بناؤ سنگھار کر کے اگر آ رہی ہے، تو یہ سارے کا سارا عمل اس کا یہ کیا ہے، یہ غلط ہے. اس کی وجہ سے زنا کا رستہ وہ جو ہے وہ گویا کہ کھلتا ہے. تو فرمایا کہ بہائی کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ بہائی کھلی ہو، پھر اس سے آگے بڑھ کر معاذ اللہ زنا یا ہم جنس پرستی، یہ سارے کے سارے بہائی کے سارے کے سارے کھلے مظاہر ہیں. اور بے حیائی کے چھپے ہوئے مظاہر کیا ہیں؟ ایک ہے دل کا زنا، میں نے بھی عرض کیا کہ دل ہی دل میں انسان کسی محرم کا خیال لے کر اور اس کے اوپر جو ہے وہ مزید رزق چڑھا رہا ہے اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس سے مزید تعلقات بڑھانے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے. اسی طرح سے بد نظری، نظروں کی خیانت کہ جہاں نظر نہیں پڑنی چاہیے اور وہاں پر انسان اپنے نکاح ڈال جائے، ممکن ہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اس کی نگاہ کس طرف جا رہی ہے. اسی طریقے پر زو مانی قسم کے بعض لطیفے ہوتے ہیں کہ ان لطیفوں سے اچھا مفہوم بھی آ رہا ہے اور انہی لطیفوں کے اندر بعض بہودہ مفہوم بھی شامل ہوتا ہے. تو یہ بھی اصل میں کیا ہے کہ اندر ایک چیز غلط اور بہودہ چھپی ہوئی ہے، یہ چیز بھی غلط ہے. اسی طریقے پر تنہائی کے اندر کوئی غلط کام کرنا جنسی اعتبار سے، کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ تنہائی میں بڑھانا بھی مت ہو، تنہائی کے اندر بھی اپنا سطر چھپا کے رکھو. مرد کا سطر ہے جو ہے وہ ناک سے لے کے اور گھٹنوں تک، اور عورت کا سطر عورت سے بھی یہی ہے ناک سے لے کے گھٹنوں تک. عورت کا سطر محرم مردوں سے ہے کہ چہرہ ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم. تو آپ نے فرمایا کہ تنہائی میں بھی سطر مت کھولو بغیر ضرورت کے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے بھی شرماؤ. تو بجائے اس کہ انسان سطر کیا کھولے، اگر تنہائی میں کوئی غلط کام کر رہا ہے جنسی اعتبار سے، سمجھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو یہ چیز بھی کیا ہے، یہ چھپی ہوئی فحاشی ہے. اسی طریقے پر کسی منکوہا سے نکاح کر لیا، لوگوں کو تو پتہ نہیں
کسی شخص نے کسی عورت کو اغوا کیا, وہ کسی کی بیوی ہے, اب جب تک وہ شخص اسے طلاق نہیں دیتا, عدت پوری نہیں ہوتی, اس سے شادی نہیں ہو سکتی. لیکن بعض عورتیں بھی بھاگ جاتی ہیں, یا بعض مرد جو ہے وہ اغوا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد لے کر کسی اور شہر میں چلے گئے, کسی کو کیا پتا, اور وہاں جا کے اس سے شادی کر لی. اب جو عمل ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا گناہ ہے, یہ ساری کی ساری بدکاری ہے, زنا ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تو جانتا ہے, لوگ شاید نہ جانتے ہو. اسی طریقے پر اپنی بیوی کو غصے میں آ کر تین طلاقیں دے دی, طلاق طلاق طلاق. اب اگر وہ مسلکاً اہل حدیث ہے یا شیعہ ہے تو پھر تو گنجائش ہے کہ ان دونوں مسالک میں تین طلاقیں دینے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے. لیکن اگر مسلکاً وہ حنفی ہے, شافعی ہے, مالکی حنفی ہے, تین طلاقیں دے دی تو اب اس پر اس کی بیوی حرام ہو گئی. لیکن طلاق مغلظ کے بعد بھی اب جو ہے وہ ساتھ اگر رہ رہے ہیں تو کسی کو تو نہیں معلوم کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں, لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ یہ گناہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے اصل میں وہ فحاشی کہ جو بظاہر کسی کو نظر نہیں آتی لیکن ہے فحاشی. تو فرمایا ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ, خواہ وہ ظاہری کھلک گلا قسم کی فحاشی ہو یا یہ ہے کہ پوشیدہ فحاشی ہو. اور پانچویں ہدایت ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی بھی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا اس کو قتل مت کرو سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ. بعض صورتوں میں انسان کی جان لینا جائز ہے, شادی شدہ زانی ہے زنا کرے سنسار کر دیا جائے گا, ہر بھی کافر ہے اس کو جنگ میں آیا ہے لڑنے کے لیے تو مار دیا جائے گا. اسی طریقے پر مرتد ہو گیا تو مرتد کی سزا شریعت کے اندر قتل ہے. اسی طریقے پر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو قصاص کے طور پر اس کی جان دینا جائز ہے. سورہ نساء میں ہم پڑھا ہے وہ لوگ جو کہ ڈاکے ڈالیں, راہزنی کریں یا اسلامی حکومت کے خلاف ریاست کے بغاوت کریں ان کی بھی جان دی جا سکتی ہے. وہ شخص گستاخ رسول ہے, اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو اس کی بھی جان دی جا سکتی ہے. تو یہ چھ صورتیں تو ہیں قتل بالحق کی, ان میں تو کسی کی جان دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کی جان دی تو یہ پھر قتل ناحق ہے. تو فرمایا کہ نہ کسی جان کو قتل کرو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر یہ کہ حق کے ساتھ, یعنی اگر اس کی اجازت ہے, ورنہ اس کے علاوہ مت قتل کرو. ذالکم وصاکم به, یہ ہے وہ باتیں جو اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے, لعلکم تعقلون, تاکہ تم غور و فکر کرو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن, اب اس کے بعد چھٹی ہدایت, اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ سوائے اس طریقے سے جو کہ بہت ہی عمدہ ہے, یتیم کے مال کی حفاظت مقصود ہو یا یتیم کے مال میں تم کو اضافہ کرنا چاہو تاکہ مزید کسی کاروبار میں لگا دیا اس سے اور بڑھتا رہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یتیم کے مال کے پاس جانا ہڑپ کرنے کی نیت سے حرام ہے. حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو اپنی سمجھ کی عمر کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, ساتھ میں ہدایت, اور ماپ اور تول کو پورا کرو عدل کے ساتھ, ناپ اور تول میں کمی مت کرو. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ, ہلاکت ہے بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, جب وہ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ناپ کرے تول کر دیتے تو اس میں کمی کرتے ہیں. تو اس سورت کے اندر اللہ نے آغاز ہی بڑے جلالی انداز سے کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدید وعید نازل کی ان لوگوں کے لیے جو کہ ناپ تول کے حوالے سے کمی کرتے ہیں. تو جب بھی تولو بالکل سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو, ناپو تو پورا پورا ناپو, اس کے اندر کوئی کمی مت کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر یہ ہے کہ اس کی وسعت کے مطابق, جیسی اس کی صلاحیت ہے اس کے حوالے سے اللہ چاہے اس کی بات خوش ہوگی. اور اس کے بعد آٹھویں ہدایت, وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, جب بھی بات کرو تو عدل کی بات کرو, خواہ وہ قرابت داری کیوں نہ ہو. یہ نہ ہو کہ اپنا ہے تو انسان اس کے لیے غلط زیور بھی کرے, اور اگر کوئی دشمن ہے تو ایسی بات کرے کہ جس سے دشمن کو نقصان پہنچے. نہیں, تم ہمیشہ عدل کی بات کرو, چاہے اس کے قرابت دار کو نقصان ہو اور چاہے اس سے دشمن کو فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. ان ہدایات پر عمل کرنا کوئی آسان نہیں ہے, بہت سارے تعصبات رکاوٹ بن جاتے ہیں. فرمایا جب بھی بات کرو صحیح بات کرو, چاہے کوئی تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. اور نمی ہدایت, وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور جو اللہ کا عہد ہے اس کو پورا کرو. اس سے مراد ایک تو ہے عہد شریعت, کہ تم نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اللہ یہ مال و جان آپ کے حوالے ہے، اللہ نے یہ مال و جان ہم سے خرید لیا جنت کے بدلے میں، تو اب یہ جان اور مال اللہ کی نافرمانی کے اندر صرف نہ ہو، اللہ کی اطاعت میں صرف ہوں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے صرف ہوں، تو جو بھی اللہ کا عہد ہے اس کو پورا کرو. اور ایک اور مفہوم یہ ہے کہ ہر عہد اللہ کا عہد ہے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی عہد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر نگران ہوتا ہے. تو گویا جو بھی عہد کرو اللہ سے عہد ہے تو اس کو بھی پورا کرو، عہد شریعت کو، اور بندوں کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے تو یہ نہ کہو کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا اور وہ قرضہ ہی کیا جو ادا ہو گیا، غلط، بلکہ جو بھی وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ یہ وصیت تمہیں اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑو. اب اس کے بعد آخری ہدایت، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، بڑی جامع ہدایت، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ ہے وہ کتاب یعنی قرآن مجید. تورات میں تورات کے بارے میں یہ بات تھی، اور اب قرآن کے بارے میں یہ بات ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ قرآن ہے بالکل سیدھا رستہ، فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو، اس کو امام بناؤ، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس میں جو بھی اللہ نے ہدایات دی ہے ان کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے رستوں کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے وہ ہٹا دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور وہ وصیت اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے کرتا ہے تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو. ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ، اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی جو کہ پوری تھی، مکمل تھی اس کے لیے جو کہ نیکی کے روش پر چلنے والا تھا، جو نیک ہوا. وہ تفصیل اللہ کل شہی، اور اس میں ہر چیز جدا جدا کر کے واضح واضح کر کے موجود تھی. وہ ہدوں و رحما، اور وہ ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی. ہدایت ہی سب سے بڑی رحمت ہے، ہدایت نہیں تو دنیا کی ہر نعمت قیامت کے دن رحمت بن جائے گی. فرمایا اور وہ ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی. کیوں؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور اب یہ کتاب ہے قرآن جسے ہم نے نازل کیا ہے، یہ کتاب ہے بڑی برکت والی. فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکے والو تم یہ کہنا شروع کر دو کہ کتاب تو نازل ہوئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں پر، کتاب تو نازل ہوئی تھی عیسائیوں پر اور یہودیوں پر. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے. اور تقولوا، یا مکے والو تم کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دو، لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ، اگر ہمارے اوپر کتاب نازل ہوتی، لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ، تو ہم ان سے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ ہدایت پر ہوتے. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ، کہ دیکھو اے مکے والو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً، جو کہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے. وَصَرَفَ عَنْهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے کنی کترائے. سَنَجْزِي الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ، ہم ان قریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کتراتے ہیں، کنارہ کرتے ہیں، ہم ان قریب ان کو بدلہ دیں گے برے عذاب کے ذریعے. تما کانو یستفون، بسبب اس کے وہ ہماری آیات سے کنارہ کرتے تھے، کتراتے تھے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه، اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مگر اس کا کہ ان پر آ جائیں فرشتے، یعنی فرشتے اللہ کا عذاب لے کر آ جائے. او یاتی ربک، اور یا یہ ہے کہ آ جائے ان کا رب، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا. وجاء ربک والملک صفاً صفاً، میدان حشر میں برپا ہوگا، اللہ آئیں گے تاکہ فیصلہ کیا جائے. تو یہ ساری باتیں آنے کے باوجود کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے فرشتے عذاب لے آئیں، اور یا یہ ہے کہ اللہ آ جائے. او یاتی بعض آیات ربک، اور یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی بعض آیات آ جائیں. یوم یاتی بعض آیات ربک، تو جس روز اے نبی آپ کے رب کی کوئی آیات میں سے کوئی آیت آ گئی، کوئی نشانی آ گئی. لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، تو نفع نہیں دے گا کسی بھی جان کو اس کا ایمان لانا جو کہ ایمان نہیں لایا اس سے پہلے.
یہاں اللہ کے رسول نے واضح طور پر فرمایا, آپ کی حدیث اس آیت کے حوالے سے ہے, کہ یہاں نشانی سے مراد ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. یہ قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور بڑی فیصلہ کن نشانی ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے بعد پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس سے پہلے پہلے توبہ کا امکان ہوگا اور اس کے بعد پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک, جس روز اے نبی آپ کے رب کی کوئی نشانی آ گئی, لا ينفع نفسا ایمانها, تو کسی بھی جان کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا, لم تکن آمنت من قبل, جو کہ اس سے پہلے ایمان نہیں لایا, او کسبت کی ایمان ہا خیرا, یا اس نے اپنے ایمان کے اندر کو خیر نہیں کمائی. ایمان تو تھا لیکن وہ انسان بے عمل تھا. تو فرمایا کہ اگر اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کو خیر نہیں کمائی, قل انتظروا, اے نبی سے کہیے کہ انتظار کرو, انا منتظرون, بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں, ان الذین فرقوا دینہم, بے شک وہ لوگ کے جنہوں نے دین کو پھاڑ دیا, دین کے حصے بکرے کر دیے, وکانوا شیعہ, اور وہ ہو گئے گروہ گروہ, لست منہم فی شیء, اے نبی آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں. دین چھ باتوں کا مجموعہ ہے, یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے, دین میں عقائد بھی ہیں, دین میں عبادات بھی ہیں, دین میں رسومات بھی ہیں, دین کا ایک سیاسی نظام ہے, ایک معاشی نظام ہے, ایک معاشرتی نظام ہے. اب کسی نے صرف دین کے عقائد لے لیے, اس کی حوالے سے بس وہ بہت زیادہ جو ہے وہ حساس ہے, اور اس کے حوالے سے کسی پر مشرق کا فتویٰ لگا رہا ہے, کسی پر گستاخ رسول کا فتویٰ لگا رہا ہے, باقی باتوں کی پرواہ نہیں ہے, لیکن اس کا سارا زور صرف عقائد پر ہے. کیونکہ اس نے دین کی صرف ایک چیز کو لے لیا, کسی نے عبادات کو لے لیا, عبادات کے حوالے سے بڑا حساس ہو رہا ہے, اگر رفع دین کیا تو تمہاری نماز ہوئی, نہیں کیا تو تمہاری نماز نہیں ہوئی, اسی حوالے پر اس نے مورچہ لگا رکھا ہے. باقی نظام سیاسی مشرکانہ کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہے, معیشت میں سود ہے اس کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہے, لیکن بس ایک چیز پکڑی ہوئی ہے, کسی نے رسومات پکڑ لی کہ رسومات کے ساتھ کرنی ہے, جہیز کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, اور باقی نمازوں کا اور عقائد کا اس کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ کیا ہے کہ دین کے حصے بکرے کرنا ہے, اٹھائے کچھ برق لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری, کوئی عقائد کو لے کر خوش ہو رہا ہے کہ ہمارا بڑے صحیح العقیدہ ہے, کوئی عبادات کے حوالے سے احساس ہے, کوئی رسومات کے حوالے سے, کوئی اجتماعی جدوجہد کے اندر بہت لگا ہوا ہے, لیکن نمازوں کی پرواہی نہیں, فجر کی نماز غائب, لیکن یہ ہے کہ روز جلوس نکل رہے ہیں کہ اسلام غالب ہونا چاہیے اور نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر. اصل میں یہ ہے کہ دین ایک بہتر ہے, چھ کے چھ گوشوں پر دین میں عمل کرنا ہے, دین کی اس وحدت کو پھاڑنا نہیں ہے, اس کے ٹکڑے نہیں کرنے, اس سے بکرے نہیں کرنے. ان اللہ دینا فرقوا دینہم, جیسے جن لوگوں نے دین کے حصے بکرے کر دیے, مکان و شیعہ, اور اس بنیاد پر گرو گرو ہو گئے, لست منہم فی شیء, اے نبی آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. انما امرهم الی اللہ, بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے, ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون, پھر اللہ تعالیٰ انہیں بتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو کوئی بھی لے کر آیا ایک بھلائی تو اس کے لیے ہوگا اس کا دس گنا, بشرطے کہ لے آئے. خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیکی کی اور بعد میں ایسا کام کیا کہ نیکی برباد ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھے, نیکی کی بعد میں کوئی شخص کافر ہو گیا اس کی وہ نیکی برباد ہو گئی, نیکی کی لیکن کسی ایسی گمراہی میں مبتلا ہوا کہ سارے اعمال اس کے ہفت ہو گئے, نیکیاں کی لیکن کسی کی غیبت بھی کی, کسی کا مال بھی کھایا, جب قیامت کے دن جائے گا تو دعوے دار آ جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اچھا اس نے تمہارا مال کھایا تھا, لو اس کی نیکیاں تم لے جاؤ, اس نے تمہیں ستایا تھا, اس کی نیکیاں تم لے جاؤ, اور اس کے بعد پھر بھی دعوے دار موجود ہوں گے تو ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی بھی اور نیکی کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے. الفاظ یہ ہیں کہ من جاء بالحسنۃ, جو کوئی ایک بھلائی لے آیا, بھلائی کی اور اس کی حفاظت کر کے اس کو اللہ کے پاس لے آیا, اب اس کے پاس کیا ہوگا, فلہ عشر امثالہا, تو پھر اس کے لیے ہوگا اس کا دس گنا, اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کا بدلہ دس گنا دے گا. ومن جاء بالسیئۃ, اور جو کوئی ایک برائی لے کر آیا, فلا یجزا الا مثلہا, تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کے مثل, یعنی جیسی برائی کی ویسے بدلہ ملے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام کی آخری پانچ آیتیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی مضمون آتا رہا ہے کہ ہر سورت کا آخری حصہ اور ابتدائی حصہ بڑا اہم ہوتا ہے، تو سورہ انعام کی بھی آخری پانچ آیتیں یہ قرآن مجید کا ایک بڑا جامع مقام ہے۔ فرمایا قل، اے نبی آپ ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھے راستے کی۔ ہم ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے، یعنی مجھے میرے رب نے ہدایت دے دی ہے سیدھے راستے کی۔ جو سیدھا راستہ تم اللہ سے مانگتے ہو نماز کی ہر رکعت میں، مجھے تو میرے رب نے اس کی ہدایت دے دی ہے۔ اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ فرمایا دینن قیمن، وہ بالکل سیدھا دین ہے، ملت ابراہیم اور ان ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، حنیفہ جو بالکل یکسو تھے، یعنی صراط مستقیم دینن قیمن ہے، اور ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے۔ یہ دین قیم کیا ہے؟ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفع ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ذلك دين القيمة۔ انہیں اور کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا مگر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے، کسی اور کی اطاعت ہو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تابع ہو۔ فرمایا انہیں اور کسی بات کا حکم نہیں دیا گیا مگر اس کا کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اپنی اطاعت، اللہ کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکات دیں۔ یہی ہے بالکل سیدھا دین۔ تو سیدھا دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنا زندگی کے ہر گوشے میں، چاہے وہ اجتماعی گوشہ ہو چاہے وہ انفرادی گوشہ ہو، ہر سطح پر اللہ کا کہنا مانا جائے، یہ ہے دین قیم، یہ ہے تھیوریٹیکلی صراط مستقیم۔ نظری طور پر صراط مستقیم کیا ہے؟ الدین القیم۔ اور عملی طور پر صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم پر چلنے کی عملی مثال کیا ہے؟ وہ ہے ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، جس کی وضاحت ہم پڑھا ہے سورۃ البقرہ کی آیت 131 میں، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ملت ابراہیم یہ ہے کہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا کہ میرا کہنا مانو، تو انہوں نے فوراً بغیر کسی پس و پیش کے یہ کہا کہ میں نے کہنا مانا اس ہستی کا جو کہ تمام جہانوں کی رب ہے۔ تو تھیوریٹیکلی صراط مستقیم کیا ہے؟ الدین القیم، سورہ بینہ کی آیت نمبر 5۔ اور پریکٹیکلی صراط مستقیم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 131۔ فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ چوتھی بار یہ سند ہمارے سامنے آ رہی ہے، شرک سے بچنا کوئی آسان نہیں ہے، انتہائی مشکل کام ہے، اس لیے کہ شرک یہ بڑا پھیلا ہوا جرم ہے، اس کی بے شمار صورتیں، بے شمار شکلیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہر اعتبار سے حساس تھے، انہوں نے شرک کے جرم کو اچھی طرح سمجھا اور اس کی ہر صورت سے بچے۔ براہمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ براہمی نظر یہ بڑی گہری نظر تھی، انہوں نے کسی شے کو اللہ سے محبوب نہیں ہونے دیا، کسی اطاعت کو اللہ کی اطاعت پر فائق نہیں ہونے دیا، اس لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
اے نبی فرمائیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. بڑے پیارے الفاظ ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو بھی اللہ کا بندہ قربانی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے تو وہ یہ الفاظ اپنے زبان سے ادا کر کے اس کے بعد جانور کی گلے پر چھری پھیرتا ہے. قربانی کی دعا میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی یہ قربانی صرف ایک علامت ہے. میں علامت کے طور پر یہ بات ظاہر کر رہا ہوں کہ صرف یہ قربانی ہی نہیں بلکہ میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ کے لیے وقف ہے. اب ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آیا ہماری قربانی رسمی ہوتی ہے, ہم یہ الفاظ محض رسمی ادا کر رہے ہوتے ہیں, یا یہ ہے کہ واقعتاً ان کے اندر روح بھی ہوتی ہے. تو ہمارے دین میں کوئی بھی چیز رسم نہیں ہے, ہر چیز کے پیچھے ایک روح ہے. بعض علامات ہوتی ہیں, وہ علامات اصل میں کسی چیز کا اظہار ہوتی ہیں. جیسے فوج میں جو بھی جونیئر ہوتا ہے وہ اپنے سینئر کو سیلوٹ کرتا ہے, تو سیلوٹ صرف ایک علامت ہے, اصل میں تو وہ اس بات کی ایک اظہار ہے کہ میں اپنے سینئر کا کہنا مانوں گا, میں اس کو اوبے کروں گا, میں اس کی اطاعت کروں گا. اسی طریقے پر ایک علامت ہے کہ آپ انڈاہ کی راہ میں جانور ذبح کرنے جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں ابھی نماز پڑھ کر آیا ہوں, عید گاہ میں اب میں یہ قربانی پیش کر رہا ہوں, میری نماز بھی اللہ کے لیے, میری قربانی بھی اللہ کے لیے, اس سے آگے بڑھ کر میری پوری زندگی اور میری موت, میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو اپنی زندگی میں, اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی زندگی میں واقعی اتنی اہمیت دیں کہ محسوس ہو کہ زندگی محض کوئی اپنی معیشت کے لیے نہیں ہے, کوئی بیوی بچوں کے لیے نہیں ہے, کوئی صرف دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اس کے لیے مسلمہ, میں اس کے لیے نمازی. لا شریک لہ, اس اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں, وبذلک امرت, اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے, یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا جینا اور مرنا یہ خالص کر دوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے, تمام جہانوں کے رب کے لیے. وانا اول المسلمین, اور میں سب سے پہلے, سب سے آگے بڑھ کر پہلے پہلے فرما بردار ہوں, اللہ کا کہنا ماننے والا ہوں. ہم اس کے بعد یہ دسواں اور آخری سرچنگ کوشچن آ رہا ہے. غلطی سے میں نے کل کہہ دیا تھا کہ نو نہیں, دس سرچنگ کوشچن ہے اس صورت میں, یہ آخری سرچنگ کوشچن آ رہا ہے دسواں. قل اغیر اللہ ابغی ربا, اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب مانوں, میں کسی اور کو مالک مانوں, کسی اور کو پروردگار مانوں. جیسے کہ آج ہم ورلڈ بینک کو اپنا رب مانتے ہیں کہ وہ قرضہ دے گا تو ہماری معیشت کا کام آگے چلے گا, اسی لیے ہم چاپلوسیاں کرتے ہیں ان کی. بلکہ بقول ہمارے صدر صاحب کی, انہوں نے کہا تھا جب شروع میں یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک والوں کے گودے اور گٹے پکڑنے پڑتے ہیں. کیوں پکڑنے پڑتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پالنے والے ہیں, ان کی طرف سے امداد آئے گی, قرض آئیں گے تو تبھی اس ملک کا نظام چلے گا. تو فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پروردگار, اپنا پالک پالنہار, اپنا مالک, اپنے مالک کے طور پر تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء, حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا رب ہے, ہر شے کا مالک اللہ ہے, ہر شے کا پالنے والا, اس کی ضروریات پوری کرنے والا اللہ ہے. تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اور کوئی اور اپنے لیے مالک اور پروردگار تلاش کروں؟ ولا تقسم کل نفس الا علیہا, اور نہیں کماتی کوئی بھی جان مگر یہ ہے کہ وہ اسی پر آنے والا ہے. یعنی جو بھی جان جو بھی عمل کر رہی ہے وہ اس عمل کو دیکھے گی اور اس عمل کا بدلہ اسی کو ملے گا. اچھا عمل ہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا, اور اگر وہ برا عمل کر رہی ہے وہ جان تو اس کا وبال اس پر آئے گا. ولا تذر وازرہ وزر اخرى, اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی. مکے میں سرداران قریش وہ نوجوانوں سے کہتے تھے کہ محمد کی بات مت مانو صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں, ہم تمہارے بڑے ہیں, خیر خواہ ہیں, اور اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم, تم ہمارے رستے کی پیروی کرو, اگر بالفرض اس میں کوئی غلطی ہے, کوئی گناہ ہے تو اللہ کے یہاں جا کے تمہارے گناہ اپنے خاتے میں لے لیں گے. ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ انہیں کچھ مت کہنا, ان کے سارے خطائیں ہمارے خاتے میں ڈال دو. فرمایا کہ سب کا سب جھوٹ ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى, کوئی جان کسی دوسرے جان کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی. جس نے گناہ کیا ہے اس کو اپنے گناہ کا خمیازہ خود بھگتنا پڑے گا، ہاں جس نے کسی کو گناہ کی دعوت دی ہے تو اس کو بھی سزا ملے گی، گناہ کرنے والے کو بھی ملے گی اور گناہ کی طرف مائل کرنے والوں کو بھی اس گناہ کی سزا ملے گی، لیکن جس نے گناہ کیا ہے وہ اپنا گناہ کسی اور کے کھاتے میں نہیں ڈلوا سکے گا۔ ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، فینبئکم، اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں کی حقیقت جن میں کہ تم اختلاف کر رہے ہو۔ وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اور وہی اللہ کے جس نے تمہیں زمین کے اندر بنایا ہے خلیفہ، اس نے تمہیں زمین میں اختیار دیا ہے۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجے کے اعتبار سے اٹھایا ہے، بلند کیا ہے، فضیلت دی ہے۔ پہلے زمین کے اندر خلیفہ کوئی اور تھا، اس کو زمین کے اندر اختیار حاصل تھا، وہ دنیا سے چلے گئے، آج ہم زمین کے اندر خلیفہ ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے، کچھ چیزیں ہماری ملکیت میں ہیں۔ پھر بعض کو اللہ نے بعض پر اٹھایا ہے، بعض کو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے، اور بعض ان کے ماتحت ہیں، ان کے خادم ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے نوکر ہیں۔ تو فرمایا کہ اس اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر اٹھایا ہے درجوں کے اعتبار سے، لِیَبْلُوَکُمْ فِیمَا آتَاکُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے۔ اگر اس نے تمہیں کردار دیا ہے مالک کا تو اس اعتبار سے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، اگر تمہیں اس نے کردار دیا ہے غلام کا اس اعتبار سے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، اس نے تمہیں آجر کا کردار دیا ہے تو اس اعتبار سے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، اجیر کا دیا ہے تو اس اعتبار سے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے اس کردار کے ذریعے سے، ان نعمتوں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کے اندر سونپا ہے۔ جیسے کہ ایک ڈرامے کے اندر ڈائریکٹر کردار دیتا ہے، کسی کو بادشاہ کا دے دیا، کسی کو فقیر کا دے دیا، اب بادشاہ کی پرفارمنس ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہدایات بقائے دی جاتی ہے کہ تم نے اپنا یہ رول اس طرح سے پلے کرنا ہے، اور فقیر کو بھی ڈائریکشن ہوتی ہے کہ تم نے اپنا رول اس طرح پلے کرنا ہے۔ تو یہ دنیا بھی ایک ڈرامہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو واقعی بادشاہ بنا دیا ہے اور اس کو اللہ نے ہدایات دی ہے کہ تمہیں عیش میں بھی جاج خدا سے غافل نہیں ہونا، اور کسی کو فقیر کا رول دے دیا ہے، اس کو بھی ہدایات دی ہے کہ تم نے اس غربت میں بھی، اس پریشان حالی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر جو بھی تم پر حالات آ رہے ہیں ان پر تم نے صبر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی، وہ اللہ سے شکوا نہیں کرنا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایوارڈ دے گا کردار کی بنیاد پر، جس نے اپنا کردار صحیح ادا کیا، لازمی نہیں کہ وہاں پر بادشاہوں ہی کو ایوارڈ ملے، جس نے اپنا کردار صحیح ادا کیا اس کے مطابق انہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا، اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو فرمایا اللہ نے تمہیں آج زمین میں اختیار دیا ہے، اور تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے درجوں کے اعتبار سے اٹھایا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے۔ ان ربک سریع العقاب، تمہارے رب کی دو شانیں ہیں، بے شک اے نبی آپ کا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب تم نے اپنے آپ کو رب کی ایک شان کا مستحق بنانا ہے، اگر تم نے اس رب کی اطاعت کی، اس کی ہدایات کے مطابق اپنا کردار ادا کیا تو تم رب کی شان غفوری، شان رحیمی کے مستحق ٹھہرو گے، تمہاری ایک نیکی کا درجہ 10 گنا زیادہ ملے گا۔ اور اگر تم نے اللہ کی ہدایات کو فراموش کر کے اپنا کردار ادا کیا، اللہ کی تم نے نافرمانی کی، اس کے احکامات کو توڑا، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوگے۔ اے نبی آپ کا رب ربک سریع العقاب، اے نبی آپ کا رب سزا دینے میں، عذاب دینے میں بہت تیز ہے، جلد عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی شان غفاری اور شان رحیمی کے مستحق ہو جائیں۔ سورۃ الاعراف، یہ قرآن مجید کی طویل ترین مکی سورت ہے، 24 رکوع ہیں اس سورت میں بھی اور 206 آیات ہیں، اپنے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی سورت یہ ہے۔ اس سورت کا ایک خاص مضمون ہے اور وہ ہے تاریخ انسانی کا بیان۔ تاریخ انسانی کے 3 ادوار ہیں، ایک ہے ازل، وہ وقت کہ جب اس کائنات میں انسان کی تاریخ کا آغاز ہوا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو
زمین پر خلافت کے لیے ان کی خلافت کا اعلان کیا اور فرشتوں سے کہا کہ انہیں سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہ واقعہ ہوا ہے ازل میں. اور ایک پھر ابد، وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی، وہ ہے ابد آخرت کا معاملہ. پھر درمیان میں یہ دنیا کی زندگی ہے. تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ازل کا بیان بھی ہے، ابد کا بیان بھی ہے، اور درمیان میں یہ جو انسان کی دارش چل رہی ہے اس پر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے. اس صورت کا پہلا رکوع یہ پوری صورت کے مضامین کا ایک انڈیکس ہے، اشاریہ ہے. اللہ نے جو مضامین اس صورت میں بیان کیے ہیں ان سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے پہلے رکوع میں کر دیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے دوسرے رکوع سے لے کر اور ساتویں رکوع تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھ رکوعوں میں تاریخ انسانی کا ازل بیان کیا ہے اور ابد بیان کیا ہے. ازل کا ذکر بھی ہے، ابد کا ذکر بھی ہے. اس کے بعد پھر آٹھویں رکوع سے لے کے سولہویں رکوع تک نو رکوعوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ انسانی میں سے چھ قوموں کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. قوم نوح، قوم ہود، قوم ثمود، اور اس کے بعد قوم لوط، قوم شعیب اور آل فرعون. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سترویں رکوع سے لے کر اکیسویں رکوع تک تاریخ بنی اسرائیل کے کچھ اہم واقعات بیان کیے ہیں. اور اس کے بعد پھر آخری تین رکوع بائیس سے لے کے اور چوبیس تک، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معزز اور نصیحت کا بہت سارا مضمون وہ شامل فرمایا ہے. یہ میں نے اس سورت کے چوبیس رکوعوں کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ سورت بھی مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، جیسے سورہ انعام آخر میں نازل ہوئی اسی طرح سورہ اعراف بھی مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی. فرمایا الف لام میم صاد، حروف مقطعات، ان کا اصل مفہوم کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، یہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کسی بھی اللہ کے رسول کے ارشاد کے ذریعے سے ان حروف کا اصل مفہوم نہیں بتایا گیا. کتاب انزل الیک، کتاب، یہ کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی. فلا یکن فی صدر کا حرج من، تو آپ پر فلا یکن فی صدر کا حرج من ہو، اس کتاب کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی پیدا نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے آخر میں بہت غمگین رہتے تھے، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ جس طرح سے گستاخیاں کر رہے تھے، جس طرح سے اللہ کے رسول کو ستا رہے تھے، اس کی وجہ سے بھی آپ کو غم ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ بھیجتا تھا. اور مزید یہ ہے کہ آپ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب یہ قوم عذاب کے قریب ہوتی جا رہی ہے، ان پر حجت پوری ہونے والی ہے، مکی دور کا آخر ہے اور اب ان پر عذاب آئے گا. تو ظاہر بات ہے کہ اپنی قوم کے بارے میں جب آپ عذاب کے بارے میں سوچتے تھے تو یہ چیز آپ کو غمگین کرتی تھی. تو نبی آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی گئی، بس ہرگز آپ اس کتاب کی وجہ سے، یعنی یہ ساری کے سارے مشقت آپ پر آئی ہے اس وجہ سے، جب تک آپ پر یہ کتاب نازل نہیں ہو رہی تھی آپ مکے والے کی آنکھوں، مکے والوں کی آنکھوں کا تارہ تھے، آپ پر صادق الامین کہلاتے تھے. جب سے آپ پر یہ کتاب نازل ہوئی اور آپ نے تبلیغ شروع کی، یہ آپ کے دشمن ہو گئے. وہ نبی اس کتاب کی وجہ سے آپ کے سینے کے اندر کوئی تنگی پیدا نہ ہو. لیکن ذرا بھی، اور آپ کا مقصد یہ ہے، آپ کا مشن یہ ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کیجیے. یہ بات تین دفعہ آئی ہے سورہ انعام میں بھی، یہی کہ اصل انذار اس قرآن سے کرنا ہے، تذکیر اس قرآن سے کرنی ہے، تفسیر اس قرآن سے کرنی ہے، تبلیغ اس قرآن کی ہے. اصلا تبلیغ کا ذریعہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب قرآن پاک ہونی چاہیے. فرمایا لیکن ذرا بھی، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کریں. وہ ذکر للمؤمنین، اور یہ قرآن مجید نصیحت ہے مومنوں کے حق میں، یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کلام کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کچھ دوسرے اولیاء کی، کچھ دوسری ہستیوں کی پیروی مت کرو. پیروی کرو قرآن مجید کی. جب بھی کوئی عمل کا معاملہ آئے تو یہ دیکھو کہ آیا قرآن مجید میں اس عمل کی ہدایت ہے کہ نہیں، یا قرآن مجید کے شارح ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سنت سے، ان کی احادیث سے یہ عمل ثابت ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو اس کے بعد پھر کسی اور کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پھر ہو جاتی ہے جو ہے وہ غلط تقلید، گمراہ کن تقلید۔ تقلید وہی جائز ہے کہ جو قرآن و سنت کے دائرے میں ہو، کسی شخص کی وہ بات ماننا کہ جس بات کے لیے وہ دلیل قرآن و حدیث سے دے اس کی بات کی تقلید کرنی ہے، اور کسی شخص کے پاس دلیل قرآن و حدیث سے نہ ہو اور وہ اپنے بات سے کو بات کہہ رہا ہے تو پھر صاف کہا جائے کہ بھائی یہ دین میں اضافہ ہے، یہ بدعت ہے، تم نے اپنے پاس ایک چیز شروع کر دی ہے، ہم اس بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کا کہنا مت مانو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں، یعنی اس نصیحت پر عمل کرتے ہیں۔ اب چونکہ سورت میں کئی قوموں پر عذاب کا ذکر آئے گا تو میں نے کیا کہ یہ پہلا رکوع انڈیکس ہے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی مختصر الفاظ میں ان عذابوں کا اس طرف ایک اشارہ کر رہا ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، تو ان کے اوپر آئی ہماری پکڑ رات و رات، کبھی رات میں، او ہم قائلون، یا اس وقت جبکہ وہ دن میں تلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، فما کانا دعواہ، تو ان کی فریاد نہیں تھی، اذ جاءہم باسنا، جب ان پر ہماری پکڑ آئی، ہماری آفت آئی، ہمارا عذاب آیا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے اس وقت یہی کہا، انا کنا ظالمین، کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ اس سے پہلے ہوش نہیں آیا، اس سے پہلے توبہ نہیں کی، لیکن جب عذاب آیا تو اس وقت کہنے لگے کہ ہاں ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو ہم لازمن سوال کریں گے ان لوگوں سے کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازمن سوال کریں گے رسولوں سے۔ یہ اصل میں قیامت کا بیان ہے جو بھی آگے ذرا تفصیل کے ساتھ آنا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اس ہستی کو جو اس امت کی طرف رسول تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ گواہ کھڑا کریں گے اس امت کے اوپر۔ یہ مضمون آج کو کہا سورہ نساء آیت 41 میں۔ اس کے بعد اللہ پہلے رسولوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے امتوں تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول کہیں گے کہ ہاں اللہ، ہم نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ حالانکہ اللہ کے علم میں ہر بات پہلے سے ہے، لیکن نہ صرف انصاف ہو بلکہ اس کے پورے تقاضے پورے ہوں۔ اتمام حجت کے لیے رسول کہیں گے کہ اللہ، میں نے آپ کی تعلیمات ان تک پہنچا دی تھی۔ اب رسولوں کا کام ختم ہو جائے گا، اب اس کے بعد ایک ایک شخص کو تنہا تنہا اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ پوچھے گا تم تک میرا پیغام پہنچا تھا؟ بندہ کہے گا اللہ پہنچا تھا۔ اب اللہ پوچھیں گے تم نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ جس نے عمل کیا تو رکرو ہوگا، جس نے نہیں کیا وہ ناکام ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہم لازمن پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، یعنی امتوں سے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازمن سوال کریں گے رسولوں سے بھی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، تو پھر ہم تمام احوال ان کے سامنے ان کو سنائیں گے اپنے علم کی بنیاد پر۔ کیوں؟ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اس لیے کہ ہم غائب نہیں تھے، ہمیں تو حدیث کا پتہ تھا، ہمیں خود معلوم تھا کہ رسولوں نے بات پہنچائی ہے کہ نہیں پہنچائی، اور یہ ہے کہ کسی انسان نے ہمیں دیا کہ نہیں کیا، ہمیں حدیث پتہ ہے۔ یہ تو صرف ایک انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، تو ہم پھر انہیں ہر بات سنائیں گے اپنے علم کی بنیاد پر، اور ہم غائب نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اب اس آیت کے تین ترجمے ممکن ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس روز وزن ہوگا بالکل صحیح صحیح جیسا انسان نے عمل کیا ہے، اگر اس عمل میں خلوص ہے تو اس میں وزن ہوگا، اگر عمل کیا ہے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو پھر وہ اس کی نیکی پھوکٹ ہے، اس میں پھر وزن نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس روز وزن اعمال ہوگا بالکل صحیح صحیح۔ دوسرا اس کا مفہوم کیا گیا کہ اس روز وزن ہی ہوگا فیصلہ کن، یعنی وزن کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ والوزن یومئذ الحق، اس روز فیصلہ ہوگا وزن کی بنیاد پر۔ اور تیسرا ترجمہ کیا گیا، اس روز وزن ہوگا ہی حق میں، یعنی جو عمل واقعتا حق ہے اس میں وزن ہوگا، اور جو عمل حق نہیں ہے وہ بے وزن ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا والوزن یومئذ الحق، فمن ثقلت موازینہ، تو جن کی نیکی کی تولے اس روز بھاری ہوگی، یعنی نیکی کے پلڑے جن کے بھاری ہوئے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وہی کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے نیکی کے پلڑے اس روز ہلکے ہوئے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ وہ بدنصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. کیوں؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، ہماری آیات کو پڑھتے نہیں تھے، یا پڑھتے تھے تو بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے تھے، ان پر عمل نہیں کرتے تھے، ان آیات کے احکامات کے جو اجتماعی پہلو تھا اس کے نفاذ کے لیے کوشاں نہیں تھے، ان آیات کی تبلیغ نہیں کرتے تھے. تو جو بھی قرآن مجید کے ساتھ یا اللہ کی آیات کے ساتھ ناانصافیاں ہیں اور قرآن مجید کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، یہ گویا قرآن مجید کے ساتھ ایک ظلم ہے، ناانصافی ہے. تو وہ لوگ کہ جن کے نیکی کے پلڑے اس روز ہلکے ہوئے، یہ وہ بدنصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خطارے میں ڈال دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کی ناقدری کرتے تھے، ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین کے اندر آباد کیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِش، اور ہم نے یہاں پر تمہارے لیے معیشت کے ذرائع پیدا کیے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے گزر اوقات کا سامان پیدا کیا، قلیلا ما تشکرون، کم ہے تم میں سے جو شکر کرتے ہیں. اب اس کے بعد بیان شروع ہو رہا ہے عبد کا، وہ واقعہ کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور تمام فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو. یہ واقعہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آ چکا ہے چوتھے رکوع میں، اب ذرا قدر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے سورہ آراف کے دوسرے رکوع میں. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تم سب کو بنایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر ہم نے تمہاری صورت گری کی، ہم نے تمہاری نقشہ کشی کی، یعنی ہم نے تمہاری فنیشنگ کی. ایک ہوتا ہے بنانا اسٹرکچر اور اس کے بعد فنیشنگ، تو ہم نے تمہیں بنایا اور پھر ہم نے تمہاری صورت گری کی. ثُمَّ كُنَّا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو علیہ السلام، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا، فرشتوں کو حکم دیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. سورہ کہف کے اندر وضاحت آئے گی کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، کانا من الجن، وہ جنات میں سے تھا، بڑا نیک جن تھا، اللہ نے اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ شامل کر دیا تھا، جو احکامات فرشتوں کے لیے ہوتے تھے وہی حکم ابلیس کے لیے بھی تھا. لم یکم من الساجدین، ابلیس نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے. کالا ما منع کا اللہ تسجدہ اس امر کو، اللہ نے فرمایا اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا، کیا ہوا، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ قال انا خیر من، ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے اللہ بنایا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے بنایا ہے گارے سے. ابلیس اصل میں ظاہر پرست تھا، ابلیس کو معلوم نہیں تھا کہ انسان صرف گارے سے نہیں بنا، بلکہ آگے چل کر سورہ ہجر میں آئے گا، سورہ سواد میں جب یہ واقعہ آئے گا وہاں تفصیل آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ میں جب آدم علیہ السلام کو بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، اور میں ان میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم گر پڑنا ان اس کے سامنے سجدے میں. تو حضرت آدم علیہ السلام صرف گارے سے نہیں بنے تھے، بلکہ آدم علیہ السلام نے اللہ نے اپنی روح بھی ڈالی تھی، اے ذوق کے تجلی بھی اسی خاص میں پنہا، غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے. تو انسان میں اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی تھی، اس تجلی کی وجہ سے ہی انسان مسجود ملائک ہوا، اس روح ربانی کی وجہ سے ہی انسان کی اصل عظمت ہے. آج یہ باتیں بیان کرنے کی بہت ضرورت ہے. مغربی تہذیب جو ہمارے ذہنوں میں اس وقت ترائیت کر گئی ہے، اس تہذیب کے اندر مادہ پرستی ہے، روحانیت کا انکار ہے. دو چیزیں گڑبڑ کی ہیں کس نے؟ ڈارون کی تھیوری نے. وہ ڈارون کی تھیوری تو مسترد ہو گئی، کئی ان کے اپنے ہاں دانشوروں نے مسترد کر دی مختلف دلائل کے ذریعے سے، مختلف اینگلز کے ذریعے سے، لیکن اس کے اثرات ایسے ذہنوں کے اندر پڑے ہیں کہ اب ان کا اصل طرز عمل اسی تھیوری کے مطابق ہے. اس تھیوری کی وجہ سے نمبر ایک کیا گڑبڑ ہوئی کہ ہم خود بخود جو ہے وہ وجود میں آئے ہیں،
ہر مخلوق خود بخود ارتقا کرتی 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 ڈیویلپ ہوئی ہے، لہٰذا انسان جو خود بخود ڈیویلپ ہوا ہے مختلف جو ہے وہ لوور اینیمل سے ہوتا ہوتا اور یہ ہائر اینیمل ہے انسان اور یہ یہاں تک پہنچا ہے، کوئی خالق نہیں ہے. تو لہٰذا انسان نے اپنے آپ کو بالکل آزاد اور شتر بے محاذ سمجھا ہوا ہے، کوئی میرا خالق نہیں ہے، کوئی میرا بنانے والا نہیں ہے، کوئی میری بات کچھ کرنے والا نہیں ہے. اور نمبر دو، انسان جانوروں کی ریفائنڈ صورت ہے، گوریلے کی ریفائنڈ صورت ہے، تو پھر انسان کو رہنمائی بھی جانوروں سے لینی چاہیے. تو جانوروں میں تو کوئی پردے کے احکامات نہیں ہیں، کوئی حلال کوئی محرم نہ محرم کی تمیز نہیں ہے، کوئی نکاح اور غیر نکاح کا معاملہ نہیں ہے، ہم نے سارے تکلفات کہاں سے لے لیے. تو لہٰذا انسان نرا حیوان بن گیا ہے اس کاربن چوری کے اثرات کے زیر اثر. تو لہٰذا یہ بات بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، انسان کا خالق اللہ ہے، اور انسان معاذ اللہ کسی جانور سے ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بنا. اگر یہ کام تھا ایسا تھا تو پھر ابھی بھی یہ ارتقا جاری رہنا چاہیے تھا. ہم دیکھتے کہ ایک جانور جو کل تک گوریلا تھا اب وہ انسان بننا شروع ہو گیا ہے، وہ کیوں پھر عمل وہ رک گیا؟ اب گوریلے کیوں انسان نہیں بن رہے؟ تو یہ ساری کی ساری باتیں غلط، بلکہ بیان کرنا چاہیے کہ نہیں، انسان کو اللہ نے بنایا اور انسان عام جانوروں کی طرح نہیں ہے. عام جانوروں کا صرف حیوانی وجود ہے، خاکی وجود ہے، جبکہ انسان میں اللہ نے روح ڈالی ہے. اس روح کے تقاضے کچھ اور ہیں، وہ روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، اسے اللہ کی یاد اللہ کے احکامات سے سکون ملتا ہے. ہمیں جانا ہے روحانیت کی طرف، اس مادہ پرستی کا مقابلہ کرنا ہے روحانیت کے ذریعے سے. تو ابلیس بھی مادہ پرست تھا، ظاہر پرست تھا، اس نے اس روح کا ادراک نہیں کیا اور اس نے تکبر کیا کہ اللہ تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے، جو کہ لطیف شہ ہے، آگ کی رسائی اس کائنات میں بہت اوپر تک ہے، اور آدم کو تو نے بنایا ہے کثیر شہ شہ سے، مٹی سے، گارے سے، کہ جو پستی کا مشین ہے، لہذا اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. قال ثابت منہا، تو اللہ نے فرمایا کہ اتر جا یہاں سے، جو میں نے تجھے مقام بلند دے رکھا ہے اب یہاں سے اتر جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے ہرگز یہ جائز نہ تھا کہ تو یہاں پر بیٹھ کے تکبر کرتا. یہ ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو عقیر سمجھنا، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جنت سے محروم ہو جائے گا. حدیث کے الفاظ کے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اپنے آپ کو انسان کسی بھی اعتبار سے سمجھے کہ میں کوئی اونچی شہ ہوں اور وہ میرے سامنے کیا بھیجتا ہے، وہ میرے سامنے گھٹیا ہے، اس کا علم میرے سے کم ہے، اس کا عمل میرے سے کم ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے، وہ خطر نہیں لکھ سکتا اور وہ یہ کام نہیں کر سکتا اور میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ میں انسان کو مروا دے گی. تو فرمایا کہ اتر جا یہاں سے، تیرے لیے جائز نہیں تھا کہ تو یہاں سے تکبر کرتا. فخرج، پس نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، بے شک تو ہے ذلیلوں میں سے. قال انذرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا کہ میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جس روز کے وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ابلیس کو پوری اسکیم پتا تھی کہ یہ دنیا میں انسانوں نے آنا ہے، یہاں پر رہنا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اس نے کہا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جب تک یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. قال انک من المنذرین، اللہ نے فرمایا کہ بے شک تو ہے مہلت پانے والوں میں سے. لیکن کیا اللہ نے اس کو مہلت دی قیامت تک کے لیے؟ قرآن مجید میں اس کی وضاحت نہیں ہے. قرآن نے صرف اتنا کہا، آگے چل کر آئے گا کہ الی یوم الوقت المعلوم، اللہ نے اسے مہلت دی ایک معلوم وقت تک کے لیے. وہ معلوم وقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اس کی دعا پوری قبول ہوئی اور اسے یوم یبعثون تک کی مہلت دی گئی. فرمایا کہ انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، یہ آ جائے گا سورہ ہجر میں، کہ اسے ایک معلوم دن تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دے رکھی. قال فبما اغویتنی، اب اس ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرایا. اس نے کہا کہ اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا، نہ مجھے تو یہ حکم دیتا سجدے کا اور نہ میں گمراہ ہوتا، تو گویا سارا الزام کس پر دے دیا؟ اللہ پر. معاذ اللہ، سنا معاذ اللہ، اے اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بیٹھوں گا ان کی گھاٹ میں تیرے سیدھے رستے پر. سیدھا رستہ کیا ہے؟ سیدھا رستہ ابھی تو ہم پڑھا ہے ملت ابراہیم ہے، دین قیم ہے، اور ایک اس کی اور ترجمانی کی گئی، یہ قرآن سیدھا رستہ ہے. ابھی اس سے پہلے سورہ انعام میں ہم نے پڑھا کہ ہذا صراطی مستقیما، یہ سیدھا رستہ ہے. اسی لیے حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو فائدہ کرا کر قرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن پڑھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ لو مردود شیطان سے، کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں ان کی گھات میں تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا، وہ سیدھے رستے پر کبھی ہمیں آنے نہیں دے گا، ہم آئیں گے تو وہ یہیں پر بیٹھا ہوگا اور ہمیں اس رستے سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم اور ان کی بائیں طرف سے. یہ چار سمتوں کا بیان ہے، مراد یہ ہے کہ میں ہر طرف سے ان پر حملہ آور ہوں گا، یوں سمجھے کہ اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی. اور یہ جو چار سمتیں یہاں پر خاص طور پر بتائی گئی ہیں ان کی توجہ کیا ہے؟ سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں سامنے جو دنیا ہے اس میں مزین کر دوں گا، یہیں کے کیریئر، یہیں کی آسائشیں، یہیں کی لذتیں وہ اسی کے عاشق بن جائیں گے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے. پیچھے سے مراد کیا ہے؟ کہ پیچھے سے مراد جو بھی ریتیں رسمیں آبا اجداد کی آ رہی ہیں، جو بدعتیں جو گمراہیاں وہاں سے آ رہی ہیں، انہیں کو کنٹینیو کریں گے. جب بھی کہا جائے گا آؤ بھائی اللہ کے کلام کی طرف، تو جواب دیں گے کہ جو ہے وہ بل نتب ماں وجتنا علیہ آبانا، ہم تو وہی کچھ کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا. تو پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ماضی سے جو بدعتیں، جو شرک، جو غلط کام چل رہے ہیں انہیں کو وہ کنٹینیو کریں گے. دائیں سے حملہ آور ہوں گا، دائیں جو ہاتھ ہے یہ اصل میں نیکی کا ایک علامت ہے، نیک لوگوں کو نام اعمال بھی دائیں ہاتھ میں ملے گا، نیکیاں کریں گے اور میں ان نیکیوں میں دکھاوا شامل کر دوں گا، نیکیاں کریں گے اور چاہیں گے کس کی طرح شہرت ہو جائے، نام بری ہو جائے، لوگوں کے علم میں آ جائے کہ یہ نیکی کر رہا ہے، کیا میں نیکی کے ساتھ تکبر شامل کر دوں گا کہ نیکی کی بنیاد پر دوسروں کو وہ کمتر سمجھے گا. اور بائیں ہاتھ یہ گناہوں کی علامت ہے، برے آدمی کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، لہذا میں ان سے برائیاں کرواؤں گا، میں ان سے اللہ تیرے احکامات کے خلاف ورزی کراؤں گا. تو میں سامنے سے بھی حملہ آور ہوں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. قال اخرج منها مذموما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے اس حال میں کہ تو مذمت زدہ ہے اور دھتکارا ہوا. اور کان کھول کے سن لو، لمن تبعک منهم، ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی، لاملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا. ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور اے آدم تم اور تمہاری زوجہ اما ہوا سلام علیہا آباد ہو جاؤ جنت میں. فکلا من حیث شئتما، اور تم دونوں جنت میں سے کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو. ولا تقرب هذه الشجرہ، البتہ اس درخت کے پاس مت جانا. کون سا درخت ہے؟ کھوج کوریت کی ضرورت نہیں، ایک امتحان تھا اصل میں، امتحان کے لیے اللہ نے، جیسے دنیا میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہے، اللہ نے بہت ساری چیزیں حلال کر رکھی ہیں اور کچھ چیزیں اللہ نے منع کر دی ہیں کہ اس طرف مت دیکھنا، اس طریقے پر جن کی ضرورت مت پوری کرنا، یہ چیز مت کھانا، یہ چیز حرام ہے. اسی طرح اللہ نے بہت ساری چیزیں حلال کر دی جنت میں، اور امتحان کے لیے کہا کہ بھائی اس طرف کے پاس مت جانا. فلا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے اگر تم اس رب کے پاس چلے گئے. فوسوس لهما الشیطان، تو شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ اندازی کی. یہ وہ جنت نہیں ہے کہ جو جنت اعمال کے بدلے میں ملے گی، آگے چل کر آئے گا جنت ملے گی اعمال کے بدلے میں، ابھی تو عمل کیا ہی نہیں، ابھی تو آدم علیہ السلام دنیا میں زمین پر آئے نہیں گویا. تو یہ کوئی آزمائشی جنت تھی جہاں ابلیس بھی داخل ہو گیا، اس جنت میں ابلیس داخل نہیں ہو سکے گا. وہ جنت تو ملے گی روز قیامت، وہ ابد ملے گی، ابھی بات ازل کی ہو رہی ہے. تو ایک آزمائشی جنت تھی کہ جس میں اللہ نے تجربہ کرایا آدم علیہ السلام کو ابلیس کی ریشہ دوانیوں کا. فرمایا تھا ازل نہ ہو مشیت بس نہ ہو شیطان، تو پھر شیطان نے ان دونوں کے وجود میں، ان دونوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کی. بائبل کہتی ہے کہ صرف اما ہوا کو بہکایا سلام علیہ، نہیں، قرآن کہتا ہے کہ دونوں کو بہکایا، آدم علیہ السلام کو بھی اور اما ہوا سلام علیہ کو بھی. لیبدی لہما، تاکہ وہ ان کے اوپر ظاہر کر دے، ما بوری انہما من سوآتہما، جو بھی ان سے پوشیدہ تھا ان کی شرم گاہوں میں سے. یعنی ابھی جنسی جذبات کا احساس نہیں تھا ان دونوں کو، اور ابلیس چاہتا تھا کہ جنسی جذبات کو مشتعل کرے. آج بھی وہ یہی چاہتا ہے، آج بھی ہر اشتہار کے اندر
ایسے مناظر ہوں گے جس پر جنسی جذبات مشتعل ہوں. ہر ڈرامے میں اور ہر فلم میں اور ہر افسانے میں اکثر بہتر یہی مضمون ہوگا تاکہ جب وہ جنسی بیداروی کی طرف لگایا جائے. تو ابلیس کے ایجنٹ آج بھی یہی کام کر رہے ہیں اور ابلیس نے بھی یہی کام کیا تاکہ ان پر ظاہر ہو جو کچھ پوشیدہ تھا ان کی شرم گاہوں میں سے. بکال امان کمار ابو کمار اور ابلیس نے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے نہیں روکا انحاظ ہی شجرا اس درخت سے الا ان تکون ملکین مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں بھی فرشتے نہ بن جاؤ. فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑے پسند آئے تھے کہ وہ اللہ کا کہنا مانتے. اللہ نے کہا سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا. تو کہا کہ اللہ نے اس لیے تمہیں روکا اس درخت سے کہیں تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ. او تکون من الخالدین یا تم دونوں نہ ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے. وہ سمجھتے تھے آدم علیہ السلام کہ میرا اس جنت میں کیا مارتی ہے, مجھے اللہ نے زمین کے لیے خلیفہ بنایا ہے, مجھے وہیں پر جانا ہے. تو لہٰذا ابلیس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں روکا اس درخت سے اس لیے کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم دونوں بھی فرشتے ہو جاؤ گے اور پھر تم دونوں ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہو جاؤ گے. تو اللہ نے اس لیے تمہیں روکا اس درخت سے تاکہ تمہیں یہ دونوں سعادتیں نہ ملے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. فقاتلہما اور ابلیس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی انی لکما لمن الناصحین کہ بے شک میں تم دونوں کا یقیناً بہت ہی خیر خواہ ہوں. فدلہما بغرور اس نے پھر ان دونوں کو مائل کر لیا دھوکے کے ساتھ, یعنی بالآخر اس نے ان دونوں کو شیشے میں اتار دیا, یعنی ان دونوں کو اس نے مائل کر لیا کہ وہ اس درخت کا پھل کھا لیں. فلما ذات کا شجرا تو جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا بدت بہما سوآتہما تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں کھل گئیں واضح ہو گئیں. متفقا یکتفان علیہما من برکۃ الجنہ اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے ڈالنے لگے. حیا انسان کی فطرت میں ہے, جیسے ہی اپنی شرمگاہوں کا احساس ہوا جنسی جذبات کا شعور ہوا اس درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے فوراً آدم علیہ السلام ابما ہوا نے جنت کے درختوں کے پتے توڑے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے, اپنا سطر چھپانے لگے. بنادا ہوما رب ہوما اور پھر ان کو پکارا, ان دونوں کو پکارا ان کے رب نے. الم انحکما ان تلکما شجرا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا. واقل لکما اور کیا میں نے تم دونوں سے یہ نہیں کہا تھا. ان شیطان لکما عدو مبین کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا یہ الفاظ اللہ نے خود ان کو سکھائے. دونوں کو شدید ندامت تھی چمتے کیا ہو گیا, لیکن ان کو الفاظ نہیں مل رہے تھے اظہار ندامت کے لیے. تو فتلقی آدم من ربہ کلمات تو سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کلمات, اور وہ کلمات کیا ہیں سورہ بقرہ میں صرف اتنا کہا کہ وہ سیکھ لیے کلمات آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے. وہ کلمات یہاں بیان ہو رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا. وَتَرْحَمْنَا اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں. اب یہاں پر آ کر بہت ہی عمدہ حاشیہ لکھا ہے تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب نے, کہیں پر مفتی شفیع صاحب جو ہے وہ لکھتے ہیں حاشیہ بہت ہی جو ہے وہ عمدہ, کہیں پر اسلائی صاحب, کہیں پہ مولانا مودودی صاحب. تو ایک تفسیر کافی نہیں ہے کہ انسان صرف اسی پر اکتفا کرے. کہیں پہ اللہ نے کسی کو انفراد دیا, کہیں پر کسی کو انفراد دیا ہے. یہاں مولانا مودودی صاحب نے انسانیت اور شیطنت کا فرق بتایا کہ دیکھو یہ ہے فرق انسانیت میں اور شیطنت میں. اس حوالے سے اپنا جائزہ لو کہ تم انسانیت کی طرف ہو کہ شیطنت کی طرف ہو. پہلا فرق کیا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ ابلیس نے اپنی بڑائی کا اظہار خود سے کیا تھا. اس نے خود سے کہا کہ میں اس سے بڑا ہوں, اس کو اللہ تو نے بنایا ہے خاک سے اور مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے. جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا بنایا, انہوں نے خود بڑائی کا اظہار نہیں کیا. تو ایک ہے آدمیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز دیتا ہے, انسان خود بڑائی کا اظہار نہیں کرتا. بولے شیطنت ہے کہ آدمی خود تکبر ہو اور خود اپنی بڑائی کا اظہار کرے. نمبر دو, ابلیس نے نافرمانی خود سے کی, اس نے خود سجدہ نہیں کیا اللہ کا حکم توڑا. اور آدم علیہ السلام نے خود سے نافرمانی نہیں کی, بلکہ یہ کہ ابلیس کے بہکانے پر انہوں نے وہ نافرمانی کی. لہذا انسان وہ خود کبھی بھی غلطی نہیں کرتا, بلکہ یہ ہے کہ کوئی اس کو غلطی کی طرف لے کے جاتے تبھی غلطی ہو سکتی ہے. نمبر تین, حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی ایک بلند مقام کے حصول کے لیے.
ان کو ابلیس نے دھوکہ دیا کہ اگر آپ نے درخت کا پھل کھا لیا تو آپ فرشتے ہو جائیں گے، لہذا فرشتے جو کہ ہر آن اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتے، تو اس لیے آدم علیہ السلام نے خطا کی، یعنی ایک اعلیٰ منزل حاصل کرنے کے لیے کہ میرے اندر سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اختیار ہی ختم ہو جائے اور میں فرشتوں کی طرح ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کروں۔ نمبر چار، جیسے ہی آدم علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا تو فوراً انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اظہار ندامت کیا، تکبر نہیں کیا، اکڑے نہیں، بلکہ یہ ہے کہ فوراً اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور نمبر پانچ، ابلیس نے جب نافرمانی کی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا اس نے اللہ کو مورد الزام ٹھہرایا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، جبکہ آدم علیہ السلام نے اس خطا کو اپنی طرف منسوخ کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو یہ اصل میں فرق ہے شیطنت کا اور انسانیت کا، اللہ تعالی ہمیں وہ خوبیاں عطا فرمائے جو انسانیت والی ہیں، جو آدمیت والی ہیں۔ قال اهبطوا منها بعض فقال اهبطوا بعضكم لبعض العدو، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں توبہ کی قبولیت کا ذکر نہیں کیا، سورہ بقرہ میں کیا ہے کہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے کچھ کلمات تو پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ یہاں فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض العدو، اللہ نے فرمایا کہ تم اتر جاؤ اس جنت سے، اس آزمائشی جنت سے اب جاؤ، زمین پر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ آدم علیہ السلام، اما حوا اور ابلیس، عربی میں جمع کا اطلاق کم از کم تین پر ہوتا ہے، تو وہ تینوں سے کہا، شیطان سے بھی کہا، آدم علیہ السلام سے بھی کہا اور اما حوا سے بھی کہا کہ تم تینوں یہاں سے اترو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ ولکم فی الارض مستقر، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہوگا، وہ متاع اور فائدہ اٹھانا ہوگا، الہین ایک مدت تک، قال فیہا تحیون، اللہ نے فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے، وفیہا تموتون، اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ یہاں پر قصہ آدم و ابلیس ختم ہوا، اب اس کے حوالے سے بعض ہدایات دی جا رہی ہیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے نسل آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یباری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے وہ لباس کہ جس کے دو فائدے ہیں، نمبر ایک یواری سوآتکم، وہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، لباس کا مقصد یہ ہے کہ لباس ساتر ہو، ستر کو چھپائے، وریشا، اور اس میں تمہاری آرائش بھی ہے، اس میں تمہارے لیے حسن کا سامان بھی ہے، زیب و زینت کا سامان بھی ہے، وہ لباس و تقوی ذالک خیر، اور جو تقوی کا لباس ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے دو مفہوم ہیں، تقوی کا لباس وہ ہوتا ہے کہ نمبر ایک وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، اتنا چست نہ ہو کہ سارے اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں، جیسے کہ جینس کی پینٹیں ہم پہنتے ہیں، سارے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، رکو میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، تو انتہائی بےحودگی کا عالم ہوتا ہے۔ تو اگر پینٹ پتلون پہننی بھی ہے، آپ انگریز سے بہت مروب ہیں اور اس کا لباس آپ پہننا چاہتے ہیں، فرنگی لباس سے آپ کو محبت ہے، ضرور پہنی، حرام نہیں ہے، لیکن ایک ڈھیلا ڈالا ہو، اس سے اعضاء نمایاں نہ ہو رہے ہیں، اتنی چست پتلون نہ ہو کہ ساتھ چپکی ہوئی ہوں، ورنہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا قومی لباس ہزار درجے بہتر ہے، ڈھیلا ڈھالا لباس ہے، اس میں اعضاء چھپ جاتے ہیں۔ تو نمبر ایک، لباس ڈھیلا ڈھالا نہ ہو، بالکل چست نہ ہو، جسم کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آزائے جسمانی چھلک رہے ہوں اور ظاہر ہو رہے ہوں۔ تو لباس اور تقوی کی پہلی خوبی یہ ہے کہ لباس سے تقوی کا اظہار ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، لباس سے تکبر کا اظہار نہ ہو، جیسے کہ بڑے بڑے جو ہے وہ جبے پہنتے تھے، جو ہے وہ اس زمانے کے رئیس، اور ان کے جو ہے وہ جسے آج کل ہم کہتے ہیں توپ، وہ توپ اتنی ہوتی تھی کہ نیچے گھسٹتا ہوا لباس جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ اپنے تکبر کا اظہار ہے، بڑے بڑے کرے پہنے ہوئے اور وہ اوپر گئے ہوئے ہیں اور اسے تکبر کا اظہار ہو رہا ہے، تو لباس کے اندر کوئی تکبر کا اظہار نہ ہو۔ نمبر تین، لباس میں اسراف نہ ہو کہ صرف اپنے پیسے کو دکھانے کے لیے انسان نے لباس میں وہ نقش و نگار بنوائے ہیں تاکہ نمایاں ہو جائے کہ دیکھو میرا لباس سب سے مختلف ہے اور اس میں پیسے کی بربادی ہو رہی ہے۔ نمبر چار، مرد عورتوں کا سا لباس نہ پہنے، اور عورتیں مردوں کا سر باز نہ پہنیں. منع فرمایا لعنت کی گئی ان عورتوں پر جو مردوں کی سی مشابہت اختیار کریں اور لعنت کی گئی ان مردوں پر جو عورتوں کی سی مشابہت اختیار کریں. اور پھر مردوں کے لیے منع ہے کہ ریشم کا لباس نہ پہنے. تو یہ اصل میں کچھ ہدایات ہیں لباس کے حوالے سے تقوی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت بعض ایسی بھی عورتیں ہوں گی کہ وہ باوجود لباس پہننے کے بڑھیا نہ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہوگی. اور آج وہ زمانہ ہے کہ ہماری بعض مائیں اور بہنیں ایسا لباس پہنتی ہیں کہ وہ لباس ساڑیاں پہنیے بلوز اتنے اوپر ہیں کہ جو ہے وہ پیٹ اسے نظر آ رہا ہے اور جو ہے وہ آستینیں آدھی ہیں اور باقی سارے کا سارا جسم چھلک رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں وہ لشکر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے. نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنے تہذیب کے شاداب کمن بیچ دیے. یہ سارا ہم دیکھ رہے ہیں. وہ بڑی بوڑھی عورتیں ہیں کہ جن کے اوپر پردے کی سختی نہیں ہے. قرآن مجید خود کہتا ہے سورہ نور کی آیت 60 کہتی ہے کہ اگر عورت اب نکاح کی عمر سے اوپر نکل گئی ہے تو اگر وہ چہرے کا پردہ نہ کرے تب بھی کوئی بات نہیں. وہ بڑی بوڑھیاں آج بھی پردہ کرتی ہیں اور ان کے ساتھ جوان بچیاں بہنیں بیٹیاں ان کی پوتیاں ساتھ ہوتی ہیں جن کو پردہ کرنا چاہیے. وہ نیم بنیا لباس کے اندر گھوم رہی ہیں. دوپٹہ صرف اس لیے ہے تاکہ میچنگ ہو جائے. بس سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا, وہ گلے میں رسی بن کے جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے اور یہاں پر ایک ہی کندھے پر پڑا ہوا ہوتا ہے جو کہ آج کل حال ہے آپ کے علم پر. تو یہ لباس التقویٰ ہے. تو ایک لباس التقویٰ کے معنی یہ ہے کہ لباس میں یہ تقوی کے سارے کا سارا اظہار ہو. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ہر وقت ہمارے جسم پر لباس ہوتا ہے اسی طرح ہم نے ہر وقت تقوی کا لبادہ بھی اوڑا ہوا. ہر وقت یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے, حساب کتاب ہوگا, مجھے اس کے پاس جانا ہے, لہٰذا میں کوئی اس کی نافرمانی نہ کروں. تو فرمایا وہ لباس التقویٰ ذالک خیر, تقوی کا لباس بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں سے ہے. لعلہم یذکرون, تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ, جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا. ینزو انہما لباسہما, اور وہ ان سے ان کا لباس اترواتا تھا. لیریہما سوآتہما, تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے, انہیں ان کے جنسی جذبات کا شعور دلائے. اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ لباس کم سے کم ہو رہا ہے. بعض ایسے دشمن بیٹھے ہوئے شیطان کے ایجنٹ کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اب کتنے کم لباس سے یہ لوگ عادی ہو گئے. پھر اور نیا فیشن آتا ہے جس میں اور لباس کم ہوتا ہے, پھر اور نیا فیشن آتا ہے جس میں اور کم لباس ہوتا ہے. تو باقاعدہ جو ہے وہ ڈیزائنر ہیں لباس کے, جو دیکھتے ہیں کہ آپ یہ اتنی اریانی کے عادی ہو گئے, اب ذرا تھوڑا اور اریا کرو, اب تھوڑا اور اریا کرو. تو یہ باقاعدہ منصوبے کے تحت شیطان کے ایجنٹ یہ کام کر رہے ہیں. اور عورت کے ساتھ تو یورپ نے ایسا ظلم کیا ہے کہ خود تو جو ہے وہ مرد کا لباس جو وہ ہوگا تھری پیس, اور اوپر ٹائی باندھ کر اپنے گلے کو بھی باندھ دے گا وہ, اور اپنے آپ کو بچا لے گا سردی کی شدت سے. لیکن عورت کا لباس یہ ہے کہ اس کو اسکرٹ دی گئی ہے اور اس کا لباس مختلف سے مختلف کر کے, یعنی اس کو سردی کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو مارا جاتا ہے بیچاری عورت کو. یہ ظلم عورت نے مرد نے کیا ہے لباس کے حوالے سے عورت کے ساتھ. تو فرمایا کہ وہ ان سے ان کا لباس اترواتا تھا تاکہ انہیں ان کی شرمگاہوں کا احساس دلائے. انہ یراکم ہو قبیلہ من حیث لا ترونہم, بے شک وہ شیطان اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. شیطان جن ہے اور اس کا پورا قبیلہ بھی جنات کا ہے, اور وہ غیر مرئی مخلوق ہے, ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, لیکن جب ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ایک اس کا مفہوم یہ ہے, اور ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ شیطان کا قبیلہ یہ روپ بدل کر آتا ہے. بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں, حقیقت میں وہ آپ کے دشمن ہیں. آپ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں خیر خواہ کی حیثیت سے, آپ ان کے اصل چہروں کو نہیں پہچان رہے ہوتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فنکار ہیں, یہ ہمارے لیے تفریح کا سامان کرتے ہیں, یہ ہمارے بڑے محسن ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں اپنے کام کاج کر کے, تو یہ ڈراموں کے ذریعے اور گانوں کے ذریعے یہ ہمیں ریکریشن ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں. وہ حقیقت میں شیطان کے ایجنٹ ہیں اور آپ کی آخرت کے دشمن ہیں. آپ کو غافل کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مغضوب قرار دینا چاہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹار ہے, یہ نام کتنے اچھے اچھے رکھے ہوئے ہیں, یہ فلم اسٹار ہے. وہ اسٹار نہیں ہے, اسٹار ہمارے لیے صحابہ کرام ہیں. حدیث میں ہے کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے, تم جس کی پیروی کرو گے اور تم ہدایت پا جاؤ گے. اور یہ اسٹار کی مقدس اصطلاح دے دی گئی ہے کس کو؟ فلم اسٹار کو اور کرکٹ اسٹار کو. یہ کرکٹ اسٹار بھی ہمارے دشمن ہیں, شیطان کے ایجنٹ ہیں, یہ بھی غافل کرنے والے ہیں اصل اپنے مقاصد سے, کھیل تماشے میں لگانے والے ہیں. تو ان کا یہ پورا قبیلہ ہے, ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں, وہ ہیرو نہیں ہمارے, وہ دشمن ہیں. تو تم انہیں, وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. آپ انہیں کچھ اور سمجھ رہے ہیں, آپ انہیں کچھ اور دیکھ رہے ہیں, حقیقت میں وہ کچھ اور ہیں. بظاہر بڑے لیڈر ہیں, قوم کے خیر خواہ ہیں, لیکن ہر ایسا لیڈر جو کہ دنیا دار ہو, جو کہ دنیا داری کے حوالے سے آپ کو رہنمائی دے, جو فرقہ واریت پیدا کرے, جو تعصبات اور نفرتیں پیدا کرے, وہ اصل میں شیطان کے قبیلے کا ہے, شیطان کا ایجنٹ ہے. آپ اسے لیڈر سمجھ رہے ہیں, اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہیں, بھائی خواہ سمجھ رہے ہیں. تو فرمایا وہ اور اس کا پورا قبیلہ ہے جو کہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, اور بے شک ہم نے شیطانوں کو دوست ان کا بنایا جو ایمان نہیں رکھتے. جس کا واقعہ ایمان ہے, جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ میرا دوست نہیں ہے, یہ حقیقت کے اندر میرا دشمن ہے, یہ شیطان کا ایجنٹ ہے, اس نے بھیس بدلا ہوا ہے, شیطان کے روپ میں لیڈر ہے, شیطان کے روپ میں یہ فنکار ہے, شیطان کے روپ میں یہ میراثی گلوکار بنا ہوا ہے, یہ ساتھ نہیں, یہ دشمن ہے ہمارا. لیکن یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آپ حقیقت میں, وہ ان شیطانوں کو نہ جانے کرتے بٹھاتے ہیں, ان کے پرستار بنتے ہیں, ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں, اور جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں, ان کے آٹوگراف دینے کے لیے بے چین ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تصویریں کھینچانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں. ویزا فالو فاہ شیطان, اور جب یہ شیطان کے ایجنٹ یہ کسی بھی بہائی کا ارتکاب کرتے ہیں, کالو وجتنا علیہ آبا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی پر پایا تھا اپنے آبا و اجداد کو, واللہ امرنا بہا, اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. یہاں پہ اشارہ اصل میں خاص طور پر اس بہائی کی طرف ہے کہ جو کہ مکے کے ماحول میں مشرکین مکہ کر رہے تھے, خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ بالکل برہنا, اور سمجھا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ بڑا تقویٰ ہے. یہ تکلفات ہیں, لباس وغیرہ ایک تصور دیا جاتا ہے, ہمارے ہاں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہے وہ ملنگ ٹائپ کے لوگ, کہ بالکل برہنا ہوتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں بہت پہنچا ہوا ہے, یہ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے وہ, لیکن ہوتا ہو پہنچا ہوا ہے, باقی بالکل برہنا بیٹھا ہوا ہے. اور کئی جی تکلفات سے آزاد ہے, یہ لباس وغیرہ سارے تکلفات ہیں, کہ اللہ نے لباس کے ساتھ آپ کو بھیجا تھا دنیا میں, یہ ہم نے خام سے تکلفات بنا لیے لباس اور یہ وہ. تو اسی طرح سے بالکل برہنا طواف کرتے تھے, اور جب کہا جاتا تھا تم کیا حرکت کر رہے ہو, وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا, ہمارے آبا اجداد نے خود سے ہی کام شروع نہیں کیا, ضرور اللہ نے حکم دیا ہوگا تبھی انہوں نے برہنا طواف شروع کیا. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اے نبی ان سے کہیے کہ بے شک اللہ فحاشی کا حکم نہیں دیتا, بہائی کا حکم نہیں دیتا. ینہا عن الفحشاء, جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں اللہ تو فحاشی سے روکتا ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے. قل امر ربی بالقسط, اے نبی کہیے کہ میرا رب عدل کا حکم دیتا ہے. یہ فحاشی جو ہے یہ ظلم ہے, یہ اچھے بڑے انسان کو حیوان بنانے کے مترادف ہے. تو انسان کو حیوان بنانا ظلم ہے, یہ فحاشی اصل میں عورت کے ساتھ ظلم ہے. عورت کا ایک وقار ہے, اس کا تقدس ہے, اور جب وہ بے پردہ گھر سے باہر نکل آئے تو اس کا تقدس ختم, اب وہ خطرے میں ہے, اب کسی وقت بھی اس کی عزت پر, اس کے آبرو پر, اس کے ناموس پر حملہ ہو سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ عورت کا باہر نکلنا اس فحاشی کے انداز میں, یہ پھر کئی ظلموں کو جنم دیتا ہے. ایک عورت اگر نکلتی ہے بے پردہ, وہ اپنی دوسری بہن کے حق پر ڈھاکہ ڈالتی ہے. اس لیے کہ اگر ایک مرد کسی دوسری عورت کو دیکھ رہا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے, تو لازماً اس کی توجہ اپنی بیوی کی طرف کم ہوگی. تو گویا ایک عورت بنٹھن کے باہر نکل کر اپنی طرف جو مائل کر رہی ہے مردوں کو, وہ اپنی دوسری بہنوں کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے. ایک عورت اگر گھر سے نکل رہی ہے باہر بنٹھن کر, اور اس نے باہر کے میدان کے لیے اپنا کردار شروع کر دیا ہے, لازماً اولاد کی تربیت میں کمی آئے گی. اولاد پر ظلم کر رہی ہے, اولاد پر ظلم کر رہی ہے تو پورے معاشرے پر ظلم ہو رہا ہے. اب جو اولاد آئے گی کچھ عرصے بعد میدان عمل میں, تو گویا معاشرے کو غیر تربیت یافتہ کارکن ملیں گے. مائیں گھر پر ہوں گی, وہ تربیت کریں گی, خدا خوفی پیدا کریں گی, خدا ترسی پیدا کریں گی, احساس ذمہ داری پیدا کریں گی, معاشرے کو اچھے کارکن ملیں گے. تو ایک ظلم کی وجہ سے کئی ظلم ہیں جو کہ جنم لیتے ہیں. عورت کے ساتھ ظلم ہے, عورت بیچاری بچے کی پیدائش کی بھی تکلیف اٹھائے, بچے کی پرورش کی بھی تکلیف اٹھائے. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ باہر آ کر معیشت کی جدوجہد میں بھی حصہ لو, عورت اور مرد برابر ہیں, عورت بھی باہر نکل کر کام کرے. نہیں, معیشت کی ذمہ داری مرد کی ہے, وہ کما کر لے کر آئے. عورت اتنا بڑا سمجھیے کہ تکلیف اٹھاتی ہے اولاد کی پیدائش اور اس کی پرورش میں, اب اس کے ساتھ ظلم ہے کہ وہ باہر بھی نکلے اور معیشت کی جدوجہد میں بھی حصہ لے. تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ظلم ہیں, یہ فحاشی یہ کئی ظلموں کا جو سمجھیے کہ پیش خیمہ ہے. فرمایا کل امر ربی بالقسط, ایسے کہیے کہ میرا رب تو عدل کا حکم دیتا ہے. باقیم وجوہکم عند کل بشر, اور یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے رخ بالکل سیدھے کر لو اللہ کی طرف. تم خانہ کعبہ میں پہنچتے ہو نماز پڑھنے کے لیے تو کیا کرتے ہو؟ اگلی صورت میں آئے گا وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیا, ان کی نماز نہیں ہوتی کعبے کے پاس مگر یہ کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. تو فرمایا کہ یہ کوئی طریقہ نماز کا نہیں ہے. اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنے رخ بالکل سیدھے کر لو اللہ کی طرف, جہاں تم ظاہری طور پر اللہ کے سامنے جھکتے ہو وہیں تمہاری توجہ بھی اللہ کی طرف ہو. وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو اپنی اطاعت کو خالص اس کے لیے کرتے ہوئے. تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں سنیں تو تم بھی تو اللہ کی اطاعت کرو, تم بھی تو اللہ کی سنو. تم تو اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روندو اور تم چاہو کہ تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو فرمایا پکارو اللہ کو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. کما بدأکم, جیسے اس اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے, تعودون, تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے. یہ احساس ہر وقت اپنے اوپر ساری رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلی بار پیدا کیا ہے, پھر دوبارہ اللہ زندہ کرے گا. اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے, جواب دہی کرنی ہے. فریقاً ہدا, ایک فریق وہ ہے جسے اللہ نے ہدایت دی, وہ فریقاً حق علیہم الضلالۃ, اور ایک دوسرا فریق ہے کہ جن پر گمراہی لاگو ہو گئی, جن کے لیے گمراہی لازم ہو گئی. کیوں گمراہی لازم ہوئی؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ, کہ انہوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر, وہ دنیا دار لیڈروں کے پیچھے لگ گئے. یا یہ ہے کہ ان کے ہیرو فنکار ہیں, ان کے ہیرو یہ گلوکار ہیں, ان کے ساتھ بڑی محبت ہے, یا جو بھی دنیا دار اور اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ شخص حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے محروم رہے گا. تو اس فریق کو اللہ نے گمراہ کر دیا کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور سمجھتے ہی وہ ہیں کہ وہ بڑے ہدایت پر ہیں. آپ دیکھ لیجئے, جو لوگ بھی ڈراموں میں کام کرنے والے ہیں یا جو لوگ بھی دنیا دار لیڈروں کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, ان کے ورکرز ہیں, آپ ان سے گفتگو کریں گے, اپنے آپ کو بڑا سیانہ اور قابل سمجھیں گے کہ ہم نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہوا, ہم نے بہت صحیح جماعت جوائن کے رکھی ہے. تو فرمایا وہ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. یا بنی آدم خضوا زینتکم عند کل مسجد, اور اے بنی آدم, اے نسل آدم, ہر نماز کے وقت اپنی زیب و زینت اختیار کیا کرو. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تم بے تکلف ہو جاؤ نماز کے وقت اور لباس ہی اپنا پورا اتار دو اور تم برہنا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرو. نہیں, بلکہ اس کے برعکس اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو تو بالکل اچھے سے اچھے لباس ہیں. اور جیسے دنیا میں تم کسی بڑی شخصیت کے پاس ملنے جاتے ہو تو جس طرح تم پوری طرح سے آراستہ ہو کر جاتے ہو, اسی طرح جب اللہ کے دربار میں بھی حاضر ہو تو اپنی زیب و زینت اختیار کرو. فکلوا واشربوا, اور کھاؤ اور پیو, ولا تسرفوا, اور زیادتی نہ کرو, حد سے آگے نہ بڑھو. یعنی جس طرح تم نے لباس سر کر دیا, اسی طرح سے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نیکی کی علامت ہے کہ آدمی مرغن غذائیں نہ کھائے, اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی چھوڑ دینا گویا یہ بھی کوئی اللہ کے تقرب کی علامت ہے, رہبانی ہے. تو فرمایا کہ نہیں, زیب و زینت والا لباس پہن کر جاؤ اللہ کی بارگاہ میں, اور کھاؤ اور پیو, ولا تسرفوا, اور اسراف مت کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ ہم میں سے بعض لوگ اچھا لباس پسند کرتے ہیں, تو کیا یہ بھی تکبر کی علامت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے, جمیل ہے, اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. اگر حلال ذریعے سے اچھا لباس پہن رہے تو منع نہیں ہے. لباس کے اندر اسراف نہ ہو, یہ ہے کہ صرف نام و نمود کے لیے ایسا نہ ہو کہ اس لباس میں اس طرح کی ڈیزائننگ کرائی گئی ہے کہ پیسہ برباد ہوا ہے. باقی ہے کہ اچھے سے اچھا لباس آدمی افورڈ کر سکتا ہے تو پہنے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لباس میں تکبر کا کوئی اظہار نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, اچھا لباس پہنو, اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم تکبر کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ غمس النار، آدمی لوگوں کو حقیر سمجھے، وہ بطل الحق، اور حق کو ٹھکرا دے، حق اس کے سامنے آئے اس کا ساتھ نہ دے، اسے قبول نہ کرے. اصل تکبر یہ ہے. اچھا لباس پہننا تکبر نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کون ہے کہ جس نے حرام کر دیا اس زیب و زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. یہ رہبانیت کس سے شروع کر دی؟ زیب و زینت اللہ نے پیدا کی ہے، اگر وہ حلال ذرائع سے حاصل ہو رہی ہے تو منع نہیں. وقت تو یہ بات ہے میرے رس، اور کس نے حرام کر دیا ہے ان پاکیزہ چیزوں کو رزق میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے پیدا کی. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ یہ زیب و زینت اور یہ پاکیزہ چیزیں اہل ایمان کے لیے دنیا کی زندگی میں ہیں، ان سے استفادہ کر سکتے ہو بشرطے کہ تم نے ان کو حاصل کیا ہو حلال ذرائع سے. خالصتین یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو یہ ساری نعمتیں خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے. یہاں تو کافر بھی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، قیامت میں یہ نعمت ان کو نہیں ملیں گی، قیامت کے دن یہ خالص مومنوں کے لیے ہوں گی. کذالک نفصل الآیات، اسی طرح سے ہم آیات کو واضح کرتے ہیں. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو کہ جاننا چاہتے ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائیوں کو، ہاں وہ ظاہر ہو ہاں وہ پوشیدہ ہوں. یہ اس آیت کے اسی طرح تفصیل سے بحث ابھی ہم سورہ انعام کے 21 رکوع میں کر چکے ہیں کہ ظاہری فحاشی وہ تو سب کو معلوم ہے کہ کیا ہے، اور باطنی فحاشی کیا ہے اس پر ہم تفصیل سے وہ باطنی فحاشی کے کیا کیا مظاہر ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں سورہ انعام کے 19 رکوع میں. تو میرے رب نے حرام کیا ہے فحاشی کو، تمام دہائی کی باتوں کو، خواہ وہ ظاہر ہوں اور خواہ وہ چھپی ہوئی ہوں. ول اسما، اور میرے رب نے حرام کیا ہے گناہ کو. ول بغیا، بغیر الحق اور ناحق زیادتی کو. وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور میرے رب نے حرام کیا ہے کہ تم اس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرو، خواہ ذات کے اعتبار سے شریک کرو، خواہ صفات کے اعتبار سے شریک کرو، خواہ حقوق کے اعتبار سے شریک کرو، کہ تم کسی کو شریک کرو اللہ کے ساتھ. ما لم ينزل به سلطانا، کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی شرک کے لیے نہ عقلی دلیل ہے نہ شرک کے لیے کوئی نقلی دلیل ہے، منقول دلیل ہے کسی کتاب میں، اعلانی کتاب میں شرک کے لیے دلیل موجود نہیں ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور میرے رب نے یہ چیز حرام کی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بات منسوخ کرو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو، اللہ کے بارے میں وہی بات کہو کہ جو واقعی تمہارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل موجود ہے. یہ کہہ دینا جی اللہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے، بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، یہ مولوی خام سے ڈراتے ہیں وہ اللہ بخش لے گا، تو اصل میں یہ آدھی بات ہے. بالکل اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن ابھی ہم سورہ انعام کی آخری آیت میں پڑھا ہے کہ اللہ کی دونوں شانیں بیان کرو. ان ربک لسریع العقاب و انہ لغفور الرحیم، اے نبی آپ کا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، جلد سزا دے گا، اور وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی بتائیے میرے بندوں کو میں بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں، لیکن وانا عذابی ہو بل عذاب العلیم، میرا عذاب ہی بڑا دردناک عذاب ہے. تو اللہ کی دونوں شانیں بیت پر سامنے ہیں. فرمایا یہ نہ ہو کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو. ولکل امت اجل، اور ہر امت کے لیے ایک وقت طے ہے، ہر امت کے اوپر ایک زوال آتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طے شدہ ہے معاملہ کہ کوئی بھی امت ہمیشہ کے لیے عروج پر نہیں رہتی، عروج اور اس کے بعد زوال آتا ہی ہے، اور زوال کے بعد پھر دوبارہ عروج کی طرف جاتی ہے. تو والے کل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے. اب اس کے لیے جو ہے وہ مختلف فلسفے ہیں کہ آیا امت کے عروج کی وجہ کیا ہوتی ہے، زوال کی وجہ کیا ہوتی ہے. جب بھی میں یاد پڑھتا ہوں تو مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ میں اس کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ امتوں کی تقدیر کیا ہے، جب ان کو عروج حاصل ہوتا ہے اس وقت حاصل ہوتے ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، اور جب وہ اللہ کی راہ میں نکل کر جہاد کر رہے ہوتے ہیں تو اس جہاد کے نتیجے میں انہیں عروج حاصل ہوتا ہے.
اور سوال اس وقت آتا ہے جب ان کے ہاتھ میں موسیقی کے ساز ہوتے ہیں، موسیقی کے آلات ہوتے ہیں، جب کوئی قوم گانے بجانے میں لگ جائے اب سمجھ لو کہ یہ قوم زوال سے دو چار ہے یا ہو کر رہے گی. تو فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک اجل ایک وقت معین ہے، فیدا جا اجلہم، تو جب ان کا وہ وقت معین آ جاتا ہے لا یستاخرون ساعتن، تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں، ولا یستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں. کوئی لاز چاہے کہ اس قوم پر ابھی زوال آ جائے، جیسے امریکہ پر بھی زوال تو آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کی سزا دے گا، لیکن ہم چاہیں کہ کل ہی آ جائے تو نہیں، اس کا وقت معین ہے، اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، ایک وقت سے آئے گا. اور جب زوال آ جائے اور کوئی قوم چاہے کہ یہ آگے چلا جائے تھوڑا سا، نہیں، نہ وہ آگے جائے گا نہ پہلے آ سکتا ہے، وہ زوال اپنے معین وقت پر آئے گا. موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی فرعون کے خلاف اللہ سے، سورہ یونس میں وہ فریاد آئے گی کہ اللہ اس کو برباد کر دے، اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ میں نے موسیٰ آپ کی دعا قبول کر لی، لیکن 40 سال تک فرعون پر کوئی عذاب نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو پورا کیا 40 سال بعد. تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ شاید کوئی قوم سدھر جائے، نہیں سدھرتی پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. اور انہیں بچہ رب کلا شدید، اے نبی آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے نسل آدم، اما یا تینکم رسول منکم، اگر تمہارے پاس رسول آئیں تم ہی میں سے، یا قصونا علیکم آیاتی، اور وہ تمہیں سنائے میری آیتیں، فمن استقا، تو جو بھی میری نافرمانی سے بچا، وہ اسلحہ، اور جس نے نیکی روش اختیار کی، جس نے اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اس آیت کو دلیل بناتے ہیں قادیانی جھوٹی نبوت کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اے نسل آدم، جب بھی آئے رسول تمہیں میں سے اور تم پر میری آیتیں پڑھیں، تمہیں میری آیتیں سنائیں، تو جو کوئی بھی میری نافرمانی سے بچے گا، اپنے اصلاح کر لے گا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو کہنے کہ اس آیت کا تقاضا ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد نبی آتا رہے اور وہ آ کر لوگوں کو اللہ کی آیتیں سناتا رہے. تو بظاہر اس آیت کے سامنے رکھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہوئے، لیکن بڑی موٹی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنی ہدایت کو کامل کر دیا. اب وہ ہدایت محفوظ ہے. اب دو سوال قادیانی سے پوچھنا چاہیے اگر وہ یہ بات کریں کہ نمبر ایک، کیا اللہ کے رسول پر دین مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ کہیں گے لازمن مکمل ہوا، قرآن میں لکھا ہوا ہے یوم اکملت لکم دینکم، تو بھائی دین تو مکمل ہو گیا. نمبر دو، کیا وہ دین محفوظ بھی ہے کہ نہیں ہے، یا اس میں کوئی تحریف ہو گئی ہے؟ تو ظاہر بات ہے محفوظ بھی، اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جب دین مکمل بھی ہے محفوظ بھی ہے، تو اب مزید نبوت کی ضرورت پھر کیوں ہے؟ یا تو دین مکمل نہ ہوا ہوتا تو ہم کہتے کہ اور نبی آئے تاکہ دین مکمل ہو، اور یا مکمل ہونے کے بعد اس پہ تحریف ہو چکی ہوتی وہ محفوظ نہ ہوتا، تو پھر کہتے نیا نبی آئے اور تاکہ تحریف کا پردہ چاک کرے. تو جب دو چیزیں ہیں، نمبر ایک دین مکمل ہے اور نمبر دو وہ دین محفوظ ہے، تو اس کے بعد اب مزید کسی نبوت کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بے شمار ارشادات ہیں کہ جن میں آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اس کے بعد جو بھی نبی آئے گا وہ جھوٹا ہے. اور یہاں تک اب اس بارے میں امت متفق ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور کوئی اس سے کہے کہ اچھا دلیل دو، تو جس نے دلیل مانگی وہ بھی کافر ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلیل دے گا تو اس کو نبی مان لے گا، تو نبوت کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب نبوت کا دروازہ بند، وہ کھڑکی بند ہو چکی. لہٰذا اگر کوئی یہ کہ میں نبی ہوں اور آپ کہہ کے بھائی اچھا آپ نبی ہیں ثابت کرو تم نبی ہو، تو یہ کہنا بھی کفر ہے کہ بھائی تم جھوٹے ہو، ہمیں کوئی ثبوت نہیں چاہیے، تم جھوٹے ہو، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، مستکبروا عنہا، اور ان آیات کے حوالے سے تکبر کیا، اکڑتے ہوئے ان آیات سے اعراض کیا، اولئک کا اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہے، شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او کذب بآیات ہی, اور یا یہ ہے کہ جب اللہ کی آیتیں توحید والی آیتیں اس کے سامنے آئے وہ ان کو جھٹلائے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو جو کتاب میں حصہ لکھا ہوا ہے وہ پہنچ کے رہے گا. اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ ان جرائم کی سزا کیا ہے, وہ سزا جو اللہ نے اپنے کتاب قانون میں لکھ دی ہے وہ ان کو پہنچ کے رہے گی. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب, ان کا حصہ جو کتاب میں لکھا ہے انہیں پہنچ کے رہے گا. حتی اذا جاءتہم رسلنا, یہاں تک جب ان کے پاس آتے ہیں ہمارے فرشتے, یتوفونہم, اور وہ انہیں وفات دیتے ہیں. قالوا, تو وہ ان سے پوچھتے ہیں, اینما کنتم تدعون من دون اللہ, کہاں وہ ہستیاں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے, کہاں وہ, بلاؤ ان کو تاکہ وہ تمہاری مدد کریں. قالوا ضلوا عنا, تو یہ شرک کرنے والے اس وقت کہتے ہیں کہ وہ ہم سے گم ہو گئے, اب ہمیں پتہ نہیں کہ وہ ہستیاں کہاں ہیں. وشہدوا علی انفسہم, اور پھر وہ اپنے بارے میں گواہی دیتے ہیں, اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں, انہم کانوا کافرین, کہ بے شک وہ کافر تھے. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار, تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں جنات اور انسانوں میں سے, آگ میں, یعنی داخل ہو جاؤ ان امتوں میں شامل ہوتے ہوئے کہ جو تم سے پہلے گزری ہیں جنات اور انسانوں میں سے, اور داخل ہو جاؤ آگ میں. کلما دخلت امتن, جب بھی جہنم میں کوئی ایک گروہ داخل ہوگا, لعنت اختہا, تو اس پر اس کی بہن لعنت کرے گی. جو امت پہلے سے جہنم میں موجود ہے وہ لعنت کرے گی اس امت پر جو بعد میں آ رہی ہے. ایک نسل گمراہوں کی پہلے سے موجود ہوگی, اب جب ان کے بعد والی نسل آئے گی تو وہ ان پر لعنت کرے گی کہ تم بھی آ رہے ہو ادھر, پہلی جگہ یہاں پر تنگ ہے اور تم بھی یہاں پر گھسے چلے آ رہے ہو, تو ان پہ لعنت کریں گے. حتی عزت دار اکوفیہ جمیا, یہاں تک جب وہ سب کے سب جہنم کے اندر گر چکیں گے. قالت اخرا ہم نے اولا ہوں, تو کہیں گے وہ لوگ جو کہ بعد میں آئے اپنے پہلوں کے بارے میں, اپنے آبا اجداد کے بارے میں, یعنی بعد والی نسل پہلی نسل کے بارے میں کہے گی, ربنا ہا اولائے اضلونا, اے رب ہمارے انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا, یہ بدعتیں انہوں نے شروع کی تھی, یہ شرک انہوں نے شروع کیے تھے, یہ بہودہ فیشن انہوں نے شروع کیے تھے, اے اللہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا. فآتہم عذاباً ضعفاً من النار, تو اے اللہ تو ان کو آج تو ان کو دگنا عذاب دے آگ میں سے, یعنی ان کو دوہری سزا دے, یہ مجرم ہے, ہم ان کے بچے تھے, ان کی اولادیں تھی, انہوں نے ہمیں گندے اسکولوں میں داخل کیا تھا جہاں پر ہمارا ایمان بگڑ گیا, انہوں نے ہماری صحیح تربیت نہیں کی تھی, انہوں نے بڑی بھاری بھاری چیزیں دے کر ہمیں ایسے تعلیمی اداروں میں داخل کیا کہ جہاں پر ہمارے اخلاق کا, ہمارے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا. اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے آگ میں سے. قال لكل ضعفٌ, اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اگر بھٹکایا تھا تمہارے آبا اجداد نے, تو تم نے آگے اپنی اولادوں کو گمراہ کیا تھا, تم نے, تم بھی مجرم اسی طرح کے ہو. یہ سلسلہ چلتا جا رہا تھا نسل بعد نسل, تمہیں گمراہ کیا تمہارے آبا اجداد نے اور تم بھٹکاتے رہے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو. قال لكل ضعف, قال لكل ضعف, اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے, بلکہ اللہ تعلمون, لیکن تم جانتے نہیں ہو. وقالت اولاہم لاخراہم, اب کہیں گے وہ لوگ جو پہلے سے بعد والوں کے بارے میں, اب جو آبا اجداد سے وہ کہیں گے اپنی اولادوں سے, فما کان لکم علینا من فضل, تمہیں کیوں ہمارے اوپر فضیلت حاصل ہو, جو جرم ہمارا تھا کہ ہم نے تمہیں بھٹکایا, تم نے بھی تو اپنی اولادوں کو بھٹکایا تھا, تم نے ہمارے پوتوں کو بھٹکایا تھا, ہم نے تمہیں بھٹکایا, تم نے ہمارے پوتوں کو بھٹکایا. فما کان لکم علینا من فضل, فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون, فذوقوا عذاب بسبب اس کمائی کے جو تم کرتے رہے. ان الذين كذبوا بآياتنا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, واستكبروا عنها, اور جو ہماری آیتوں کے حوالے سے تکبر کرتے رہے, لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. یعنی محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جنت اوپر ہے, آسمانوں کے اوپر ہے, تو فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے, بلا یدخلون الجنہ, اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے, حتی یلج الجمل فی فم الخیاط, یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں. جس طرح یہ ناممکن ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکے, اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا
اور دنیا میں اکڑتے رہے، تکبر کرتے رہے، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھلیں گے اور نہ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ بقدار نجزی المجرمین، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سے بدلہ دیں گے۔ لہم من جہنما مہاد، ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہوگا۔ ومن فوقہم غواش، اور ان کے لیے جہنم ہی اوپر سے اوڑھنا ہوگا، یعنی اوپر اور نیچے ان کے آگ ہی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سے بدلہ دیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے مگر یہ ہے کہ اس کی وسعت کے مطابق، جیسی اللہ نے صلاحیت دی ہے، جیسی اللہ نے قوت کار دی ہے، اس کے مطابق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب کتاب لیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، تو یہ لوگ جنت والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم نکال دیں گے جو بھی ان کے سینوں میں باہمی کدورت ہوگی۔ دنیا میں اہل ایمان ساتھ رہتے ہیں، مزاج کا فرق ہوتا ہے، کبھی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل میں کدورت رہ جاتی ہے، تو جنت میں اللہ تعالیٰ وہ کدورتیں نکال دے گا۔ صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں کدورتیں پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد وہ نکال دے گا۔ آج بھی بعض نیک لوگ ہیں لیکن بعض اوقات ایسا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بال آ جاتا ہے دل میں، تو خوشخبری دی کہ ہم نکال دیں گے جو بھی ان کے سینوں کے اندر کدورتیں ہوں گی۔ تجری من تحتہم الانہار، اور نہریں ان کے نیچے سے بہتی ہوں گی، پرخدا مقام پر، بلند و بالا مقام پر باغات میں ہوں گے اور نہریں دامن کے اندر بہ رہی ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے کل شکر اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اس کی رہنمائی دی، ہمیں اس کی ہدایت دی، یعنی کل شکر اللہ کے لیے جو ہمیں جنت تک لے آیا۔ وما کننا لنہتدی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت نہ دیتا۔ تو اہل جنت کیا کہہ رہے ہیں کہ جنت ہمیں ملی ہے اللہ کے کرم کی وجہ سے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم اس جنت میں آنے کے قابل نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت نہ دیتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول آئے تھے حق کے ساتھ۔ اب اللہ کا کیا جواب ہے؟ اللہ فرمائے گا ونودو، اور پکارا جائے گا ان تلکم الجنت، ان تلکم الجنت، کہ یہ جو جنت ہے اور اس کو محاج، اس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بما کنتم تعملون، یہ تم بنائے گئے ہو اپنے عمل کی وجہ سے۔ بندے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ جنت ہمیں ملی ہے آپ کے کرم کی وجہ سے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ جنت تمہیں ملی ہے تمہارے عمل کی وجہ سے۔ جنت تیری تنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پیہن کی جزا دیکھ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کریں پھر بھی ڈرتے رہیں، پتنے عمل میں اخلاص ہے کہ نہیں، پتنے عمل کہیں ضائع نہ ہو جائے، کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ جاتی نہ ہو جائے کہ ہماری نیکی اس کے کھاتے میں چلے جائے، تو عمل کرو اور پھر بھی ڈرو، یہ مطلوب روش ہے۔ ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، اب اللہ تبارک و تعالی کوئی ایسی صورت پیدا وہاں فرمائے گا، اور آج یہ باتیں سمجھنی بہت آسان ہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم کی آپس میں گفتگو ہوگی، جیسے آج آپ یہاں پر بیٹھے بیٹھے اور براہ راست گفتگو کر رہے ہوتے ہیں دنیا کی کسی بھی خطے میں کسی سے، تو اسی طرح سے گفتگو آپس میں ہوگی اہل جنت کی اور اہل جہنم کی۔ ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، پکاریں گے جنت والے جہنم والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے پایا جو بھی ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے اس کو سچا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا تم نے بھی جو وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا اس کو سچا پایا؟ ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا نیکیاں کرو گے میں یہ دوں گا، وہ سارے وعدے سچے ہوئے اور تم اللہ کے احکامات کو توڑ رہے تھے، تو بتاؤ کیا تم سے بھی اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، تو کیا تم نے بھی رب کے وعدے کو سچا پایا؟ قالوا نعم، تو جہنم والے کہیں گے کہ جی ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم، تو ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ یہ ظالم کون ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکتے ہیں، یہ منع کرتے ہیں کہ پردے پر عمل مت کرو، یہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ سود کی بات مت کرو، بغیر سود کے اس دور میں کاروبار نہیں ہو سکتا. داڑھی مت رکھو، تمہاری عمر ہے داڑھی رکھنے کی، ابھی سے تم نے داڑھی رکھ لی ہے، شادی نہیں ہوگی تمہارے گھر داڑھی رکھو گے. تو یہ گھروں پر مائیں کہہ رہی ہے بچوں سے، بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے جس کو قبول کیا تھا بغیر داڑھی کا تھا اسماعیل تھا، تم نے داڑھی کیوں رکھ لی ہے. بیوی پردہ کرتی ہے تو شوہر ناراض ہوتا ہے کہ تم نے یہ کیا شروع کر دیا، تم کب سے مولوی بن گئے. تو فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رستے سے روکتے تھے، وہ جب اون وجہ اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں عیب نکالتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے اندر عیب ڈھونڈتے تھے کہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے پردہ. یہ خام خواہ جو ہے وہ سود سود کی بات ہو رہی ہے، یہ جہاد کی بات ہو رہی ہے اور سیاست کی بات ہو رہی ہے. مذہب نے یہ چاسی بنا دیا انہوں نے مذہب کو. تو فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے سے روکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین میں نقص تلاش کرتے تھے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور حقیقت میں وہ آخرت کا کفر کرنے والے تھے. یقین ہوتا آخرت کا کہ جواب دہی ہوگی تو یہ حرکتیں نہ کرتے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا، یعنی ان درمیان ایک رکاوٹ ہوگی، ایک طرف جنت ہے اوپر اور نیچے جہنم ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور کچھ برجیوں پر ہوں گے کچھ افراد جو کہ ہر ایک کو پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے. اب کوئی اونچا مقام ہے جہاں پر سے کھڑے ہوں گے اصحاب الاعراف، یا جیسے جیل خانہ ہوتا ہے اور اس کی بڑی اونچی سی دیوار ہوتی ہے، تو جگہ جگہ حساس کی چوکیاں ہوتی ہیں، برجیاں ہوتی ہیں جہاں پر سپاہی کھڑے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے کسی اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے اصحاب الاعراف. ان کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن ایک رائے جو کہ زیادہ صحیح محسوس ہوتی ہے اور اس کی تائید میں اللہ کے رسول کے ارشادات بھی ہیں، اور وہ رائے یہ ہے کہ جو لوگ جن کی نیکیاں زیادہ تھیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، جن کی برائیاں زیادہ تھیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں وہ ویٹنگ لسٹ پہ ہوں گے. ان کو اللہ تعالیٰ کچھ دیر کھڑا رکھے گا ایک اونچے مقام پر، اور بعد میں صلی اللہ ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا. جن کی نیکیاں بدیاں برابر ہیں یہ اصحاب الاعراف ہیں. تو فرمایا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اعراف کہتے ہیں نمایاں جگہ کو، تو بعض نمایاں مقامات پر برجیوں پر کھڑے ہوں گے کچھ لوگ جو کہ ہر ایک کو پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے ان سلام علیکم، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو. لم يدخلوها، ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے. وَهُمْ يَطْمَعُونَ، مگر وہ اس کی امید رکھتے ہیں، امیدوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی آنکھوں کو پھیر دیا جائے گا جہنم والوں کی طرف. وہ خود نہیں چاہیں گے کہ ان کو دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو پھیرے گا کہ ذرا ان کو بھی دیکھ لو یہ کس مصیبت میں ہے. تو جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی جہنم والوں کی طرف، قالوا ربنا، وہ کہیں گے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں اس ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کیجو، ہمیں اللہ معاف کر دے، ہم سے اتنی نیکیاں نہیں ہوئی کہ ہم جنت کے حقدار ہوتے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی جنت میں داخل فرما دے. ونادا اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اور پکاریں گے اب اصحاب الاعراف اہل جہنم میں سے ان مردوں کو، ان آدمیوں کو جن کو پہچان لیں گے وہ ان کے چہروں سے. تالو ان سے کہیں گے ما اغنا انکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تمہارے کچھ کام نہ آیا وہ تمہارا مال و دولت، تم نے دنیا میں بڑے مال و دولت کے ڈھیر لگا رکھے تھے، وہ تمہارا مال و دولت. ما اغنا انکم جمعکم، دنیا میں تمہارے وہ لشکر، تمہاری جمعیت، تمہارے کچھ کام نہ آئے. دنیا کے اندر تمہارے آگے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے تھے اور تمہارے بڑے بڑے لشکر تھے، فرعون کے کتنے بڑے بڑے لشکر ہیں. اسی طریقے پر ہر جو لیڈر ہے اس کے ساتھ بہت سارے اس کے ساتھی ہیں یا اس کے لاؤ لشکر ہیں. تو تمہاری وہ جماعتیں، جمعیتیں تمہارے کچھ کام نہ آئیں. وما کنتم تستکبرون، اور وہ جو تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے وہ تکبر بھی تمہارے کچھ کام نہ آیا. ہاؤ لا الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہ وہ لوگ ہیں، اشارہ کریں گے اہل جنت کی طرف، کہ تم جن کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت نہیں پہنچائے گا، یہ ہمارے کمی ہیں، کاری ہیں، غلام ہیں، اور یہ گھٹیا کام کرنے والے ہیں، گھٹیا ان کے پیشے ہیں. تو تم کہتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ رحمت نہیں پہنچائے گا. ادخلوا الجنہ، ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ.
لا خوف علیکم علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غم سے دو چار ہو گئے، یعنی وہ اللہ کے نیک بندے جنت میں داخل ہو چکے ہیں. ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہمارے اوپر پانی میں سے کچھ بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو بھی رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ اس میں سے ہماری طرف پھینک دو، ہم طرف کہیں نعمتوں کو. قالوا، تو جنت والے کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں نعمتیں، یہ پانی بھی اور رزق بھی، حرام کر دیا ہے اب کافروں پر. دنیا میں تمہیں یہ نعمتیں ملی تھیں، یہاں تمہارے لیے حرام ہے. کافر کون ہے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، کافر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو بنا دیا ہے کھیل اور تماشا. دین کو کھیل تماشے سے مراد خانہ کعبہ کا ننگے طواف کر رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں اور سیٹیاں بجا رہے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے. آج کل بھی ہم میں سے بعض کا دین کھیل تماشا ہے، قوالیاں ہیں، اس میں بھی طبلے بج رہے ہیں اور جو ہے وہ تالیاں بج رہی ہیں اور جو ہے وہ اونچوں سے سر کھینچ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے. نماز ڈالے جا رہے ہیں مزاروں پر، اس پر جو کچھ حرکتیں ہم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب سے کوئی نیکیاں ہو رہی ہیں. اسی طریقے پر اس آیت کا دوسرا مفہوم بھی ہے کہ جنہوں نے کھیل تماشے کو دین بنا رکھا ہے، کبھی سیریس نہیں ہوتے، کبھی سنجیدہ نہیں ہوتے، بس ہر وقت پروگرام بنتا رہتا ہے سیر کا، تفریح کا، یا پھر ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، کھیل تماشے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں. وغرتهم الحیاۃ الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. فلیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، بس آج کے دن ہم ان کو فراموش، ہم ان کو نظر انداز کر دیں گے جیسے کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا. وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. ولقد جئناہم بکتاب، اور ہم ان کے پاس لائے تھے ایک کتاب، فصلناہ علی علم، اور ہم نے اس کتاب میں وضاحت کر دی تھی، ہر بات کھول کھول کے بیان کر دی تھی علم کی بنیاد پر. وہ ہدم و رحمہ، اور وہ ہدایت تھی اور رحمت تھی، لقومی یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانا چاہتے تھے. هل ينظرون الا تاویلا، اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے نتیجے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ برے اعمال کا برا نتیجہ نکلے گا، لیکن اصلاح کرنے پر تیار نہیں ہے، اپنی وہ نتیجے کے منتظر ہے. یوم یاتی تاویلہ، تو جس روز اس کا نتیجہ آئے گا. یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دن کو اس سے پہلے بلا دیا تھا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہائے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول آئے تھے حق لے کر، فہل لنا من شفا، تو کوئی ہے ہمارے سفارشی، فیشفعوا لنا، کہ وہ ہماری سفارش کر دیں، او نرد، اور یا یہ ہے کہ ہم لوٹا دیے جائیں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، پھر ہم ایسا عمل کریں جو کہ برخلاف ہو اس عمل کے جو ہم اس سے پہلے کرتے رہے. ایک موقع مل جائے سپلیمنٹری امتحان کا، اب سے خوب تیاری سے ہم امتحان دیں گے، اب دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے، تو کاش ہمارے لیے کچھ سفارشی جو ہماری سفارش کریں، یا ہم دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائیں اور پھر ہم وہ عمل کریں جو برخلاف ہوگا اس عمل کے جو ہم پہلے کرتے رہے. قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور گم ہو گیا ان سے وہ جھوٹ جو وہ گھڑتے رہے تھے کہ فلاں فلاں بزرگ ہماری سفارش کریں گے، کوئی ان کا سفارشی وہاں پر نہیں ہوگا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.